بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج سے ہم خلافت فورم کے نام سے ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں ہم ملک کی ممتاز شخصیات، دینی سکالرز اور سیاستدان حضرات کو مدعو کریں گے. اس پروگرام کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایسی شخصیات کے زندگی کے حالات، بین الاقوامی اور ملکی معاملات پر ان کی نظر اور ان کا دینی فکر، اس سے عوام کو آگاہ کیا جائے. اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے تنظیم اسلامی کے بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد کو مدعو کیا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. وہ درس قرآن اور قرآن کے انقلابی فکر کے حوالے سے نہ صرف ملک بلکہ عالمی اسلام میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں.
ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا پہلے ہمارے ناظرین کو اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتا دیجیے.
یہ سوال بہت آسان بھی ہے، بڑا مشکل بھی ہے، اس لیے کہ اس میں یہ طے کرنا کہ کتنی ڈیٹیلز میں جایا جائے یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. میرا جو خاندانی پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ میری والدہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے ہیں، صدیقی. لیکن میرا جو ددھیال ہے اس کے بارے میں حتمی طور پر جو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ میرے پر دادا حافظ نور اللہ یہ رئیس تھے قصبہ حسین پور، جو کہ یو پی کے مغربی ضلع مظفر نگر کے اندر واقع ہے، اور ان کی جائیداد ضبط ہو گئی تھی 1857 کے بعد. اگرچہ انہوں نے اس غدر میں یا جنگ آزادی میں کوئی براہ راست ایکٹیو حصہ نہیں لیا تھا، لیکن ایک انگریز ڈپٹی کمشنر تھا جو مجروح ہو کر ان کے پاس پناہ مانگنے آیا تھا، انہوں نے پناہ نہیں دی تھی، اس جرم میں ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی گئی. تو پھر انہوں نے نقل مکانی کی اور یو پی کے مغربی ضلع مظفر نگر سے وہ دریائے جمنا کراس کر کے مشرقی پنجاب میں آ گئے، ضلع حصار میں. وہیں ان کا انتقال ہوا. وہاں انہوں نے پھر سرکاری ملازمت شروع کی. وہ ضلع دار تھے محکمہ نہر میں. میرے دادا وہیں رہے، وہیں فوت ہوئے. پھر میرے والد صاحب وہیں پیدا ہوئے اور وہ ہمارے ساتھ پھر 1947 میں پاکستان آئے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے ہم ان کے ساتھ پاکستان آئے ہیں. لیکن نسلی اعتبار سے جہاں تک اندازہ ہو سکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگروال، یہ جو ہمارے میری ددیال ہے، تو یہ اگروال کشتری راجپوتوں کی ایک خاص گوت ہے. راجہ اگر سین ایک ہوتا تھا بہت بڑا، اس کی اولاد، اس کی نسل، اس سے ہیں ہم لوگ ددیالی اعتبار سے. اور ان میں جو پہلے شخص ایمان لائے تھے، مسلمان ہوئے تھے، وہ پھر مسلمان ہو کر ان کا نام دیوان باری بخش رکھا گیا تھا. یہ باقی کوئی خاص تفاصیل ہمارے علم میں نہیں ہے. میری پیدائش جیسا کہ والد صاحب نے بتایا 26 اپریل 1932 کو ہوئی تھی. اور تھوڑا سا ایک پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے پاس صرف ایک چھوٹا سا مکان تھا، وہ جو ہمارے دادا کا تھا، وہیں پر رہائش تھی. لیکن یہ کہ میری پیدائش سے پہلے پھر والدہ نے اپنا سارا زیور فروخت کیا اور ایک مکان انہوں نے اس وقت کی سمجھیے کہ حصار کی پوش آبادی جو ایک بن رہی تھی اس میں مکان بنایا، اور اسی مکان میں پھر میری ولادت ہوئی ہے. تو والد صاحب ہمارے جو ہیں وہ بچوں سے کھیلا کرتے تھے، ان کے نام بھی رکھتے تھے، چڑاتے بھی تھے انہیں. بس تم کسی کو کہہ دیتے تھے کہ یہ فلاں جگہ کا دھانک ہے. دھانک ایک نیچ قوم ہوتی تھی. تو میرے چھوٹے بھائی اقتدار مرحوم جو ہیں ان کی ولادت جہاں ہوئی تھی وہاں پڑوس ان دھانکوں کا تھا، تو ان کو دھانک کہتے تھے. تو بڑے بھائی جو ہیں اظہار، وہ بھی مرحوم ہو چکے ہیں، وہ ایک راجوں کے محلے میں پیدا ہوئے تھے، تو انہیں کہتے تھے یہ حصار کا راج ہے. تو میں چونکہ ریلوے، وہ جو نئی آبادی بنی تھی وہ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ متصل تھی، تو میرا نام انہوں نے ریلوے کا بابو رکھا. اور یہ نام میرا فیملی نیم یہی رہا ہے، بابو بھائی، بابو بھائی سب نے کہا ہے. اب آ کر جو ہے ذرا اس کے اندر کوئی تکلفات ہونے لگے. بہرحال میں نے میٹرک وہیں سے کیا ہے 1947 میں. اور اس کے ضمن میں اگرچہ ہائی اسکول میں نے سرسے میں بھی کچھ دنوں اٹینڈ کیا، ہانسی میں بھی کیا، لیکن یہ کہ بیشتر وقت میرا گورنمنٹ ہائی اسکول حصار میں گزرا ہے. وہیں سے 1947 میں میٹرک کا امتحان دیا مارچ میں، اور 12 جولائی کو اس کا رزلٹ بھی آ گیا تھا، جس میں میں پورے ضلع میں بھی اول تھا اور پوری پنجاب یونیورسٹی میں، اس وقت امتحان یونیورسٹی کا ہوتا تھا، تو مسلمانوں میں میں 8ویں نمبر پر تھا۔ اچھا، میرا جو اس کے ساتھ جو ایک معاملہ چلا وہ یہ ہے کہ میں 5ویں جماعت کا طالب علم تھا، جبکہ میرے بڑے بھائی یہاں اسلامیہ کالج میں پڑھتے تھے، ریواز ہاسٹل میں رہتے تھے۔ وہ چھٹیوں میں آئے تو میرے لیے تحفتاً باغ درا لے آئے، اسے میں پڑھتا تھا ترنم کے ساتھ، وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے خوش رحانی دی ہوئی تھی، کچھ سمجھتا تھا کچھ نہیں سمجھتا تھا، لیکن ترنم میں ٹھیک کر لیتا تھا۔ تو اس میں سے بعض چیزیں جو ہے میرے ذہن پر نقش ہو گئیں، ایک تو اقبال کے ہاں جو ایک پیغام تھا کہ مسلمانوں کی نشت ثانیہ ہوگی اور مسلمان جو ہے دنیا میں پھر عروج حاصل کریں گے، یہ ذلت و خاری جو ہے نکبت و افلاس ختم ہوگا، کتاب ملت بیضہ کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے، پھر برگ و بر پیدا، یہ انداز جو ہے خاص طور پر باغ درا کا جو انداز ہے اس میں جو اردو شاعری ہے، تو اس کا میرے ذہن پر، میری یعنی بنیادی سطح جو ہے تحت الشعور کی، اس پر گہرا اثر قائم ہوا۔ خاص طور پر جواب شکوہ کا ایک شعر میں سمجھتا ہوں کہ نقش ہو گیا میرے ذہن میں، کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تو تاریخ قرآن ہو کر، یہ چیز میرے ذہن کے اوپر جو ہے ثبت ہو گئی تھی۔ بہرحال میٹرک میں ہم نے عربی پڑھی تھی ایک مضمون کے اعتبار سے، تو گرامر وغیرہ جو ہے وہ عربی سی اس کی خاصی یعنی پختہ بنیادیں ہائی اسکول کے اندر قائم ہو گئی تھی۔ اس دوران میں وہ علامہ اقبال سے متاثر ہونے کی وجہ سے بھی، اور اس وقت جو ایک تحریک پاکستان چل رہی تھی تو اس کا ایک جذباتی جو انداز تھا، اس میں میں بھی اس میں یعنی ایک چھوٹے سے کارکن کی حیثیت سے شریک تھا۔ میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے جو مسلم لیگ کا اسٹوڈنٹ ونگ تھا اس میں شامل تھا اور ایکٹیو تھا، اور ضلع حصار کی اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا میں جنرل سیکرٹری تھا۔ لیکن اسی زمانے میں میں نے مولانا مودودی کے کچھ بنیادی کتاب کے بھی پڑھے، مولانا ابوالکلام آزاد کے بھی کچھ مقالات پڑھے، تو میں ایک اس دوسرے فکر سے بھی واقف تو ہو گیا تھا، اور ایک حد تک میرے اندر اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، لیکن میں بالفعل کام کر رہا تھا تحریک پاکستان ہی میں اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے۔
یہاں میں ایک آپ سے سوال کروں گا کہ آپ نے جیسے فرمایا اقبال سے بھی آپ کا تعلق بچپن میں ہوا، اور مودودی مولانا مودودی کی بھی تحریریں آپ نے پڑھی اور آپ اس سے متاثر ہوئے، اور اسی وقت آپ ایم ایس ایف کے یا مسلم لیگ کا جو ونگ تھا اس کے بھی آپ عہدیدار تھے، اس وقت وہ ایسا وقت تھا جب مولانا مودودی مسلم لیگ پر اس کی قیادت پر شدید تنقید کر رہے تھے، تو آپ یہ دونوں چیزوں کو اکٹھا لے کر کیسے چلے؟
میں اصل میں اس طرح کرتا تھا کہ جب وہاں کوئی بحثیں ہوتی تھیں، ہمارے اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے حلقے میں بعض لوگ جو بہت غالی قسم کے لیگی تھے وہ مولانا مودودی کو مولانا مردودی کہتے تھے، تو میں ان سے لڑتا تھا کہ کام غلط ہے، ان کی ایک رائے ہے، ان کی خیالات ہیں، اچھے خیالات ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، ہمارا اختلاف ہے، ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کا وہاں ایک ہفتے وار اجتماع ہوتا تھا، اس میں درس قرآن ہوتا تھا، تو اس میں بھی میں ریگولرلی شریک ہوتا تھا، تو میرے نزدیک اس میں کوئی خاص تضاد نہیں تھا۔ ایک طریقہ کار اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے مولانا مودودی کا ایک طریقہ کار تھا، انقلابی انداز کا، جس میں کہ قومی بنیاد پر نہیں بلکہ اصولی بنیاد پر ایک جماعت قائم کرنے کا پروگرام تھا، وہ لوگ جو اسلام کو خود اپنے اوپر نافذ کریں وہ جمع ہوں گے تو ان کی کوشش سے، جد و جہد سے اسلامی ریاست قائم ہوگی۔ 1940 میں مولانا مودودی نے وہ مقالہ پڑھا تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں اسٹریچی ہال میں کہ اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، کہ یہ مسلم لیگ جو نعرہ لگا رہی ہے اسلام کو ہم قائم کریں گے، اسلام کو نافذ کریں گے، تو یہ اس طریقے سے قومی تحریک کے ذریعے سے یہ کام نہیں ہو سکتا، اس سے تو قومی ریاست وجود میں آئے گی۔ لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی ایک قومی کیفیت جو اس وقت تھی اور اس کے مستقبل کے تحفظ کے لحاظ سے محسوس ہوتا تھا کہ مسلم لیگ کا پروگرام جو ہے وہ یقیناً ایسا ہے کہ اس میں حصہ لیا جائے، تو مجھے کوئی تضاد محسوس نہیں ہوا تھا اس میں۔
اکثر 1951 میں پاکستان کے پہلے انتخابات ہوئے پنجاب میں، اس میں جماعت اسلامی نے بھی حصہ لیا اور آپ نے جماعت اسلامی کی طرف سے انتخابی مہم میں بھرپور حصہ لیا۔ پھر 1957 میں صرف 6 سال بعد جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا اجتماع ماچھی گوٹ میں ہوا تھا، اس میں آپ نے جماعت اسلامی پر یہ الزام لگایا کہ وہ اپنے بنیادی موقف سے منحرف ہو گئی ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ 1951 میں آپ بھی انتخابات میں بڑے زور شور سے حصہ لے رہے ہیں، چاہے کسی کو سپورٹ ہی کر رہے ہیں. اور 57 میں آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے اس سے اسلام آ نہیں سکتا اور اسلام اس سے نافذ نہیں ہو سکتا اور ہم اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں. تو یہ تبدیلی تو آپ میں آئی, جماعت کی تبدیلی تو بعد کی بات ہے, لیکن اس لیے تبدیلی تو آپ میں آئی کہ 51 میں آپ کی سوچ کیا تھی اور 57 میں آپ نے کیا آگے رکھا؟
آپ کی بات جزوی طور پر درست ہے. اصل میں میں جب جماعت اسلامی کے ساتھ عملاً وابستہ ہوا ہوں, ابتدا میں میں حلقہ ہمدردان میں شامل ہوا تھا, میری عمر 15 برس تھی, تو اس بات سے کچھ سمجھ اور فہم کا معاملہ اتنا زیادہ نہیں تھا. اس وقت چونکہ مولانا مودودی نے وہی نعرہ لگایا جو مسلم لیگ کا تھا, جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے پاکستان حاصل کیا تھا, اسلام کا نعرہ, تو مولانا مودودی کھڑے ہو گئے کہ اب جب اسلام کے نام پر ملک دیا گیا ہے تو یہاں پہ دستور اسلامی بننا چاہیے. تو مطالبہ نظام اسلامی کے حوالے سے انہوں نے ایک تحریک شروع کی, اور میں پوری اپنی جد و جہد کے ساتھ اپنے تمام جو اس کے اندر شریک رہا. اس کے بعد جب میں میڈیکل کالج میں داخل ہوا تو ہاسٹل میں چلا گیا, پھر میرا جماعت کے ساتھ ربط زیادہ نہیں رہا, بلکہ اسلامی جمعیت طلبہ میں میں نے پھر کام کیا ہے, پوری تندہی سے کیا ہے اور ایکٹیولی. میرا مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر کسی چیز کو اختیار کرتا ہوں تو پوری طرح کرتا ہوں اور اس میں اپنی پوری شخصیت کو اڈھیل دیتا ہوں, ریزرویشنز باقی نہیں رہنے دیتا. بہرحال اس سے جو بات سمجھ میں آئی مولانا مودودی کی بنیادی فکر وہ یہ تھی کہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے سب سے پہلے کہ وہ خود اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو, ان کے احکام پر عمل کرے, نمبر دو اسی کی دعوت دوسروں کو بھی دے, اور نمبر تین یہ کہ اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرے. یہ بات میرے جو فکر میرے سامنے آیا ہے, شہادت کے حق نامی پمفلٹ مولانا مودودی کا بھی چھپتا ہے, 1946 میں انہوں نے یہ تقریر کی تھی مراد پور ضلع سیالکوٹ میں, تو اس تقریر نے مجھے ایک فہم دیا کہ یہ جو آخری جد و جہد ہے اسلام کو قائم کرنے کی, اس کے لیے ایک جماعت ضروری ہے. تو میں اس جماعت میں شامل تھا, کام کر رہا تھا, لیکن یہ کہ کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ سم تھنگ از گوئنگ رانگ سم ویئر, لیکن کیا بات ہوئی ہے, کیوں ہوا ہے, مطلب سب سے پہلے مجھے احساس ہوا اور وہ یہ تھا کہ جو احرار نے شروع کی تھی ختم نبوت کی تحریک اینٹی قادیانی موومنٹ 1953 میں, اس میں جماعت اسلامی شامل ہوئی. حالانکہ اس سے پہلے جماعت اسلامی کے نے اپنے لٹریچر میں اپنی کسی بات میں قطعاً کبھی کوئی قادیانیت کا ذکر نہیں کیا کہ یہ کوئی فتنہ ہے یا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. تو کچھ تھوڑا سا طبیعت کو جو ہے ایک ہوا کہ یہ صرف اس وجہ سے کہ ایک تحریک جو ہے کچھ لوگوں نے اٹھا دی ہے, کھڑی کر دی ہے, تو اس میں بہ جانا جو ہے یہ کوئی اصول پرستی نہیں ہے. بہرحال اس موقع پر ایک بڑی ایسی بارکت العرا کتابچہ لکھا مولانا نے, وہ جو مسئلہ قادیانیت تھا جس کی بنا پر انہیں پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی, اگرچہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہرحال اس کے بعد جو ہے اس کو بدل دیا گیا, لیکن یہ ایک احساس تھا. لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ شاید بس ایک وقتی سی غلطی ہے جو ہو گئی ہے, اس کا کوئی خاص جو ہے گہری کوئی ڈانڈے جو ہیں پالیسی کے ساتھ نہیں ملتے ہیں. تو اسی زمانے میں وہ 51 کا الیکشن بھی ہوا تھا, اس میں بھی ہم نے ڈٹ کر حصہ لیا اور میں نے بہت بہت کام کیا. مولانا امین احسن اصلاحی صاحب یہیں اس ماڈل ٹاؤن سے یہ کھڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان کے لیے, اگرچہ کوئی نہیں آتا تھا ہمارے وہ جو الیکشن جو ہمارے بنتے تھے کیمپین کے لیے, کوئی نہیں آتا تھا, اس لیے کہ وہ تو ایک مسلم لیگ اور اس کے مختلف جو بھی شاخیں تھیں انہیں کے آپس میں جو ہے وہ مقابلہ تھا. بہرحال اس کے بعد پھر جب میں نے ایم بی بی ایس کر لیا, بلکہ اس سے بھی کچھ پہلے یہ احساس پھر میں آپ سے کہوں گا کہ یہ ہوا کہ سم تھنگ از رانگ سم ویئر, کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. یہ زیادہ شدید ہوا جب میں جماعت اسلامی کا رکن بن گیا. یہ بات مجھ پر اتنی واضح تھی کہ بغیر جماعت کی زندگی درست نہیں ہے, کہ میں نے جیسے ہی نتیجہ میرا نکلا ایم بی بی ایس فائنل ایگزامینیشن کے میں نے پاس کیا, اسی رات کو میں نے جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست دے دی. انہوں نے ایک ڈیڑھ مہینہ لیا اس میں, لیکن یہ کہ بہرحال فروری 1955 میں, 1954 کے نومبر میں میں نے ایم بی بی ایس پاس کیا تھا, فروری 1955 میں میں جماعت اسلامی کا رکن بن گیا. اب میں نے اندر جا کے جو حالات دیکھے تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ اصولی اعتبار سے اور شخصی کردار کے اعتبار سے بات وہ نہیں ہے جو ہم نے لٹریچر میں پڑھی ہے, کیونکہ ہمارا تو سارا رابطہ جو رہا تھا وہ لٹریچر کے ذریعے سے تھا. تو اس پر پھر ذرا زیادہ غور کرنا پڑا کہ یہ کیا سبب ہے, کیا وجہ ہے, کیوں یہ چیز جو ہے وہ کوئی صحیح نتائج برآمد نہیں کر رہی. اسی طریقے سے پھر جب سن 56 کا دستور بنا، اس کے لیے جماعت نے بڑی محنت کی تھی، جلوس بھی نکالے تھے، تو اس کے بعد ہمیں کچھ اندازہ ہوتا تھا کہ شاید بس اب تو منزل قریب آ گئی ہے، اب 56 کا دستور بن گیا، اب اسلام یہاں پر آ جائے گا. اس کے بعد وہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ ساری بساتی لپیٹ دی گئی. تو اس پہ یہ کہ کافی جو ہے ایک کوشچن مارک سامنے آیا ہے. اس کوشچن مارک کے بارے میں پھر میں نے جب غور کیا، سوچ و بچار کیا، تو مجھے محسوس ہوا کہ جماعت اسلامی اپنی اصل ڈگر سے ہٹ گئی ہے. وہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھی، اور اگرچہ قائم تو 1941 میں ہوئی تھی، لیکن یہ کہ اس کا جو ہیولا تھا فکری، وہ مولانا مودودی نے 1939-1940 کی اپنی تحریروں میں پیش کیا تھا، اور پھر 1941 میں جماعت قائم ہو گئی. اس وقت سے لے کر وہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت کا رول اس نے ادا کیا. قومی مسائل میں کوئی دلچسپی لی نہیں. جو قومی تحریک چل رہی تھی مسلمانوں کی مسلم لیگ کے تحت، اس سے علیحدگی بھی رکھی، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوئی شدید تنقیدیں بھی کی، لیکن یہ کہ وہ اس طرح کی نہیں تھی جیسے کہ اور مخالفین کرتے تھے، جیسے کہ احراری جو حضرات تھے وہ کرتے تھے یا اور لوگ کرتے تھے، یہ نہیں، بلکہ اس میں سنجیدگی کی بات تھی کہ اس قومی تحریک سے قومی ریاست وجود میں آئے گی. تو قومی ریاستیں اور بھی بہت پڑی ہیں مسلمانوں کی، تو اس میں ایک اور کے اضافے سے کیا خاص فائدہ ہوگا جب تک کہ اسلامی ریاست قائم نہ ہو. تو اسلامی ریاست تو اس طریقے سے آئے گی. تو یہ بات جو تھی یہ واضح ہو چکی تھی، لیکن یہ کہ پھر محسوس ہوا کہ اس میں غلطی ہو گئی ہے بڑی، جو انہوں نے الیکشن میں حصہ لے کر اور ایک اسلام پسند قومی سیاسی جماعت کا رول اختیار کر لیا ہے، اس سے وہ اس کا انقلابی رنگ ختم ہو گیا.
اکثر 1957 میں جو ماچھی گوٹ کا اجتماع ہوا تھا جماعت اسلامی کا، اس کے بعد جماعت اسلامی کے کچھ بڑے جو ہیں وہ جماعت سے نکلے تھے. آپ بھی اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے لیکن آپ بھی ان کے ساتھ نکلے تھے، تو وہ سب مولانا مودودی کی ذات کے حوالے سے تو ناقد تھے، لیکن ان کا باہم بھی آپس میں اختلاف تھا. مثلا مولانا اصلاحی کو اعتراض تھا کہ مولانا مودودی آمریت پسند ہیں، اس کے مقابلے میں آپ کا اعتراض یہ تھا کہ جماعت اسلامی اپنی اصل ڈگر سے ہٹ گئی ہے. تو آپ کا جو اپنا یہ جو اسے گٹھ جوڑ یا اتحاد کہا جائے، تو کیا یہ مولانا کی ذات کے حوالے سے تو نہیں تھا؟
پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ کوئی گٹھ جوڑ سرے سے تھا ہی نہیں. انڈیویجول سوچ تھی لوگوں کی، اور اس میں مختلف پہلو جو ہے وہ ان میں یکرنگی بھی تھی. مثلا یہ تو اب تقریبا سب کا خیال تھا کہ ہم غلط راستے پر آ گئے، لیکن ہوا اصل میں یہ کہ 1955 میں جماعت اسلامی کا ایک آل پاکستان اجتماع ہوا کراچی میں ککری گراؤنڈ میں. اس میں بہت سے لوگوں نے وہاں بھیجی ہوئی تھی اپنے تجاویز، جماعت کے دستور میں یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور کچھ لوگوں نے جماعت کی پالیسی کے بارے میں کہ یہ غلط ہو گئی. مولانا مودودی نے حکمت عملی سے کام لیا، اس لیے کہ وہ اس وقت ایک تحریک چلا رہے تھے، دستوری مہم، جس کے نتیجے میں یا بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ یقیناً اس پر اثر تھا کہ 1956 کا دستور بنا ہے. تو وہ انہوں نے اس وقت اس کو ڈائیورٹ کیا کہ اگر اس وقت ہم نے اس سالانہ جلسے کے اندر یہ ایشوز اوپن کر دیے تو یہ پینڈوراز باکس ہو جائے گا اور کنفیوژن ہو جائے گا، لوگ یہاں سے ذہنی طور پر جو ہے وہ بالکل منتشر ہو کر نکلیں گے. تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو ہر حلقے سے جماعت کے جو تنظیمی حلقے تھے دو دو آدمیوں کا انتخاب کرایا، اور ایک کانسٹیٹیوٹ اسمبلی بنا دی گئی کہ یہ طے کریں گے دستور کے اندر جو ترامیم وغیرہ کی تجاویز آئی ہیں اس کو بیٹھ کر. تو ان میں میں حلقہ اوکاڑا کہلاتا تھا، وہ منگمری جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے جماعت اسلامی کا ہیڈ کوارٹر اوکاڑا تھا، تو حلقہ اوکاڑے کے دو نمائندگان میں سے ایک میں بھی تھا منتخب جو ہوئے. اور پالیسی کے معاملے کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی جس کا نام جائزہ کمیٹی، یہ جائے جائزہ لے اور یہ گھومے پورے بجائے اس کے کہ سب لوگ آئیں، یہ جائیں لاہور جائیں، پشاور جائیں، یہاں جائیں، وہاں جائیں، ڈھاکہ جائیں، اور جا کر یہ کہ لوگوں سے جن کو بھی کوئی پالیسی کے بارے میں اشکال ہے وہ اس کو بیان کریں. اچھا یہ صورتحال ایسی تھی، وہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ اکثر و بیشتر یہ تو محسوس کر رہے تھے کہ کچھ خرابی ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی پن پوائنٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا خرابی ہوئی. اچھا ایسا ہوا کہ جب اوکاڑے میں وہ آئی جو جائزہ کمیٹی، تو میں ایک ایک آدمی جو تھے بیٹھے ہوئے وہاں پر کو بلاتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، تو میں نے ایک کاغذ کے چٹ کے اوپر کچھ پوائنٹس نوٹ کر لیے یہ بارے باتیں کرنی ہیں. وہ جا کر میں نے باتیں کی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ لوگ چاروں آدمی جو تھے ان میں مولانا عبدالجبار غازی تھے، جو پہلی مرتبہ جب مولانا مودودی گرفتار ہوئے اس کے بعد امیر جماعت رہے تھے، عبد الغفار حسن جی تھے اور عبدالرحیم اشرف تھے، تو یہ اور شیخ سلطان احمد تھے. انہوں میں نے سوچا کہ ان کے کچھ آنکھیں جیسے کھل سی رہی ہیں, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ چیزیں لکھ کر نہیں دے سکتے. میں نے کہا میں تو لکھاڑ آدمی ہوں نہیں اور میں نے کبھی کچھ لکھا ہی نہیں ہے, تو میں مشکل ہے نہیں کہ آپ کوشش کریں. میں نے کہا اچھا. اس کے بعد میں آپ کا جو ہے 10 دن تو اپنے مطلب کے ساتھ مطلب بھی کر رہا تھا اور لکھ بھی رہا تھا, اور کتابوں میں سے بجائے نقل کرنے کے حوالے میں کتابیں یعنی قینچی سے کاٹ کاٹ کے تو وہ جو پیش کر رہا تھا. اور پھر 5 دن کے لیے میں یہاں لاہور میں آ کر اپنی ہمشیرہ یہاں رہتی تھی کرشن نگر میں, وہاں میں کلوز ڈور ہو کر بیٹھ گیا. تو میں نے کوئی 250 صفحے کا ایک کاپی تھی, عام سائز کاپی سائز 250 صفحے کا بیان جو ہے وہ تیار کر کے اور دے دیا. تو لوگ آپ نے اب لکھا ہے, انہیں کوئی شک سا ہوا کہ یہ شاید جھوٹ بولا اس نے, یہ تو بہت عرصے سے یہ لکھ رہا ہوگا. میں نے کہا نہیں, میں نے انہیں 15 دنوں میں لکھا ہے. اس بیان نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. جائزہ کمیٹی والوں کی آنکھیں کھل گئیں. مولانا عبدالجبار غازی صاحب نے اپنی ڈائری میں لکھا, بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں حیران ہوں کہ ہم بوڑھے لوگ جو ہیں حالات و واقعات میں سے گزر کر جن نتائج تک پہنچے ہیں, اس نوجوان نے صرف لٹریچر کے تجزیے سے وہ ساری نتائج حاصل کر لیے. مولانا اسلائی صاحب نے پھر شورا کا اجلاس ہوا, جائزہ کمیٹی کی رپورٹ جو ہے اس میں پھر زیادہ بات وہی آ گئی جو کہ یہ کام کچھ غلط ہو گیا ہے, اس میں ہمیں کچھ ترمیم کرنی چاہیے. اور مولانا اصلاحی صاحب نے مولانا مودودی سے بھی پوری شورا کے لوگوں سے یہ کہا کہ ڈاکٹر اسرار کا جو بیان ہے وہ سب لوگ ضرور پڑھیں. اور اس میں اگرچہ مجھ پر بھی بڑی شدید تنقید ہے لیکن مجھے وہ معلوم ہوا ہے کہ وہ ٹھیک بات کر رہا ہے. مولانا مودودی کا میرے پاس تو اتنا وقت نہیں سنا کہ وہ تو 100 صفحے کا, لوگوں نے کہا 250 صفحے کہا کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. بہرحال جس نے اس کو پڑھا ہے, یہ بہت بات کی بات ہے, کوئی 8-10 سال پہلے, آج سے 8-10 سال پہلے میاں طفیل محمد صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ میں ہم حیران ہوتے تھے کہ جو بھی ڈاکٹر اسرار کا بیان پڑھتا تھا اس کا سر گھوم جاتا تھا. ہمیں تو اس میں کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آئی تھی, لیکن جو پڑھتا تھا اس کا جو ہے وہ بالکل ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ تو اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو بھی لوگ محسوس کر رہے تھے کہ سم تھنگ ہیز گون رانگ سم ویئر, وہ میں نے پن پوائنٹ کر دیا کہ یہ جو ایک ٹرن لیا ہے جماعت اسلامی نے, اس نے در حقیقت وہ پورا معاملہ جو ہے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اس پر وہ اصل میں یہ چند منٹ اس میں لے لوں میں کہ وہ جائزہ کمیٹی میں جب رنگ دیکھا مولانا مودودی نے کہ یہ تو اب میرے رائے کے میرے معتقد لوگ نہیں رہے, انہوں نے جذباتی انداز میں استعفی دے دیا عمارت سے. اب سب لوگ خوش آمد کرنے لگے کہ صاحب استعفی آپ کیسے دے رہے ہیں اور یہ ہے, اور اسے شاعری کروا دیا اخبار میں. اس سے ایک بڑی ایکسپلوسو سچویشن پیدا ہو گئی. وفد کے وفد آ رہے ہیں پنجاب کے علاقوں سے, کراچی سے, مولانا واپس لیں استعفی, کیا کر رہے ہیں, پاؤں پکڑ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ جائزہ کمیٹی کے ارکان کو ایک خط لکھا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ چاہے آپ کی کوئی نیت تھی یا نہیں تھی, لیکن آپ نے ایک سازش کی ہے غیر شعوری طور پر جماعت کے خلاف, تو میں آپ کو آپشن دیتا ہوں کہ آپ یا تو خود مستعفی ہو جائیں شورا سے, یا جن جن حلقوں سے آپ منتخب ہو کر آئے پھر میں ان کے سامنے آپ کا کیس رکھوں گا. اس پر مولانا اصلاحی کھڑے ہو گئے, انہوں نے بہت زبردست موقف اختیار کیا, بہت زبردست ایک خط لکھا, ایک بڑا ایکسپلوشن ہو گیا. اب یہ مد مقابل ہو گئے دونوں, مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی, جو 17 برس تک جو ہیں وہ یوں سمجھیے کہ یک جان دو غالب رہے تھے. تو اس سے پھر یہ ہے کہ بہرحال اس کے کئی مراحل آئے, پھر وہ باچی گوٹ کا جو جلسہ ہوا. تو یہ اس طریقے سے تاریخ ہے.
جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ, آپ نے جماعت سے الگ ہونے کے فوراً بات لکھی.
پتہ نہیں جماعت کے اندر وہی جو جائزہ کمیٹی کا اسی کو شائع کیا, لیکن 10 سال بعد,
10 سال بعد آپ نے شائع کیا, ایسا کیوں ہے؟
ایسا اس لیے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محض تخریب جو ہے وہ جائز نہیں ہے جب تک کہ تعمیر کا پروگرام شامل نہ ہو. تو اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت تو جب لوگ علیحدہ ہوئے میں انتظار کرتا رہا کہ یہ بڑے لوگ, میں تو آپ جیسا کہ آپ نے کہا میری عمر کل 25 برس تھی جب میں جماعت سے علیحدہ ہوا ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں تو کوئی نئی تحریک یا نئی جماعت شروع نہیں کر سکتا تھا. امید یہ تھی کہ یہ بڑے لوگ جو ہیں مولانا اصلاحی صاحب ہیں, عبدالغفار حسن ہیں, عبدالرحیم اشرف ہیں, اور مولانا عبدالجبار غازی ہیں, شیخ سلطان احمد ہیں, یہ لوگ اگر سر جوڑ کر بیٹھ جائیں گے تو کوئی ایک نئی تنظیم نیا ڈھانچہ بن جائے گا. وہ نہیں ہوا, لہذا میں نے اس کو روک کے رکھا. البتہ جب پھر بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ اب اگر یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے تو اس کا ہر شخص کو اپنی قبر میں جانا ہے, اپنا حساب خود پیش کرنا ہے, تو میں یہ کہہ کر تو نہیں چھوٹ جاؤں گا کہ یہ انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا. پھر میں نے جب طے کیا ہے اور یہ ہوا 65 میں, when I was 33 years old. تو پھر میں نے طے کیا اب کم وقت میں مجھے جو بھی ہے اب اپنے طور پر اس کام کو شروع کرنا ہے. تب میں پھر میں چلا گیا تھا 57 میں ایم بی بی ایس کر کے منٹگومری جو سائیوال کہلاتا ہے, پھر وہاں سے میں 65 میں منتقل ہوا ہوں دوبارہ اس عزم کے ساتھ اب میں نے اپنی بنیاد پر ایک دعوت دینی ہے اور اس پر تنظیم اور جماعت اٹھانی ہے. اس وقت پھر میں نے وہ کتاب شائع کی.
ڈاکٹر, جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی دونوں اپنا ایک ہی ہدف بتاتی ہیں, تو یہ جو الگ جماعت آپ کو بنانی پڑی اس کی وجہ صرف یہ طریقہ کار کا اختلاف تھا یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی اختلاف تھا؟
چھوٹے موٹے اختلافات تو اور بھی بہت ہوتے ہیں. مثلاً وہ جو آئیڈیل دور ہے میرے نزدیک جماعت اسلامی کا 1939 سے اور تقریباً 50 تک, اس میں بھی مجھے دو خامیاں نظر آتی تھیں اور یہ میں نے اپنے اس بیان میں بھی لکھ دیا تھا لیکن اس کو ایمفیسائز نہیں کیا تھا. ایک خامی مجھے یہ محسوس ہوئی تھی کہ مولانا مودودی شدت پسند بہت ہیں, وہ تنقید جب کرنے پر آتے ہیں تو جب تک کہ کسی کو کفر تک نہ پہنچا لیں تو اس کے ان کو اطمینان نہیں ہوتا. یعنی متحدہ قومیت کی تحریک تھی جس میں مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ علام مولانا وکلام آزاد وغیرہ یہ سب پر جو انہوں نے تنقیدیں کی ہیں وہ گویا کہ اس کو کفر اور شرک تک پہنچا دیا متحدہ قومیت کے تصور کو. پھر جب مسلم لیگ پر تنقیدیں کی تو مسلم قوم پرستی کو بھی کفر اور شرک تک پہنچا کے دم لیا. تو یہ شدت ہے, ٹھیک ہے اختلافات بھی کرے لیکن اختلاف میں یعنی اس کو اس حد تک نہ لے جائے. جیسے کہ بعد میں پاکستان بننے کے بعد بھی الیکشن میں جب حصہ لینے کا فیصلہ کیا تو امیدواری کو جو ہے وہ ناجائز اور حرام قرار دیا, پارٹی ٹکٹ کو لعنت قرار دیا, ایک نیا بالکل پیرل جو ہے نظام تجویز کیا. تو یہ انتہا پسندی ان میں تھی میرے نزدیک, اس کی وجہ سے جماعت کو رکاوٹ ہوئی ہے. اس لیے کہ جن بزرگوں کے اوپر انہوں نے تنقیدیں کی ہیں ان کے متقدین جو ہے ان کے کان پھر بند ہو گئے جماعت کی دعوت کے لیے. دوسری مجھے ایک کمی کا احساس ہوتا تھا کہ اسلام کے موضوع پر تو گفتگو ساری صحیح ہے لیکن ایمان پر ایمفیسس اتنا نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے. یہ دو چیزوں تو تھیں لیکن بائی اینڈ لارج دی موومنٹ ایز سچ, اس کا جو فکر ہے, اس کا جو فرائض دینی کا تصور ہے, اس کے لیے جو ہے وہ میں ان کے ساتھ ایگری کرتا تھا اور وہ آج بھی ایگری کرتا ہوں. لیکن یہ کہ جب جماعت اسلامی نے یہ ٹرن لیا یہاں پر پاکستان میں آ کر, پہلا کام صحیح کیا تھا, دستور اسلامی کا مطالبہ کیا اور اس میں پوری قوم نے ساتھ دیا, مسلم لیگیوں نے ساتھ دیا, کیونکہ تو مسلم لیگ کی تحریک ہی کا گویا کہ ایک مانوی تسلسل ہو گیا. اسلام کے نام پر پاکستان بنایا تھا تو اب یہاں پہ اسلامی دستور ہونا چاہیے. تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بڑا ڈیسائسو رول پلے کیا دستور ساز اسمبلی کے اندر. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ٹرن لیا 1951 کے الیکشن میں حصہ لینا, اس نے اس کی نوعیت کو بدل دیا.
سب گزشتہ 30 سال میں دین کے حوالے سے جو محنت آپ نے کی ہے وہ آپ کے مخالفین بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے, لیکن اس میں ایک تسلسل اور استقامت نظر نہیں آتی. مثلاً آپ نے انجمن خدام القرآن بنائی, پھر آپ نے تنظیم اسلامی بنا ڈالی, پھر آپ نے تحریک خلافت لانچ کر دی, پھر تحریک خلافت کو ختم کر دیا گیا, تو کیا یہ کسی فکری کنفیوژن کا معاملہ تو نہیں تھا؟ ایسا
پتہ نہیں ہے, اصل میں تو یہ ہے کہ یہ سٹیپس ہیں کہ میں نے جو کام شروع کیا تھا وہ کسی تحریری بنیاد پر نہیں تھا. جیسے مولانا مودودی کا تو سارا معاملہ جو تھا وہ تحریر کی بنیاد پر تھا, کتابوں کی تصنیف. میں نے درس قرآن کے حوالے سے کام شروع کیا لاہور میں 1965 میں آنے کے بعد, 66 سے فل سوئنگ میں وہ آیا. اس سے میرا ایک حلقہ جو ہے معاونین کا, ہم خیال لوگوں کا وجود میں آیا. تو اس پر پہلے میں نے مرکزی انجمن خدام القرآن قائم کی, لیکن اس کے لیے بھی جو میں نے تجویز جو ہے جو ماہنامہ میثاق میں شائع کی تھی اس میں لکھ دیا تھا یہ میرا اصل مقصد نہیں ہے, بلکہ یہ تو پہلا سٹیپ ہے جو میں اٹھا رہا ہوں. میرے سامنے اصل پیش نظر یہ ہے کہ بیعت کی بنیاد پر ایک اسلام اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جماعت بنائی جائے, یہ میں نے اس وقت بھی لکھ دیا تھا. چنانچہ 3 سال کے بعد وہ تو ایسے ہی جیسے کہ ایک آم کی گٹھلی میں سے پہلے دو پتیاں نکلتی ہیں, پھر وہ آگے چلتی ہیں, پھر کوئی تنا بنتا ہے, پھر اس کے اندر وہ شاخوں کے اندر پتے آتے ہیں, پھر اس میں آم بھی لگتا ہے. تو میرے نزدیک تو یہی ایک پروسیس جو ہے یہ ارتقاء کا پروسیس ہے, اس کے اندر کہیں کوئی
یہ تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت کا کیا تعلق ہے آپس میں؟
یعنی تنظیم اسلامی کا ہدف خلافت کا قیام ہے, اس اعتبار سے یہ تحریک خلافت ہے, تنظیم جماعت اسلامی ہے. جیسے پاکستان موومنٹ کہلاتی ہے تحریک پاکستان, اور اس کی جماعت کون سی تھی؟ مسلم لیگ. مسلم لیگ پارٹی کا نام تھا، تنظیم اسلامی پارٹی کا نام ہے. تنظیم اسلامی کا ہدف کیا ہے؟ نظام خلافت قائم کرنا. تو اس اعتبار سے تحریک خلافت ہے. تو تحریک پاکستان اور مسلم لیگ ایز اے پارٹی، بالکل وہی ریلیشن شپ جو ہے تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت میں.
تنظیم اسلامی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اسلام کا نظام جو قائم کریں گے وہ انقلابی طریقہ کار سے کریں گے، اور یہ انقلابی طریقہ کار آپ نے سیرت رسول سے اخذ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اسے منہج انقلاب نبوی کا نام دیتے ہیں. آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ منہج انقلاب نبوی جو ہے، اس کا تھوڑا سا اس کے بارے میں اور یا اس کے مراحل کے بارے میں مختصر سا بتا دیں.
پہلی بات تو یہ کہ اس کا جو ایک پریمبل سمجھ لیجئے، میں دو چیزیں جو ہے اسرٹ کرتا ہوں. نمبر ایک یہ کہ انبیاء و رسول کی مقدس جماعت میں صرف حضور کے دست مبارک سے ایسا ہوا کہ ایک بالکل نئی حکومت، ایک ریاست، ایک معاشرہ وجود میں آ گیا، اور کسی کے ذریعے نہیں ہوا. نمبر دو یہ ہے کہ دنیاوی اعتبارات سے یہ دنیا مانتی ہے کہ جو انقلاب حضور نے برپا کیا تھا وہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب ہے، اور لہذا انقلاب کا عمل کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میرے نزدیک واحد سورس ہے حضور کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو میں نے جب مطالعہ کیا تو اس سے پھر میں نے چھ سٹیپس جو ہیں جو وہاں سے ڈیرائیو کیے، اور اس میں ایک اور کا اضافہ ہے ساتویں کا، لیکن انقلاب کی تکمیل جو ہے چھ سٹیپس میں ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی انقلابی فلسفہ ہونا چاہیے، نظریہ جس کو عام کیا جائے، پھیلایا جائے. اسلام کا انقلابی نظریہ توحید ہے، لیکن توحید کے تین کرولریز جو ہیں وہ اصل میں اس نظام کی بنیاد بنتی ہے کہ جو توحید کی بنیاد پر دنیا میں قائم ہوتا ہے. ایک ہے توحید عقیدے کی توحید، ایک ہے توحید عمل کی توحید، اور اس میں بھی پھر وہ اجتماعی نظام کیا بنے گا، اس میں یہ ہے کہ سیاسی نظام وہ ہوگا جس میں حاکمیت اللہ کی اور اللہ اس کے رسول کے احکام کو سپریمیسی حاصل ہوگی ہر چیز پر. معاشی نظام وہ بنے گا جس میں ملکیت تامہ صرف اللہ کی، انسان کسٹوڈین ہوگا، اور یہ کہ اس میں کہیں سود اور جوئے کا معاملہ نہیں آئے گا. تیسرے یہ کہ معاشرتی اعتبار سے تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں، یہاں تک کہ مرد اور عورت مساوی ہیں پیدائشی اعتبار سے. اس کو پھیلایا جائے، عام کیا جائے لوگوں کو. اچھا، اس کے بعد جو لوگ اس کو قبول کر لیں انہیں آرگنائز کیا جائے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے نظام کو جڑ سے اکھیڑنا آسان کام تو نہیں، اس کے لیے تو بہت زبردست ڈٹرمنڈ ایک جو ہے ایک سٹرگل، اور اس میں یہ جان اور مال کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا لازماً. تو اس حوالے سے ایک بڑی مضبوط ڈسپلن پارٹی کو قائم کرنا، یہ پارٹی حضور نے قائم کی دو بنیادوں پر. پہلی بنیاد تو یہ تھی کہ آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تم مانتے ہو مجھے تو تم مسلمان ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمہیں اب میری اطاعت کرنی پڑے گی، کیونکہ رسول میں اللہ کا رسول میں اس کی طرف سے بات کر رہا ہوں. ما ينطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحا، تو ایک ڈسپلن خود بخود قائم ہو گیا. لیکن پھر جب وہ تحریک جو ہے آگے ایک تصادم کے مرحلے میں داخل ہونے لگی تو پھر آپ نے بیعت کا نظام جو ہے لوگوں سے بیعت لی کہ میں جو حکم دوں گا مانو گے. تو یہ سارا معاملہ جو تنظیم کا ہوا. پھر ہے کہ ان کی تربیت ہونی چاہیے، تربیت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، ان میں ڈسپلن کی عادت بھی ہو جائے، اور ان میں جان و مال ہر شے کھپا دینے کے لیے آمادگی بھی پیدا ہو جائے، اور پھر یہ کہ ایک روحانی کیفیت بھی انہیں حاصل ہو جائے، اور ان کی نیتوں میں اتنا خلوص پیدا ہو جائے کہ سوائے اللہ کی رضا کے اور آخرت کی جزا کے اور کوئی شے مطلوب نہ ہو. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور خوشائی. تو یہ تین کاموں سے ایک حزب اللہ وجود میں آئی. جیسے مارکسزم کے فلسفے پر جماعت بنی کمیونسٹ پارٹی، جو رشیا میں مونشویکس اینڈ بولشویکس کے دو حصوں میں منقسم تھی، ایسے حضور نے بنائی حزب اللہ، اللہ کی پارٹی. اور چوتھی بات یہ رہی کہ اس تمام عرصے میں جب تک کہ وہ جماعت کافی مضبوط نہیں ہو گئی، اس میں یہ رہا حکم رہا کہ جو بھی تمہیں تمہارا استہزاء کرے، تمسخر کرے، تمہارے خلاف کو جارحانہ اقدام کرے، ٹیک اٹ پیشنٹلی، صبر کے ساتھ صبر کرو، جوابی کاروائی کوئی نہ کرو. اور یہ جو ہے پیسو ریزسٹنس جو ہے یہ چوتھا مرحلہ میں گنتی میں چوتھا ہے، شروع تو پہلے ہی دن سے ہو جاتا ہے. چاروں مرحلے ساتھ چلتے ہیں، دعوت توحید کی، انقلابی نظریے کی حیثیت سے تنظیم، جماعت کی حزب اللہ بنانے کے لیے تربیت اور تزکیہ، اور پیسو ریزسٹنس صبر. اس کے بعد جب محسوس ہوا کہ اب ہمارے پاس طاقت اتنی ہے تو پھر حضور نے اقدام شروع کیا، ایکٹیو ریزسٹنس، یعنی قریش کا اکنامک بلاکیڈ، کہ جو قافلے جا رہے تھے قریش کے اور وہ مدر کے پاس سے گزرتے تھے، ان کا پیچھا کیا، انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی، اس سے مخدوش ہو گیا ان کا معاملہ، ان کی لائف لائن جو ہے اس کے اوپر گویا کہ آپ نے ہاتھ ڈال دیا۔ اسی طریقے سے جو بھی آس پاس کے قبائل تھے، جو پہلے سب کے سب ایک طرح سے جو ہیں وہ قریش کے حلیف تھے، ان کے باج گزار ٹائپ تھے، اب آپ وہاں جاتے تھے ان سے معاہدے کر لیتے تھے، یا تو اب وہ حضور کے ساتھ ہو گئے اور قریش کے مخالف ہو گئے، یا وہ کہتے تھے کہ ہم نہ ان کے ساتھ نہ آپ کے ساتھ، ہم نیوٹرل ہیں۔ لیکن دونوں حالتوں میں جو زون آف پولیٹیکل جو تھا، انفلوئنس آف قریش، دیٹ واز ڈیکریزنگ۔ اس کے نتیجے میں پھر قریش نے جو ہے وہ قدم اٹھایا اور قصبۂ بدر سے چھٹا جو ہے وہ آخری مرحلہ شروع ہو گیا۔ چھ سال کی جنگ رہی، چونکہ پوری تیاری کے بعد یہ مرحلہ آیا تھا، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ ساتواں مرحلہ ہوتا ہے پھر اس انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کا۔
یہاں میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، تو کیا موجودہ دور میں بھی ہم کسی حکومت سے جنگ کریں گے؟
موجودہ دور میں یہ ہے کہ پہلے پانچ مسئلے تو جوں کے توں رہیں گے، لیکن کسی حکومت کے خلاف جنگ اس دور میں آ کر فیزیبل نہیں رہی ہے۔ جائز ہے اگر حالات جو ہیں اس کی اجازت دیں تو اس کو حرام نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن فیزیبل نہیں ہے، اس لیے کہ آج عوام نہتے ہیں اور حکومتوں کے پیچھے فوجیں ہوتی ہیں، پانچ لاکھ کی، دس لاکھ کی فوجیں ہیں کھڑی ہوئی ہیں، اور بہت پوری طرح جو ہے مسلح ہیں، پھر ان کے پاس ٹینک ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، آرمرڈ کاریں ہیں، پھر ان کے پاس جہاز ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، وہ ساری چیزیں اتنی کچھ ہیں، اور فوج جو ہے وہ جو حکومت وقت ہے اس کا حکم مانتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ نظام جو اس وقت موجود ہے اسی کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اسی کی پاسبان ہوتی ہے، اسی کے انہیں کے مفادات کی محافظ ہوتی ہے۔ لہذا اس کی بجائے میرے نزدیک اس دور میں اس کو جو ہے ایک غیر مسلح جد و جہد کی حیثیت سے کیا جانا چاہیے۔ اس کے میرے نزدیک تین فیزز ہیں غیر مسلح جد و جہد کے، اور میں یہاں پر خاص طور پر گاندھی کا نام لوں گا، کیونکہ اس میدان میں وہی شخص ہے پہلا جس نے کہ یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ چنانچہ پہلا کیا تھا کہ نان وائلنٹ نان کوآپریشن، ہم تمہارا کپڑا نہیں پہنیں گے، بس وہ ہم چرخا کاٹیں گے اور اس سے سوت بنائیں گے اور سوت سے کھدر بنائیں گے، کھدر پہنیں گے، تمہارا کپڑا نہیں پہنیں گے۔ اب اس کا کیا ہوا؟ وہاں کے تو جو ہے ان کی معیشت کو دھچکا لگا بہت زبردست، بڑے بڑے کارخانے بند ہو گئے، سٹور سے وہ بھرتے چلے گئے کپڑے کے، اب خریدار نہیں رہے، مارکیٹ ختم ہو گئی۔ پھر اگلی سٹیج آئی نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس، جس میں کہ گاندھی نے یہ کہا کہ ہم یہ سمندر میں پرماتما نے پانی پیدا، وہ نمک پیدا کیا ہوا ہے، ہم وہاں سے نمک بنائیں گے، حالانکہ حکومت نے اس پر جو ہے ایکسائز ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے ہی چیلنج دی ٹیکسیشن پالیسی آف دی برٹش انڈیا۔ تو اس کے بعد لاٹھیاں پڑیں، باریں کھائیں، لیکن خود وائلنٹ نہیں ہوئے۔ تیسری سٹیج ہندوستان میں آئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ عظیم دوم جب چھڑ گئی تو اس کے بعد اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک وقفہ آ گیا، اور جنگ عظیم دو کے نتیجے میں برطانیہ طے کر چکا تھا کہ اب اسے یہاں سے بستر اپنا گول کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ ان کے ہاتھ طے تھا 48 میں اور یہ پہلے ہی چلے گئے سن 47 میں، اور آزادی ہندوستان کو اب ایسے ملی ہے کہ نہ کسی انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا، نہ کسی ہندوستانی نے کسی انگریز کو مارا۔ یہ اصل میں ہوا ہے ان کا اپنا جو تھا یہ فیصلہ تھا اور وہ چلے گئے۔ لیکن تھرڈ سٹیج وہ ہے کہ جو ہمیں ایران میں آیت اللہ خمینی کی جدوجہد میں نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ان آرمڈ ریولٹ۔ لوگ سڑکوں پر آ گئے، سسٹم کو بلاک کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے فوجوں نے جو ہے ان کے اوپر فائرنگ بھی کی، ہیلی کاپٹرز سے فائرنگ کی گئی، لوگوں نے جانے دی۔ اور میں جب گیا تھا ایران تو مجھے بتایا گیا کہ 20,000 سے 30,000 تک کے درمیان لوگوں نے جانے دی، جس پر شاہ کو بھاگنا پڑا۔ اب یہی فینومینن دنیا میں بہت ریپیٹ ہو رہا ہے، برازیل میں ہوا ہے، اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ جارجیا میں ہوا ہے، اسی طریقے سے وہ ایک اور اوپر کی ریاست جارجیا سے اوپر یوکرائن میں ہوا ہے، کرغیزستان میں ہوا ہے۔ ایک ماس موومنٹ، ایک ریلا آتا ہے اور حکومت بہ جاتی، کوئی اس میں مسلح انقلاب، مسلح جو ہے کوئی وہ نہیں ہوتا مقابلہ۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمیں اس طریقے کو اختیار کرنا زیادہ مناسب ہوگا، اس لیے کہ فرق یہ واقع ہو چکا ہے کہ اس وقت وہاں پر تو کوئی گورنمنٹ تھی ہی نہیں، یوں کہہ لیجئے کہ ایک اقتدار تو ضرور مانا جاتا تھا قریش کا، لیکن حکومت تو نہیں تھی، کوئی اسٹینڈنگ آرمی نہیں تھی، فرق صرف تعداد کا تھا، تلواریں نیزے ان کے پاس، تلواریں نیزے ان کے پاس، گھوڑے ان کے پاس، گھوڑے ان کے پاس، اونٹ ان کے پاس، اونٹ ان کے پاس، اگرچہ ڈفرنس جو ہے نمبرز کا وہ بہت بڑا تھا، لیکن نوعیت کا فرق تو نہیں تھا، صرف کمیت کا، کوانٹٹی کا فرق تھا. لیکن آج معاملہ جیسا کہ میں نے کہا بہت مختلف ہو گیا. یہ تو ایک ہے نیگیٹو. ایک پازیٹو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ہے ریاست اور حکومت کے درمیان فرق ہے. شہری ریاست کے وفادار ہوتے ہیں حکومت کے نہیں. حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا شہریوں کا حق ہے. چونکہ جیسے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، وہ ظاہر بات ہے اسلامی ریاست کے خلاف تو نہیں تھے، یزید کے خلاف تھے، لیکن وہ باغی سمجھا گیا، اور ظاہر بات ہے کہ حضور کے نام لیوا اور کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کیا انہیں. اس لیے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا عمر بن سعد، جس نے کہ حضرت حسین کو شہید کیا. تو وہاں بات یہ ہو گئی تھی کہ باغی ہے، باغی قتل کو. تو ظاہر بات ہے کہ چور اگر، جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا، تو اس حوالے سے قانون کی نگاہ میں سب برابر تھے. تو ریاست اور گورنمنٹ یہ دو چیزیں علیحدہ نہیں تھیں. آج کے زمانے میں ریاست اور شہ ہے، اور شہری جو ہے وفادار ریاست کے ہوتے ہیں، حکومت کے نہیں ہوتے. حکومت کو بدلنے کے دو راستے ہیں، الیکشن اور ایجیٹیشن. ایجیٹیشن کے ذریعے سے نظام بدلا جا سکتا ہے، الیکشن کے ذریعے سے صرف ہاتھ بدلے جا سکتا.
ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے گفتگو میں فرمایا کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ انہیں شہید کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ کیونکہ وہ ریاست کے مخالفت میں آ گئے تھے سامنے، تو قانون کا تقاضا تھا، جو حکمران تھے انہوں نے اس قانون پر عمل درآمد کیا. اور اس بات کو یوں لیا جا سکتا ہے کہ جس طرح حضور نے فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کٹوا دیتا. تو آپ، میں چاہوں گا اس کی وضاحت ہو جائے.
وضاحت میں آپ نے ایک بات غلط کہہ دی ہے، میری طرف منسوب کر دی ہے. میں نے کہا کہ ایسا تھا،
اچھا،
وہ ریاست کے مقابلے میں آگے نہیں، وہ آئے تھے یزید کی حکومت کے خلاف. اب چونکہ اس وقت ریاست اور حکومت میں فرق تھا ہی نہیں، لہذا یزید اور اس کے جو گورنر تھے، عامل تھے، انہوں نے یہ باور کرا دیا، اس میں وہ کامیاب ہو گئے کہ یہ باغی ہیں، اس لیے کہ یہ جو ہے اس وقت چیلنج کر رہے ہیں نظام کو، تو یہ تو باغی ہیں. عام لوگوں نے اس کو سمجھا، اسی لیے مسلمانوں نے ان کو شہید کیا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت سعد جو فاتح ایران تھے، اور جن کے بارے میں حضور نے غزوہ احد میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا، جس طرح سے حضور کا بچاؤ کیا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. اتنی اونچی شخصیت، ان کا بیٹا تھا یہ عمر بن سعد، جس نے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. تو یہ بات وہاں باور کرائی گئی، یہ نہیں کہ میں اسے صحیح کہہ رہا ہوں اصل میں، لیکن یہ کہ اس کی ظاہر بات ہے کہ جو اصول حضور نے دیے تھے کہ چاہے میرے اہل خانہ میں سے کوئی ہو، اگر جرم کرے گا تو اسے بھی سزا ملے گی. جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، کیونکہ فاطمہ تھی مخزوم بنو مخزوم کی، جس نے چوری کی تھی اور اس کا ہاتھ کٹنے والا تھا، تو کچھ لوگوں نے سفارشیں کروائیں حضرت انس کے ذریعے سے، جو حضور کو بہت لاڈے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ذاتی خدمت کار تھے. تو انہوں نے جب سفارش کی تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ تو اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی رضی اللہ تعالی عنہما تو بھی ان کے ہاتھ کاٹ دیتا.
ڈاکٹر صاحب، ابھی اس زمینی سوال سے پہلے منہج انقلاب نبوی کی بات چل رہی تھی، تو اس میں آپ نے چھٹے مرحلے میں فرمایا کہ ایران کی مثال دیتے ہوئے کہ جہاں جیسے وہاں یک طرفہ تشدد ہوا اور ان آرمڈ لوگ جو ہے وہ سامنے آ گئے، اس وقت ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے، آپ امید رکھتے ہیں جس طرح کے عدم برداشت اور عدم تحمل کا مظاہرہ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے معاشرے میں، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ مظاہرہ ہماری قوم بھی اسی طرح کر سکے کسی ایسے مرحلے پر؟
ہاں، اس کے لیے ایک شرط ہوگی، اور وہ یہ کہ ایک ایسی مضبوط جماعت بن چکی ہو جو مظاہرے کو کنٹرول کر سکے. ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے جو مظاہرے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، ڈیمانسٹریشن ہوتی ہیں، حکومت وقت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آدمی بھیج کر اور وہاں پر کوئی ہنگامہ اور فساد اور توڑ پھوڑ شروع کرا دیتے ہیں تاکہ انہیں جواز مل جائے اس کے اوپر جو ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی جماعت اتنی مضبوط قائم ہو چکی ہو، اس کے بعد یہ مرحلہ آئے، تو وہ جماعت رسپانسبلٹی لے گی کہ وی شل بی ہیلڈ رسپانسبل اگر ہمارے اس ڈیمانسٹریشن میں کوئی غلط کام ہوتا ہے. اس کے لیے بھی میں آپ کے سامنے، میں اگرچہ چنسبت خاک راب عالم پاک ہم جو بات کر رہے ہیں اسلام کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے ذکر میں گاندھی کا ذکر آنا جو ہے وہ کوئی مناسبت نہیں رکھتا، لیکن یہ کہ بہرحال جیسا کہ حضور نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن، کوئی اچھی بات اگر ہے تو حکمت کی، دانائی کی، تو وہ تو مومن کی گمشدہ متاع کے مانند ہے، جہاں سے ملے گی اس کو لے لے گا، ہوا آخو بہا ہے سو جا وجدہ۔ تو اسی طریقے سے جب ان کی تحریک نمبر دو سٹیج پر چل رہی تھی نان وائلنٹ سول ڈسوبیڈینس، اس وقت ایک جلوس جو ہے چورا چوری ایک جگہ ہے بہار میں، وہاں وائلنٹ ہو گیا، پولیس نے تشدد کیا اور اس جو جلوس تھا اس کے لوگوں نے جا کے تھانے کا گھیراؤ کیا، گھیراؤ کر کے آگ لگا دی اور بہت سے پولیس والے اس کے اندر مر گئے، جل گئے۔ گاندھی نے فوراً موومنٹ کال آف کر دی، اف یو کانٹ بی پیسفل آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیڈ یو۔ اور یہ جو اس نے یعنی نان وائلنٹ کی بات کی ہے، اس کے بارے میں اس کا اپنا قول جو مجھ تک پہنچا ہے صرف دو واسطوں سے، گاندھی نے ایک بات کہی سرحدی گاندھی خان عبدالغفار غفار خان مرحوم سے، اور انہوں نے میم شین مرحوم کو بتایا، میاں محمد شفیع جو ایک بڑے سینئر ہمارے ہاں کے جرنلسٹ تھے، تو گاندھی نے کہا تھا کہ میں نے عدم تشدد حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھا ہے۔ حضرت مسیح کے تو بات ریکارڈ پر بات ہے کہ گاندھی گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں بھی پیش کر دو، تو حضور کے بھی مکے میں جو 12 برس ہیں وہ اسی اصول پر تھے، نو ریٹیلیشن۔
ڈاکٹر صاحب، اقامت دین کی جدوجہد، دین کے قائم کرنے کی کوشش کرنا، آپ متعدد بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ایک مسلمان پر یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح پنج وقتہ نماز، تو کیا اگر کوئی مسلمان یہ جدوجہد یعنی اسلام قائم کرنے کی، اقامت دین کی جدوجہد نہیں کرتا، تو وہ اس کا آخرت میں اسی طرح سزاوار ہوگا جس طرح کہ ایک نماز کو ترک کرنے والا ہے؟
ہاں، اصل میں تھوڑی سی ترمیم اس میں کر لیجئے کہ میں جو کہتا ہوں کہ یہ اہل ایمان پر فرض ہے، اسلام ایک اور لیول کی بات کرتا ہے، ایمان ایک دوسرے لیول کی بات ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلم ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جو جب ایمان دل میں داخل ہو جائے گا اس کا لازمی نتیجہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اقامت دین کی جدوجہد ہے، اور جو شخص نہیں کرتا وہ گناہگار ہے۔ اب اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار ہوگا، اللہ کے ہاں سزا پائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یہ نہیں کرتا ہے، اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہو جائے گا کہ چونکہ ہمارے عام معاشرے میں جہاں تک نماز روزہ حج اور زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں تو یہ بات معروف ہے، مشہور ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ فرائض ہیں، اور چاہے کچھ نماز نہ پڑھتا ہو یہ جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ رکھے نہ رکھے یہ جانتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ دے یا نہ دے جانتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن یہ اقامت دین کی جدوجہد کا تصور ہی لوگوں کو ذہن سے محو ہو گیا ہے، جسے کہ ہمیں یاد کرانے کی ضرورت ہے، اور اس کا حوالہ جو ہے وہ ایمان کے ساتھ دینا چاہیے۔ اس لیے کہ ارکان اسلام تو پانچ ہی ہیں، کسی چھٹے کا ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ بولے الاسلام والا خمسن، پانچ چیزیں ہیں، شہادت و اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ پانچ ارکان اسلام ہیں۔ البتہ ایمان کی شکل میں دو رکن اور بڑھ جاتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ دل میں یقین، اسلام میں صرف شہادت ہے، وربل اٹیسٹیشن ہے، لیکن ایمان میں پھر دل کا یقین، اور دوسری طرف جہاد فی سبیل اللہ۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کے مختلف مراحل ہیں، لیکن اس کا جو ہدف ہے آخری وہ ہے دین کو قائم کرنا، پوری انسانی زندگی دین کے تابع ہو جائے۔
ڈاکٹر صاحب، آپ ایک بات بڑی زور دے کر کہتے ہیں کہ انتخابات کے ذریعے پاکستان میں اسلام بصیرت نظام نہیں نافذ ہو سکتا، اور آپ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے بارے میں آپ کے ریمارکس ہیں کہ ان کے انتخابات میں حصہ لینے کی وجہ سے اسلام کی منزل جو ہے وہ مزید دور ہو گئی ہے، اسی لیے آپ نے انقلابی طریقہ کار اختیار کیا۔ لیکن آپ نے جو انقلابی طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کا عوام کی طرف سے کوئی رسپانس نظر نہیں آتا، یعنی آپ کی بھی اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی۔ اس کے مقابلے میں اسلامی جماعتیں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اگرچہ ہم اسلام نافذ نہیں کر سکے لیکن ہم نے اس انتخابات میں حصہ لے کر پارلیمنٹ میں جا کر سیکولرزم کا، سوشلزم کا راستہ ہم نے روکا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
دیکھیے سوال یہ ہے کہ لوگوں کا ریسپانس کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ کسی بھی قائد یا کسی بھی جماعت کے بس کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے اندر اگر کوئی توجہ پیدا کر دیتا ہے تو لوگ جو ہے پھر کسی جماعت کی طرف کسی تحریک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے اصولی اعتبار سے سوچنے کی بات ہے کہ الیکشن لڑے جاتے ہیں کسی نظام کو چلانے کے لیے اور نظام بدلنے کے لیے انقلاب لایا جاتا ہے۔ اب امریکہ کے اندر دو پارٹیاں ہیں، الیکشن ان کے درمیان ہوتا ہے، ایک ریپبلکن ہے اور ایک ڈیموکریٹک، ان دونوں میں امریکہ کے نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہوگا کوئی امیگریشن پالیسی میں کچھ ہو جائے گا، ہیلتھ پالیسی میں ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، ٹیکسیشن میں کوئی چھوٹ دینی ہے نہیں دینی ہے بس، تو وہ جاتے ہیں الیکشن میں، ووٹرز فیصلہ کرتے ہیں۔ اس طرح برطانیہ میں آپ کو معلوم ہے جو کنزرویٹوس ہیں اور جو لیبر پارٹی ہوں گے نظام کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، نظام کا اختلاف ہے کمیونسٹوں کو کہ نظام غلط ہے، وہ ظاہر بات ہے الیکشن میں کسی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ الیکشن میں آ کر کوئی کام کر سکے، وہ تو جیسا بھی ان کا طریقہ تھا انہوں نے اپنی دعوت پیش کی، سیلز بنائے، ایک کلاس کانشسنس پیدا کی، کلاس سٹرگل پیدا کی، اور اس کے نتیجے میں پھر جو بھی آیا، پھر زار کی فوجوں کا بھی مقابلہ کیا اور جانے دی ہیں، انقلاب برپا کیا۔ تو انتخابات کے ذریعے سے کبھی بھی نظام نہیں بدلا جا سکتا، البتہ ہر کام کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوتا ہے، الیکشن میں حصہ لے کر کچھ آئیں لوگ اچھے تو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہدف اگر ہے نظام کا بدلنا اور اسلامی نظام کا قائم کرنا، اس کے اعتبار سے بالکل بیکار ہے۔
ڈاکٹر صاحب، آپ ممبر رسول سے حکومتوں کو اور اپوزیشن کو سیاسی مشورے دیتے رہے،
جی
اس میں آپ نے جمہوریت کو وسیعت طرز حکومت ماشاء اللہ سے بہتر بھی قرار دیا، اور جب بھی انتخابات کا موقع آیا آپ نے صاف اور شفاف انتخابات کا مطالبہ کیا، غیر جانبدار انتخابات کا مطالبہ کیا، لیکن آپ کے اپنی جماعت میں جمہوریت نام کی کوئی شے نظر نہیں آتی۔ اسی کا دوسرا حصہ ہے میرے سوال کا، آپ نے اپنے بیٹے کو اگلا امیر جو ہے وہ نامزد کر دیا، تو یہ کس طرح آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت کا معاملہ جو ہے، حکومت کا معاملہ، جماعت کا معاملہ، یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف چیزیں ہیں، ان کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت وہ ہوتی ہے کہ جس کی ایک ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہوتی ہے، یہ حدود ہیں واگھا سے لے کر تورخم تک، یہاں پر رہنے والے جتنے بھی ہیں وہ سب اس حکومت کے پارٹی ہیں، اس کے ممبر ہیں، شہری ہیں، لہذا اس کے لیے حکومت جو ہے وہ ان کی مرضی سے وجود میں آنی چاہیے، یہ بالکل ایک دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے۔ جماعت کی کوئی ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہے، جماعت میں جو شخص چاہتا ہے آپ شامل ہو رہا، جب چاہے شامل ہو جائے، جب چاہے چھوڑ کے چلا جائے۔ اس اعتبار سے ان دونوں کو گڑبڑ کرنا صحیح نہیں ہے۔ انقلابی جماعت ہمیشہ چلتی ہے کسی ایک قائد کی بنیاد پر، جمہوری جماعت کی بنیاد پر کوئی انقلاب نہ دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا، وہ تو ایک ہی شخص، قائد اعظم کو جب لائف پریزیڈنٹ بنا دیا گیا مسلم لیگ کا، تب وہ مسلم لیگ حرکت میں آئی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو وہ جیسے کہ کلب ایک ہوتا ہے، بس ایک انجمن تھی، ایک بیٹھ کے بڑے بڑے وڈیرے اور خان بہادر اور نواب لوگ جو تھے، نواب محمد اسماعیل خان اور نواب فلاں اور نواب زادہ لیاقت علی خان، یہ ان کی جو ہے ایک طرح کی بس انجمن تھی۔ لیکن یہ جب بنا ہے تو وہ تو پھر قائد اعظم جو ہے، انہیں جب تا حیات صدر بنا دیا کہاں گئی جمہوریت، ختم ہوئی جمہوریت۔ تو اسی طریقے سے چونکہ وہ تحریک تھی، وہ ایک طرح کی تحریک تھی، اور مسلم لیگ جماعت بن ہی نہیں سکی، جبکہ کانگریس ایک جماعت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مسلم لیگ کوئی جماعت تھی نہیں، اسی لیے پاکستان بنا۔ جو تحریک کا خاصہ ہے کہ تحریک کا ہدف حاصل ہو جائے تو پھر وہ تحریک جو ہے وہ میلٹ اوے ہو جاتی ہے، اسی طرح مسلم لیگ ختم ہو گئی۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ذہن میں اس کو علیحدہ رکھیے، ایک ہے کسی انقلابی جد و جہد کے لیے جماعت کا نظم، اور وہ ہوگا ایک سم و طاعت اور ڈسپلن کی بنیاد پر، اگرچہ مشورہ اس میں ہوگا لیکن آخری فیصلہ جو ہے وہ کسی قائد کا ایک ہوگا، اور ایک ہے جب حکومت کا نظم، ان میں بڑا فرق ہے۔ نمبر دو یہ کہ تنظیم اسلامی میں میں نے اگر اپنے بیٹے کو نامزد کیا ہے تو اول تو پہلے دن سے تنظیم کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان میں یہ طے تھا کہ یہ میرا پریروگیٹو ہوگا کہ میں اگر اپنے زندگی ہی میں کسی وجہ سے معذور ہو جاؤں تو میں کسی کو اپنا جانشین نامزد کر سکتا ہوں، تو دستور تنظیم اسلامی میں تو اس کی گنجائش تھی۔ پھر میں نے مشورے کیے ہیں بہت مفصل اور اس کا ایک لمبی تاریخ ہے، اس کی تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، وہ ریکارڈ پر بھی ہے کہ کتنے ہم نے اجلاس کیے ہیں، کتنے مشورے ہوئے ہیں، پھر اس کے اندر غور و فکر ہوا ہے، اور میرے ذہن میں تھا ہی نہیں عزیزم عاقف سعید، حافظ عاقف سعید کا نام سرے سے تھا ہی نہیں، بلکہ میں نے تو ایک موقع پر اپنی وصیت کے طور پر اگر لکھا تھا تو کسی اور کا نام لکھا تھا، لیکن یہ کہ پھر ان مشورے کے دوران جو باتیں سامنے آئی ہیں اس کی بنا پر میں نے سمجھا کہ یہی موضوع ترین ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے کوئی میرا بیٹا ہونا ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، یہ بات خاص طور پر ہمارے ایک بڑے سینئر رکن جو ہے رفیق تنظیم ہیں اور ایک تنظیم کے امیر بھی ہیں اوکیلی صاحب، عبد اللطیف اوکیلی صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب بیٹا ہونا کوئی ڈسکوالیفیکیشن تو نہیں، تو خیر میں نے بہرحال اس کا فیصلہ کیا ہے تو یہ سوچ سمجھ کے کیا ہے۔
آپ کے بیٹے کا ذکر ہوا تو یہاں اس کا بھی اس کا ساتھ اضافہ کر، غالباً آپ کے یہی وہ بیٹے تھے جن کی آپ نے شادی محرم الحرام میں کی تھی، یہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے ہاں ایک فرقہ سوگ کے طور پر مناتا ہے، تو اس سے اس فرقے کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچی؟
اچھا مجھے اندازہ اتنا نہیں تھا کہ ان کے جذبات اتنے ہرٹ ہوں گے جتنا کہ اس کے بعد جو صورتحال ہوئی اس کو سے سامنے آیا ہے، اور نیت بالکل نہیں تھی کسی کے جذبات کو ہرٹ کرنے کی، وہ تو صورت یہ ہوئی تھی کہ ہمارا جو ہے وہ سالانہ اجتماع ہو رہا تھا تنظیم کا، اور اس کے لیے ہم نے مناسب سمجھا تھا کہ یہ جو دو چھٹیاں ہوتی ہیں 9 اور 10 محرم کی ان کو یوٹیلائز کیا جائے، ان کے ساتھ ایک آدھ دن کی اور چھٹی لوگ لے لیں گے تو کراچی سے پشاور سے لوگ جو آنے والے ہیں ان کو سہولت ہو جائے گی کہ کوئی اپنی دوسری چھٹیوں میں سے کٹوتی نہیں ہوگی، تو 9 اور 10 محرم کی چھٹیاں جو تھیں وہ ہم نے ان کو اویل کیا تھا، اور غالباً پہلے اس سے ایک دن پہلے 8ویں محرم کو پھر میں نے کہا کہ ہمارے سارے ساتھی آئے ہوئے ہیں تو ان کا نکاح اسی میں ہو جائے، تو یہ بالکل مجھے قطر اندازہ نہیں تھا کہ اس درجے اس کو ایک بنا دیا جائے گا۔ بعد میں بہت سے شیعہ علماء نے بھی کہا، مثلا یہ کہ یہاں لاہور میں عین غین کراروی صاحب نے کہا کہ کوئی حرام بات نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی حرام ہے، لیکن بس یہ ہے کہ ہمارے جذبات جو ہیں وہ اس سے مجروح ہوئے ہیں، تو میرے نزدیک اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔
تھوڑی سی باتیں ڈاکٹر صاحب پاکستان کے بارے میں ہو جائے، سب سے پہلی بات کہ آپ ضیاء کی شورا کے رکن بنے، ضیاء الحق صاحب وہ صاحب تھے جنہوں نے اسلام کو اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے استعمال کیا، اور انتخابات کے بارے میں مختلف مواقع پر وہ غلط وعدے کرتے رہے، آپ نے ایسے شخص کے شورا میں اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے اقتدار میں حصے دار کیوں بنے؟
اس کے لیے بھی تھوڑا سا پس منظر مجھے بیان کرنا ضروری ہوگا۔ جس زمانے میں میرا درس قرآن ہوتا تھا اتوار کی صبح کو مسجد خضرہ سمن آباد میں، اس وقت تو مجھے معلوم نہیں تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ ضیاء الحق صاحب بھی اس میں، وہ اس وقت یہاں پر تھے، کور کمانڈر تھے، اور وہ وہاں پر آیا کرتے تھے اور وہ سویلین ڈریس میں آ کر وہ درس جو ہے سنا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایسا ہوا جب میں نے مولانا اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن شائع کی ہے پہلی جلد، تو ایک میجر صاحب آرمی جیپ کے اوپر سوار ہو کر آئے کرشن نگر میں جہاں میرا وہ دارالشاعت الاسلامیہ تھا، اور وہ لے کر گئے، انہوں نے بتایا کہ جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل ہوں گے اس وقت یا میجر جنرل ہوں گے، ملتان کے جی او سی تھے، تو انہوں نے منگائی ہے، تو میں حیران ہوا، میں نے کہا ایک آرمی آفیسر جو ہے اس کی اتنی دلچسپی ہے۔ بہرحال یہ تو ہوا ایک پس منظر۔ اس کے بعد جب ان کی حکومت آ گئی ہے پھر انہوں نے اصل میں جو ہائی جیک کیا پی این اے کی تحریک میں، جو جوش اور خروش اسلام کے حوالے سے پیدا ہو گیا تھا، اسی کا لبادہ اڑ کر یہ سامنے آ گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم کسی کی نیت کسی کے دل میں اتر کر تو نہیں دیکھ سکتے، وہ تو حالات و واقعات بعد میں بتاتے ہیں کہ کسی شخص کی اصل نیت کیا تھی، کیا ارادہ تھا، کیا مقصد تھا، لیکن جس یعنی زور شور سے انہوں نے اسلام کا نام لیا تو ہم نے کہا شاید انہیں کے ہاتھوں سے کوئی کام ہو جائے، ہمیں تو اسلام کا کام مطلوب ہے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے پہلے مجھے آفر کی وزارت کی، اور یہ 1980 میں جو پہلی وزارت بنی تھی جن میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے اور جے یو آئی کے لوگ بھی تھے، اس کو ڈسمس کیا تھا انہوں نے، اور پھر یہ جا رہے تھے عمرے کے لیے اور کراچی میں ٹھہرے تھے چند دن، میں بھی کراچی میں تھا ان دنوں، میرے بڑے بیٹے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید کا نکاح تھا وہاں، تو وہاں میرے پاس آئے ضیاء الحق صاحب کے ایک سالے، بڑے سالے ڈاکٹر نور الہی، سرجن ہے بہت نیک، اللہ کرے کہ ابھی تک زندہ ہو بقید حیات ہو، بہت نیک آدمی، وہ آئے کہ زیاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو میدان میں آئیں، میں واپس آ کر عمرے سے نئی کابینہ کا اعلان کروں گا تو کوئی وزارت کو سنبھالے اور کام کرے۔ میں نے ان کو دو ٹوک جواب دیا. میں نے کہا ان سے کہہ دیجئے معذرت دو وجوہات سے. ایک تو میرے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے, میں کوریڈورز آف پاور میں گھوما پھرا نہیں ہوں, نہیں آیا نہیں گیا ہوں, مجھے وہاں کے آداب واداب طریقوں کا کوئی علم نہیں. دوسرے یہ ہے کہ آپ کرنے ہمیں کچھ نہیں دیں گے, اصل حکومت تو فوج کی ہے, اور بدنامی ہمارے آئے گی کہ یہ جو ہے یہ وزارت میں کچھ نہیں کر سکی, نکمے لوگ نکلے, تو میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. بہرحال یہ ایک حصہ ختم ہوا. اس کے بعد مرحلہ آیا اس کا, اسی دوران میں وہ بات بھی ہوئی کہ یہ آئے اور مسجد دارالسلام میں جہاں میرا جمعہ ہوتا تھا, یہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اطلاع ہوئی کہ آئیں گے. بہت اس کے جو تھی آس پاس پہرے وغیرہ لگے ہوئے تھے. بہرحال میں نے وہاں پر چونکہ پہلی صف میں ان کے لیے جگہ رکھی گئی تھی, یہ موجود تھے, تو میں نے دو باتیں خاص طور پر کہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے دور میں لڑکیوں کی پہلی ہاکی ٹیم جو ہے ملک سے باہر جا رہی ہے. کہاں ہے اسلام کو, جس اسلام کا آپ نام لیتے ہیں کیا اس سے اس کی اجازت ملتی؟ اچھا, اس کو تو انہوں نے واقعتا میری بات سن کر اور اسی روز اعلان کر دیا کہ ہاکی ٹیم باہر نہیں جائے گی خواتین کی. دوسری میں نے ایک بات کی تھی کرکٹ کے بارے میں, بہرحال اس کو انہوں نے درخورے اتنا نہیں سمجھا. بھارت اسی زمانے میں ڈاکٹر ابصار صاحب جو ہمارے قرآن اکیڈمی کے میرے چھوٹے بھائی سب سے جو ہے ڈائریکٹر تھے, انہوں نے ایک پروپوزل وہاں بھیج دی کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی دینی درس قرآن کا پروگرام, انہوں نے اس کو پاس کر کے بھیج دیا. اور یہاں کے پی ٹی وی والوں نے مجھ سے بات کی, میں نے کہا ٹھیک ہے ہفتے وار درس ہو سکتا ہے, تو الہدا کا پروگرام چلا. اب ظاہر بات ہے یہ بھی اسی کے کرنے سے ہوا, کوئی اور شخص ہوتا تو وہ کہاں اس نے اس بات کو ماننا تھا اور سننا تھا. تو اس پس منظر کے اندر جب ان کی بات آئی شورا کی, تو پھر میں نے یہ سوچا کہ جب میں اپنے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں, تنقیدیں بھی کرتا ہوں, اب ہم چاہیں یا نہ چاہیں, پسند ہو یا ناپسند, حکومت ان کی ہے, تو اس ملک کی بہتری کے لیے اور اس کے لیے کوئی مشورے دینا یا کسی غلط بات پر روکنا ٹوکنا یہ تو اچھی بات ہے, اور وہ میں کر رہا ہوں. اب اگر یہ جیسے انگریزی محاورہ ہے رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ, میں نے یہ بات سنی ہے, تو اگر رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرز جا کر کوئی بات کی جا سکتی ہو, تو وائی ناٹ ڈو اٹ, وائی ناٹ اویل اٹ. اس دلیل سے میں نے شورا میں جانا جو ہے وہ منظور کر لیا. لیکن جا کر وہاں میں نے دیکھا کہ اس کے سارے اصول و ثوابت جو ہے جو بھی اس کے لاہ عمل تھا وہ پارلیمنٹ کا بنا دیا گیا. اب یہ جناب اس میں پوائنٹ آف آرڈر ہے, اب یہ ہے, اب اس کا جو ہے جو تحریک جو ہے اس کی ہے توہین کی ہوگی وغیرہ وغیرہ, پرسنل ہے, تو وقت ضائع ہونے والی بات. تو میں نے ان سے کہا بھی, میں نے کہا آپ نے تو شورا کی بات کی تھی, تو شورا اگر ہے تو آپ کو یہ ہونا چاہیے, مشورہ سننا چاہیے. پھر نہیں نہیں یہ بات تو مجھ تک پہنچ جاتی ہے, لوگوں کی رائے میں پہنچ جاتی ہے, یہ پہلے ہی سیشن کے دوران کی بات ہے. دوسرا سیشن شروع ہوا تو انہوں نے ایک بات ایسی کہہ دی اس کے اوپننگ سیشن میں, اوپننگ خطاب میں, کہ لوگ کہتے ہیں سیاسی عمل کو مت روکو مت روکو, یہی میرا سیاسی عمل ہے, یہی جو شورا ہے. اب میرے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو انہوں نے گویا کہ ہمیں اپنا سیاسی الائی قرار دیا ہے. تو میں نے اسی وقت طے کر لیا کہ آئی شل ریزائن, اور یہ بھی اسی دوران میں محسوس ہو گیا تھا کہ ہی ڈزنٹ مین اینی بزنس, کچھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے, یہ صرف جو ہے امریکہ کی جو جنرل پبلک اوپینین ہے اس کو یہ بتانے کے لیے کہ میری حکومت خالص فوجی نہیں ہے بلکہ اس میں سویلینز بھی میرے ساتھ ہیں, یہ صرف ونڈو ڈریسنگ کی گئی ہے, کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کوئی کام کرنے کا. تو میں نے دوسرے سیشن کے بعد ہی اسی کے دوران ان سے وقت مانگا تھا, میں استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر چکا تھا, لیکن یہ کہ انہوں نے ٹائم نہیں دے سکے. کہا کہ میں لاہور آ رہا ہوں چند دنوں میں, وہاں آپ گورنر ہاؤس میں مجھ سے ملاقات کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ آئے, انہوں نے پھر مجھے پیغام بھیج دیا کہ فلاں وقت آپ گورنر ہاؤس آ جائیں. میں وہاں چلا گیا. تو وہاں جا کر پھر جو ایک خاص نقطہ جو میں نے ان کے سامنے رکھا, میں نے کہا کہ یہ آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں. تو میں نے تو یہ محاورے کے طور پر استعمال کیا تھا, لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ ان کے ماتھے پر تو میرا بنی ہوئی ہے, تو یہ کلنک کا ٹیکا جو ہے اپنے ماتھے پر, تو اس سے پرسنل ہٹ. تو لیکن یہ اس شخص کا اندر تحمل بہت تھا, تو اس نے اس کو بالکل نوٹس نہیں لیا. کیوں 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 کیسے 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 کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے, آپ نے ایک فیڈرل سیئر کورٹ کھائیں گے, اپنے ہینڈ پکڈ علماء کو وہاں جج بنایا, تقی عثمانی آپ کا چوائس ہے, پیر کرم شاہ آپ کا چوائس ہے, ملک غلام علی آپ کا چوائس ہے, آپ نے ان کے ہاتھ پر ہتھکڑی باندھ دی کہ وہ مسلم فیملی لاز پر بھی بات نہیں کر سکتی. ہاؤ کم؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں, میں نہیں کہتا, لیکن آپ اپنے ٹرسٹڈ جو علماء ہیں ان کو آپ نے بٹھایا ہے، ان کی ہتھکڑی کھول دیں. اچھا یہ بھی میں نے کہا، غلام احمد پرویز اس وقت تک زندہ تھا، اور غلام احمد پرویز وہ شخص ہے جس نے کہ یہ فیملی آرڈیننس جاری کروایا تھا صدر ایوب کے ذریعے سے، کیونکہ یہ ڈپٹی سیکرٹری تھا گورنمنٹ آف پاکستان میں اور اس کا جو ہے قریب رابطہ تھا. تو بہرحال میں نے کہا وہ ہے، وہ عدالت میں آ کے ثابت کر دیں گے خلاف شریعت نہیں ہے، تو میں راضی، میرا رب راضی. کہنے لگے پھر یہ خواتین کو کیسے مطمئن کریں گے؟ میں نے کہا اگر یہی آپ کی سوچ کی کا معیار یہی ہے تو یہ میرا استعفی حاضر ہے، میں جا رہا ہوں. السلام علیکم. یہ واقعہ ہوا ہے 5 جولائی 1982 کو، اور میں نے شورا کے بھی صرف 2 سیشن اٹینڈ کیے، ان کا مجرم ہوں میں، لیکن یہ کہ پھر میں نے یہ رائے میری بن گئی تھی کہ ہی ڈزنٹ مین اینی بزنس، انہیں تو اپنی حکومت کو لمبا کرنا ہے اور ہر ایک کو خوش کرنا، خواتین کو بھی راضی کرنا، ایکٹروں کو بھی، ایکٹریسوں کو بھی، سب کو بھی، مغنیات کو بھی، مغنیوں کو بھی، سب کو راضی کرنا ہے اور اس کے ساتھ اپنی حکومت چلانی ہے.
ڈاکٹر صاحب، گزشتہ دنوں سے، بلکہ یوں کہنا چاہیے گزشتہ سالوں سے، آپ نے پاکستان کے بارے میں جو تقاریر کی ہیں ان میں مایوسی بہت ٹپکتی ہے، بلکہ شاید آپ نے کوئی اس نام سے بھی تقریر تھی، کاؤنٹ ڈاؤن آف پاکستان، اس طرح کے، تو اس سے قوم کا مورال ڈاؤن نہیں ہوتا؟
دیکھیے، مایوسی ٹپکتی ہے والی بات سے میں بات شروع کروں گا. عربی کا ایک کہاوت ہے کہ ظرف میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے. اب میرے ذہن میں جو کچھ ہے وہی باہر آئے گا. میں واقعتاً جو فیکٹس آن دی گراؤنڈ ہیں اس کے اعتبار سے پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہو چکا ہوں، اور میری اس پر جو ہے وہ کوئی مائکرو اکنامکس کی بنیاد پر یا کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں ہے، بلکہ 2 میکرو بنیادیں ہیں، بڑی بنیادیں. کہ پاکستان کے قیام کے 2 موٹیوز تھے، ایک منفی ایک مثبت. منفی تھا ہندو کا خوف، ہندو کا ڈر، ہندو ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا، دبائے گا، بروٹ میجورٹی جو ہے اس سے وہ ہمیں سپریس کر دے گا، ایکسپلائٹ کرے گا، خوف تھا. اور یہی خوف تھا جس پر مسلم لیگ قائم ہوئی، اور 1906 سے لے کر 1930 تک سوائے اس کے کوئی اور دوسرا ایلیمنٹ اس میں تھا ہی نہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، وہ نہ تو فاؤنڈرز میں تھے مسلم لیگ کے، وہ مسٹر جناح تھے، اس وقت قائد اعظم تھے بھی نہیں، اور وہ دادا بھائی نوروجو کے پرسنل سیکرٹری تھے، کانگریس کے ممبر تھے، مسلم لیگ میں نہیں آئے. اور جب 1913 میں آئے بھی ہیں محمد علی جوہر مرحوم کے کہنے سے مولانا، تو پھر آئے ہیں لیکن کانگریس کے بھی رہے اور مسلم لیگ کے بھی رہے، اور ایک دفعہ انہوں نے دونوں کے اینوئل سیشن بامبے میں ایک ہی وقت میں رکھوائے، اور سر توڑ کوشش کی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی فارمولہ طے ہو جائے جس سے مسلمانوں کا جو ہے ایک شخصیت کا تحفظ جو ہے، تشخص کا تحفظ جو ہے وہ برقرار رہے. ہی فیلڈ اٹرلی، حالانکہ دنیا نے مانا کہ یہ تو میسنجر آف پیس اور اتحاد کا جو ہے بڑا سفیر ہے. اور پھر وہ مایوس ہو کر چلے گئے، سیاست سے کنارہ کشی کر کے انگلینڈ میں جا کر بیٹھ گئے اور وہاں پریکٹس شروع کر دی. اس ہی عرصے میں 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ دیا مسلم لیگ کے الہ آباد کے سیشن میں، اس میں انجیکشن لگا دیا ایک پازیٹو احیاء اسلام. وہاں انہوں نے ایک تو مسلم قومیت کو فلسفیانہ بنیادوں کے اوپر مستحکم طور پر ثابت کیا کہ یہ علیحدہ قوم ہے، کسی اور بڑی قومیت میں ضم نہیں ہو سکتے. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ یہ ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان حکومت قائم ہوگی. اور نمبر 3 یہ کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے ہیں، جو دور ملوکیت جو لفظ استعمال کیا عرب امپیریلزم کے دور میں آ گئے تھے، انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکے. یہ جو ہے انجیکشن دیا پازیٹو. اس کے بعد 1932 میں علامہ اقبال گئے انگلینڈ، وہ دوسری گول میز کانفرنس کے اندر شرکت کے لیے، حالانکہ مسٹر جناح موجود تھے لندن میں، وہ اس میں شریک نہیں تھے کیونکہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے، لیکن ذاتی ملاقاتیں ان کی ہوئی. اس میں انہوں نے وہی انجیکشن جناح صاحب کو لگایا، اسلام کے احیاء کی بات کرو اور ہمیں تو یہ کام کرنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک نظام ہے، اس کو جو ہے دنیا میں قائم کیا جائے. اور اس بنیاد وہ انجیکشن جو لگا ہے، یہ پازیٹو انجیکشن تھا جس کے نتیجے میں پھر وہ مسٹر محمد علی جناح واپس آئے ہندوستان، اور یہاں آ کر ان کی بہت ہی ان کا قرب جو ہے رہا علامہ اقبال کے ساتھ. اور اب انہوں نے 1937 سے لے کر 1947 تک اسلام کا راگ الاپا، بلکہ میں نے ایک دفعہ یہ لفظ استعمال کیا پہلے بھی کہ اسلام کی قوالی گائی، قوالی میں ریپیٹیشن ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، تو یہ بات جو ہے میرے بارے میں ایک صحافی نے کہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب تو قرآن کے قوال ہیں، تو آئی ایکسیپٹیڈ اٹ کہ بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ واقعی میں درس پر درس دے رہا ہوں، لیے چلے جا رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، ہر سال میں کر رہا تھا دورہ ترجمہ قرآن، تو ٹھیک ہے کوئی مجھے قرآن کا قوال کہے تو میں اس کو بہت ہی وتھ تھینکس قبول کرنے کو تیار ہوں. یہی بات کہی تھی اقبال نے اپنے بارے میں. اقبال سے مولانا محمد علی جوہر نے کہا، اس کے راوی مولانا اصلاحی صاحب تھے اس واقعے کے، لیکن علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال نے بھی تصدیق کی ہے کہ مولانا محمد علی جوہر نے کہا اقبال ذرا منہ ادھر کرو، میں تمہارے منہ پر تھوک دوں، تمہارا ایک شعر پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا اور تو کافر کا کافر رہا. اس پر علامہ نے کہا کہ مولانا اگر قوال ہی کو حال آ جائے تو قوالی کیسے چلے گی. تو بہرحال میں اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ قائد اعظم نے پھر 10 سال قوالی جو ہے وہ کی ہے اسلام کی، اور اس سے وہ کرنٹ دوڑ گیا. نیگیٹو پازیٹو دونوں تارے ملتی ہیں تو کرنٹ چلتا ہے، سوئچ آف آن کرتے ہیں تو آپ وہ جڑ جاتا ہے تعلق نیگیٹو پازیٹو کا، آف کرتے تو کٹ جاتا ہے. اس سے پھر پاکستان وجود میں. اب کیا ہے، جو پازیٹو بنیاد تھی وہ تو ہم نے قائم کی ہی نہیں، 60 سال ہو گئے، کہاں ہے وہ اسلام. مسجدیں ہیں تو مسجد اور انڈیا میں بھی ہے، ایک سے ایک بڑی شاندار مسجد ہے. وہ تو چند تاریخی مساجد ہیں جن کے بارے میں وہ بی جے پی ہو، راشٹریہ سیوک سنگھ کے لوگ ہوں جو کہتے ہیں کہ ان کو ہم گرائیں گے، یہ مندروں پہ بنائی گئی ہیں واللہ عالم، لیکن باقی تو وہاں پہ اب بھی نئی مسجدیں بن رہی ہیں، شاندار بن رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، مسجدیں امریکہ میں بن رہی ہیں. وہ نظام کہاں ہے جس کو کہ پھر قائد اعظم نے یہ الفاظ دیے تھے کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان تاکہ ہم دنیا کے سامنے اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کر سکیں، وہ کہاں ہے؟ تو پازیٹو اساس تو بندھی ہی نہیں، نیگیٹو اب ختم ہو رہی ہے. اب امریکہ کے دباؤ کے تحت ہم جو ہے وہ یسارعون فیہم، اب ہندوستان کے ساتھ جو ہے ہماری طرف سے جتنا آتا ہے مذاکرات جاری رہنے چاہیے، لچک پر لچک، یہ صورتحال جو ہے. اور جو آمد و رفت شروع ہوئی ہے اگر یہ بڑے پیمانے پر شروع ہو جائے گی تو اس کے نتائج جو نکلیں گے، ابھی تو اس کا صرف ہلکا سا اثر آ رہا ہے، ٹریلر ہے ابھی یہ کہ یہ طائفے آ گئے، ادھر چلے گئے، ادیب آ گئے، صحافی آ گئے، فلاں آ گئے، کاروباری آ گئے، تو اسی سے فضا بنی رہی ہے. اور انڈیا کا میں حال خود اپنی آنکھوں لے کر آیا ہوں کہ وہاں کی مڈل کلاس اور ایلیٹ اپر جو ہے وہ خالص سیکولر ہے، مذہب کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں ان کے نزدیک. بہت لوور طبقات کے اندر مذہب ہے جسے کہ یہ مذہبی جماعتیں ایکسپلوائٹ کرتی ہیں، تو وہ لوگ جو ہے وہ اسلام سے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اسلام میں تو اپنے گھر میں رہو، نماز پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اب یہ بنیاد جو خوف کی تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے. تو یہ چیز وہ ہے کہ جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں میرے ذہن میں کچھ نا امیدی کسی کیفیات پیدا کر رہی ہیں.
جو پازیٹو بنیاد کی بات کی ہے آپ نے کہ اسلام کا نافذ ہونا بصیر نظام، وہ تو بالکل درست ہے کہ ایسا نہیں، لیکن یہ جو منفی والی بات ہے یہ تو کم بیش ہوتی رہتی ہے. پچھلے دنوں یعنی یہی تھا جو آپ کہہ رہے تھے، آج کل پھر وہ کچھ گرما گرمی ہے اور کچھ اس کے منموہن سنگھ کی طرف سے.
یہاں آپ جا رہے ہیں مائکرو میں، یہ جو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن اوپر نیچے ہوتے ہوتے بھی ایک چیز اوپر جا رہی ہے، یوں ہوتے پھر وہ پھر اور اوپر پھر اور. اس لیے کہ آج سے پہلے کسی ہندوستانی لیڈر کو یہ کہنے کی ضرورت ہوئی تھی کہ کانفیڈریشن ہونی چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں. آج سے پہلے کسی چیف منسٹر آف پنجاب نے آ کے کہا تھا یہ لکیر ختم کر دینی چاہیے. اور مہاراجا پٹیالہ کا بیٹا جو ہے اس وقت جو چیف منسٹر ہے انڈین پنجاب کا، وہ آ کے یہاں پہ 2 دفعہ کہہ گیا. پرویز الہی کو مشکل پڑی اور انہوں نے کچھ سوچا کہ نہیں یہ تو سرحدیں تو مستقل ہیں وغیرہ، لیکن یہ کہ اس کو کہنے کی تو ضرورت ہو رہی ہے. اب تو باتیں ہو رہی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف انڈیا، اور کونڈولیزا رائس جو ہے یہ پاکستان اور بھارت دونوں کا دورہ کر کے واپس پہنچی ہے امریکہ، تو کہتی ہے کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت مل کر کریں گے. آخر یہ چیزیں جو ہیں، تو اور جو بھی کارپوریشنز ہیں اور تھنک ٹینکس ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں، کبھی کہا گیا تھا کہ 2015 میں پاکستان نہیں ہوگا، 2020 میں کہا جا رہا ہے کہ دیر بی نو پاکستان اور دی میپ آف دا ورلڈ. تو یہ جو ہے نا، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، اور کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، صحیح بات یہ ہے کہ آپ اپنی نوجوان نسل سے بات کر کے دیکھیں، وہ بالکل اس کو نہیں سمجھتے. بھائی پاکستان، بھائی اٹس این آرٹیفیشل کنٹری، لاکھوں آدمیوں کی جان دے کر یہ ملک بنایا گیا تھا اسلام کے لیے، کہاں ہے وہ اسلام؟ تو اللہ تعالیٰ کا تو عذاب بھی آئے گا، وعدہ خلافی کی ہے اللہ کے ساتھ. اللہ نے معجزے کے طور پر پاکستان دیا، میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ معجزہ تھا، اور میں اپنی کتاب میں لکھ چکا ہوں پوری تفصیل سے کہ قیام پاکستان جو ہے کسی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ معجزہ تھا.
تھوڑا سا عالم اسلام کے حوالے سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں قحط و رجال کا معاملہ ہے، آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہی صورتحال ہے، یا کوئی آپ کو نظر آتا ہے اس عالم اسلام میں کوئی شخص جو اسے لیڈ کر سکے گا امت مسلمہ کو؟
جی نہیں، کوئی ایسی شخصیت سامنے نہیں میرے.
تو اس حوالے سے اس وقت جو خاص طور پر لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس پر جو عالم اسلام میں خاموشی طاری ہے، اس پر کوئی آپ تبصرہ کیجئے.
دیکھیے، میرا ایک مستقل فکر ہے جو میں نے کوئی 15 سال پہلے مرتب کیا تھا، پھر وہ کتابی شکل میں شائع ہوا 1992 میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے. یہ عذاب جو اس سے پہلے یہودیوں پر آئے، حالانکہ قرآن میں 4 جگہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، لیکن پھر ان پر عذاب جو آئے ہیں اسیرینز کے ہاتھوں آئے، پھر جو آپ کو معلوم بیبیلونینز نبوکڈنظر کے ہاتھوں آیا، لاکھوں آدمی مارے اور لاکھوں کو وہ کیپٹیو بنا کر لے کے آئے، یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. 100 برس تک جو ہے یروشلم میں کوئی ایک انسان زینس نہیں تھا. پھر واپس آئے، پھر ان کو اللہ نے کوئی توبہ کی توفیق دی، لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں انہیں پھر سزا دی گئی. پہلے گریکس نے انہیں رگڑا، سکندر اعظم نے اور سلیوکس نے سکندر کے بعد، پھر رومن نے رگڑا. دوسری مرتبہ اپنا انہوں نے ہیکل سلیمانی بنایا تھا، وہ 1970 میں گرا دیا، آج تک گرا پڑا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جس قوم کو اللہ اپنی کتاب اور شریعت دے دے، وہ قوم اس زمین پر اللہ کی نمائندہ بن جاتی ہے. دے ہیو ٹو ریپرزینٹ اللہ بائی دیئر ایکشنز اینڈ ڈیڈز. اگر کوئی قوم ایسی وہ اپنے عمل کے ذریعے سے مس ریپرزینٹ کرے اللہ کو، تو وہ کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں، پھر ان پر اللہ کا عذاب بہت شدید آتا ہے. وہی عذاب یہود پر آیا تھا، وہی عذاب ہم پر ہے. ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، آج ذلت اور مسکنت ہم پر تھوپ دی گئی، ہمت ہے ہی نہیں. بہت بڑا، بلکہ سب سے بڑا ہوتا تھا کبھی، لیکن اب بھی بہت بڑا ملک ہے پاکستان، اور پورے عالم اسلام میں واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹمک ہتھیار بھی ہے، اور ایک فون پر پتاشے کی طرح بیٹھ گئے. اب تو وہ ساری خبریں آ رہی ہیں، کولن پاول نے تفصیل سے بیان کر دیا، پیپرز ریلیز ہو گئے کہ ہم اس رات بیٹھے ہوئے تھے وائٹ ہاؤس میں، تو ہم ایک لسٹ تیار کر کے بیٹھے تھے کہ اگر مشرف یہ مانگے گا تو دے دیں گے، پھر یہ مانگے گا تو یہ دے دیں گے، یہ مانگے گا تو یہ دے دیں گے، یہ مانگے گا تو یہ دے دیں گے. اور اس کے بعد ہم ہنسے، انہوں نے کوئی بات کی ہی نہیں، بلا دام بلا قیمت، غلام بے دام. تو یہ حال ہے سب سے بڑی مسلمان قوت کا. تعداد میں تو ٹھیک ہے انڈونیشیا زیادہ ہے، لیکن یہ کہ یہ مسلم ہارٹ لینڈ کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے پاکستان کا جیو پولیٹیکل بہت بڑی اہمیت ہے اسلامی ملک کی حیثیت سے، اس کا حال یہ ہے. اور کسی کی کیا بات کریں گے؟ ابھی ذرا سا کوئی معاملہ ہو جائے گا تو یہ لبنان کا تو معاملہ جو ہے تہس نہس ہو ہی رہا، شام کا بھی ہوگا. یہ گریٹر اسرائیل کے اندر یہ ملک تو آنے ہیں، عراق ان کے پاس آ چکا ہے، اس کے بعد یہ دونوں بھی آنے ہیں. ایران ان کے گریٹر اسرائیل نقشے میں نہیں ہے، لیکن ایران سے انہیں خوف ہے. پاکستان بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان سے انہیں خوف ہے کہ ایٹمک پاور ہے. تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس وقت اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، اور وہ اللہ کے مجرم ہیں.
یہ جو کونڈولیزا رائس نے کہا ہے کہ ہم ایک نیا مشرق وسطی تشکیل دیں گے، اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اس کا کیا مراد ہے نئے مشرق وسطی؟
اس کے اندر میں سمجھتا ہوں لازمی بات ہے گریٹر اسرائیل بھی. گریٹر اسرائیل ہی مشرق وسطی بنے گا نا، کیونکہ ان کا نقشہ جو ہے اس میں لبنان، شام اور کچھ جنوبی ترکی کا حصہ بھی ہے، پھر عراق ہے پورا. پہلے فرات تک کہتے تھے، اب اس کے بعد شیرون نے کہا تھا نہیں، ہم ٹائگریس تک لیں گے دریلا تک، تاکہ پورا جو وہ دوآبہ ہے زرخیز وہ سارا ہمارے ہاتھ میں آ جائے. پھر اس کے بعد یہ کہ سعودی عرب کا شمالی حصہ انکلوڈنگ مدینہ یہ ان کے نقشے میں شامل ہے، سرائے سینا ہے پورا، جارڈن ہے پورا، اور اس کے بعد یہ کہ مصر کا جو زرخیز ترین علاقہ ہے جو جوشن کہلاتا ہے جس میں کہ نائل ڈیلٹا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے.
نقشہ بندی آپ اپنے حالات زندگی بتا رہے تھے، اس میں آپ نے اپنے ذریعہ معاش کا کوئی ذکر نہیں کیا، کیا ذریعہ معاش رہا آپ کا؟ کیونکہ آپ پہلے جمعیت میں تھے، پھر فوری طور پر آپ جماعت میں آ گئے، اور اس کے بعد آپ نے تنظیم اسلامی بنائی، اور اس سارے دین کی جو باغ دور آپ کرتے رہے اس میں آپ کے کوئی ذریعہ روزگار آپ کا تھا یا کہیں سے آپ کو اس معاملے میں سپورٹ کیا جاتا تھا، کیا معاملہ تھا؟
جب تک میں طالب علم تھا ظاہر بات ہے کہ میں اپنے والد صاحب پر اور بڑے بھائی اظہار احمد صاحب پر ہوں ان پر ڈیپینڈنٹ تھا. اس کے علاوہ کچھ مجھے وظائف وغیرہ بھی ملتے رہے مسلسل. اس کے بعد میں نے ایم بی بی ایس کر لیا تو میں نے ساہیوال جو اس وقت بلگمری تھا وہاں جا کر جماعت اسلامی کی ڈسپینسری تھی اس کا چارج سنبھال لیا، اس کی تنخواہ ملتی رہی، اور اس وقت بھی میں ایک ٹیکس پیئر تو بن گیا تھا. اس کے بعد ہمارا ایک بھائی جان نے جو ایک بڑا انڈیور شروع کیا تھا، ایک ان کی بزنس تھی، اس میں انہوں نے چاہا کہ میری کچھ بقول ان کے جو میری تنظیمی ایڈمنسٹریٹو صلاحیتیں ہیں ان سے ان کو ضرورت تھی، تو میں ان کے ساتھ رہا کوئی تین سال. اس کے بعد پھر ہماری علیحدگی ہوئی تو پارٹنگز آر پینفل، کچھ ہماری وہ بھی رہی آپس میں جو ایک دوسرے سے شکایتیں، لیکن بہرحال جب میں علیحدہ ہوا ہوں تو تین سال جو میں نے وہاں گزارے تھے اس کے نتیجے میں میرے پاس کوئی 2 لاکھ کے قریب ایک سرمایہ موجود تھا، جس سے میں نے آ کے لاہور میں ایک مکان خریدا، اپنا کلینک وہاں شروع کر دیا. ایک یہ کہ مکتبہ خدام القرآن بلکہ دار الاشاعت الاسلامیہ کے نام سے ایک پبلشنگ ادارہ شروع کر دیا، تو اس میں جو ہے میں پریکٹس بھی کرتا رہا. یہ سن 65 سے لے کر سن 71 تک میں پریکٹس بھی کرتا رہا، گزارا چلتا رہا. وہ پھر میری زندگی کا ایک بڑا موڑ آیا تھا کہ میں نے فروری سن 71 میں فیصلہ کیا کہ اب میں پریکٹس نہیں کروں گا، اس لیے کہ جو میرے یہ دعوتی اور تبلیغی اور تعلیمی اور تدریسی مشاغل تھے وہ اب بہت آگے بڑھ گئے تھے. اب ایک ہی شکل تھی، یا تو میں ان کو رول بیک بھی کروں جو اصطلاحات ایٹمک صلاحیت کے بارے میں آتی ہیں، اور پھر کیپ بھی کر دوں اس سے آگے نہ بڑھے تاکہ میری معاش کا معاملہ چلتا رہے. لیکن یہ کہ میں نے پھر یہی طے کیا کہ اگرچہ کوئی چیز میرے پاس نہیں تھی ٹو فال بیک اپون جسے کہتے ہیں، نہ کوئی جائیداد سوائے ایک مکان کے، بہرحال میں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے پریکٹس چھوڑ دی. اس کے بعد بہرحال جو بھی کچھ سرمایہ تھا وہ میں کھا رہا تھا. تو بڑے بھائی سے اس وقت مجھے کچھ زیادہ شکایات تھیں، ہمارے ان کے درمیان جو ہے وہ کافی کشیدگی رہی، چھوٹے سے بھی اقتدار مرحوم سے بھی شروع میں کشیدگی تھی، تو میرے پاس میرے بھائیوں میں سے بھی اس وقت کوئی سپورٹر نہیں تھا. لیکن یہ کہ 1972 میں مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہو گئی، اس نے اپنا ایک آفس کے لیے جو ہے سمن آباد میں ایک مکان، بڑا مکان کرائے پر لے لیا، اس میں انہوں نے مجھے رہائش دے دی. وہ رہائش ان کی طرف سے تھی اور اس کے ساتھ فیسلٹیز، بجلی وغیرہ، پانی کے بل جو ہیں، سوئی گیس، وہ بھی انجمن نے اپنے ذمہ لے لی کہ آپ ہمہ وقت کام کر رہے ہیں انجمن کے لیے. تو وہ جو میرا مکان تھا وہ کرائے پر دے دیا گیا، اس سے پھر میں اپنا گزارا کرتا رہا. پھر کچھ عرصے کے بعد چھوٹے بھائی نے، عزیزم اقتدار احمد مرحوم نے، کہا کہ میں آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ اگر تو صرف بھائی ہونے کے ناطے تعاون کرنا چاہتے تو مجھے قبول نہیں ہے، اور اگر تمہیں میرے مشن سے دلچسپی ہے اس میں حصہ لینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے سر آنکھوں پر. انہوں نے کہا میں مشن میں شریک ہوں، انجمن میں بھی شریک ہو گئے، اس میں مؤسسین میں، اس کے بعد کچھ عرصے بعد تنظیم قائم، اس میں بھی شریک ہو گئے، تو وہ مجھے کچھ سپورٹ کرتے رہے. انہوں نے اپنی ایک فیکٹری تھی ملتان میں، اس میں میرے بھی حصہ ڈال دیا. میں نے کوئی پیمنٹ نہیں کی، بس اپنے طور پہ حصہ ڈال دیا، اس سے مجھے وہ کچھ ماہانہ دیتے رہے. لیکن جب تنظیم اسلامی قائم ہوئی تو میں نے اس کاروبار سے پھر اپنا تعلق جو ہے بالکل منقطع کرنا لازمی سمجھا، اس لیے ظاہر بات ہے کنسٹرکشن بزنس میں یا کسی بھی بزنس میں اکاؤنٹس وغیرہ کے معاملات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے، اور ٹیکس وغیرہ کے معاملات میں کوئی نہ کوئی جو ہے کمی بیشی ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ اب تنظیم کے امیر کی حیثیت سے یا دائی کی حیثیت سے میرا کسی ایسے کاروبار سے تعلق درست نہیں ہے. تو پھر میں نے جو انجمن کا مرکز بن گیا یہ قرآن اکیڈمی، تو بھائی یہاں منتقل ہو گیا اور یہاں پر بھی مجھے وہ سہولتیں حاصل رہی، مکان، کرایہ، جو بجلی، پانی، گیس کے بل، ٹیلی فون، یہ ساری سہولتیں حاصل تھیں. باقی یہ کہ دال روٹی کا بندوبست اللہ کرتا رہا. پھر میں نے،
لیکن انجمن یا تنظیم آپ کو کوئی پے کرتی؟
انجمن سے کوئی ایک پیسہ میں نے نہیں لیا کیش میں، لیکن یہ جو سپورٹ تھی کہ میں ان کی پریمسز میں رہتا تھا اور ان کی جو سہولیات ہیں وہ مجھے اویلیبل تھی، تو یہ تو انجمن کا ہے. اور میرا جو بھی کیسٹ تھے، ویڈیوز تھے، میری کتابیں تھیں، وہ سب انجمن کی ملکیت تھی. اس میں سے کوئی ایک پیسے کی رائلٹی کبھی آج تک میں نے نہیں لی. تنظیم سے میں نے کبھی ایک پیسہ بھی نہیں لیا آج تک. بہرحال اس کے بعد پھر میں نے یہ کیا کہ وہ مکان جو ہے اپنا جو کرشن نگر میں تھا، جو میں نے خریدا تھا، وہ بیچ لیا. وہ میں نے لیا تھا 55,000 کا، مجھے مل گئے اس کے 6 لاکھ. تو اس سے پھر میں نے یہاں ایک پلاٹ بھی، جو برادر مقتدار احمد صاحب نے، جب پھر میں نے ان کی کمپنی چھوڑی تو جو میرے شیئرز تھے اس کے پیسے مجھے دے دیے. تو اس سے ایک پلاٹ خریدا میں نے یہاں، اور پلاٹ خرید کے اس کے چھوٹے سے 4 یہ کوارٹر بنا دیے ہیں اپنے چاروں بیٹوں کے لیے. اور پھر یہ کہ اس کے بعد دال روٹی جو ہے وہ بیٹوں کے حوالے سے چلتی رہی.
اکثر آپ کی بہت سی گفتگو سے، خاص طور خواتین کے حوالے سے، پردے کے معاملے میں بہت شدت پائی جاتی ہے. اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو ہے یہ ہے کیونکہ دین کا حکم ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہماری بعض علاقائی روایات ہیں. مثلا پٹھانوں کے ہاں جو بہت مذہبی نہیں بھی ہوتے، ان کے ہاں بھی ہے کہ وہ پردہ، کی جو عورتوں کے لیے پردہ وہ بہت لازمی سمجھتے. اسی طرح ہمارے یہاں جو ہندوستان کے بعض علاقے ہیں، اور آپ بھی کیونکہ ہندوستان سے جیسا کہ آپ نے بتایا ہے مہاجر ہو کر جائے، تو کیا آپ کی پردے کی اتنا شدت سے اس کا قائل ہونا وہ دین کی بنیاد پر ہے، یا اس میں کچھ وہ آبائی جو ماحول تھا آپ کا ہندوستان میں جیسا تھا، کہ اس کی وجہ سے آپ پردے کے اتنے شدت سے قائل؟
اس میں تو میں بالکل قطعیت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا سارا موقف خالص دین کی بنیاد پر ہے. البتہ اس میں دین کے ساتھ عقل عام جو ہے، کامن سینس، اس کا بھی اضافہ کر دیا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ورنہ یہ کہ جس علاقے میں میں پیدا ہوا رہا ہوں وہاں کوئی خاص پردہ نہیں تھا. ہاں وہاں ایک خاص طبقہ تھا شرفا کا، ان کے ہاں پردہ ہوتا تھا، لیکن عوامی سطح پر تو پردہ نہیں تھا. پھر ہندوؤں میں کہاں پردہ تھا؟ سننے میں آتا ہے کہ راجپوتوں کے اندر کوئی پردہ ہوتا تھا، وہ بھی ان کے اونچے گھرانوں کے اندر، ورنہ پردہ تو نہیں تھا. لیکن یہ کہ اصل میں ایک تو ہے قرآن مجید میں جو سورہ احزاب کی آیات ہیں، پھر سورہ نور کی آیات ہیں، ان سے جو بھی میں نے نتائج اخذ کیے ہیں وہ ہیں کہ جن کی بنا پر میرا اس پر شدت کے ساتھ جو ہے وہ موقف قائم ہے. اور اس میں کامن سینس کے حوالے سے یہ بات ہے کہ آج دنیا میں جس شخص کو سمجھا جاتا ہے کہ بابا آدم ہے ماڈرن سائیکالوجی کا، فرائیڈ کے نزدیک انسان کے اندر سب سے زیادہ پوٹنٹ موٹیو جو ہے وہ سیکس کا ہے. یہاں تک کہ وہ یہ کہتا ہے، ایڈیپس کمپلیکس اس کا ایک اصطلاح ہے، کہ باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھے تو یہ بھی سیکس ہے، اور اگر ماں محبت بھری نگاہ سے بیٹے کو دیکھے تو یہ بھی سیکس ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی یہ تو خیر بات جو ہے وہ بکواس کے درجے میں ہم سمجھیں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سیکس از اے ویری امپورٹنٹ موٹیو. اچھا اب جو جتنا امپورٹنٹ موٹیو ہوتا ہے، اج اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو خاندان بنتے کیسے، چلتا کیسا، یہ کاروبار ہے دنیا کا کیسے بڑھتا؟ اولاد ہوتی ہے، اس کا بوجھ اٹھاتا ہے انسان، وہ تو اصل اس کا تو بنیادی جو ہے وہ تو یہی سیکشوئل اس کا انسٹنکٹ ہے. تو جو جتنا زوردار ہوگا اسے اتنی ہی زوردار لگام دینی پڑے گی، ورنہ وہ منہ زور گھوڑا جو ہے وہ تو بالکل جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا، مادر پتر آزاد ہو جائے گا. اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ میں چار پردوں کا قائل ہوں، ایک کا نہیں. نمبر ایک، سیگریگیشن، جو کہ پورے معاشرے میں گویا کہ پردہ ہوگا، عورتوں اور مردوں کا مخلوط معاشرہ نہیں، سیگریگیٹڈ سوسائٹی ہوگی. نمبر دو، عورت کی اصل جگہ اپنا گھر ہے، وہی اس کی ورکنگ پلیس ہے بنیادی طور پر. ہاں البتہ ضرورت سے باہر نکلے تو پھر وہ برقع ہو یا چادر ہو بڑی، جس سے کہ وہ اپنے چہرے کو بھی ڈھانپے، ایک حصے کو، صرف ایک آنکھ کھلی رہے. یہ دوسرا پردہ ہے. تیسرا پردہ ہے چار دیواری. وہ یہ ہے کہ گھر ایسے بننے چاہیے، مردانہ علیحدہ، زنانہ علیحدہ. کوئی گیسٹ آیا ہے وہ مردانے میں بیٹھے گا، اور جو کوئی رشتہ داروں میں سے بھی کوئی نامحرم آیا ہے وہ مردانے میں بیٹھے گا، وہ اندر نہیں جائے گا. البتہ یہ کہ اندر جو جائیں گے بھائی ہیں، جو بھی اندر خواتین ہیں، ان کے والد ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، جو بھی ان کو قرآن مجید نے جنہیں محرم قرار دیا وہ جائیں گے، نہ محرم کوئی نہیں جائے گا. چوتھا پردہ ہے عورت کا لباس، جو نہ صرف یہ کہ پورے جسم کو کور کیے ہوئے ہو بلکہ اس کے اندر دو صفات اور درکار ہیں، کہ وہ موٹا ہو، باریک نہ ہو جس سے کہ جسم چھلک رہا ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ چست نہ ہو کہ جس سے جسم کے کوئی نقوش جو ہیں اور قرض جو ہے وہ نمایاں ہو جائے. اور لباس میں ایک اضافی شے جو ہے وہ اوڑھنی ہے، کہ اس کے کا بکل جو ہے وہ سر کے اوپر بھی اوڑھی جائے اور اس کا بکل جو ہے وہ اپنے سینے پر بھی مارا جائے، تاکہ بریسٹ کے لیے جو ہے وہ ایک ایڈیشنل کور ہو جائے. یہ چار پردے ہیں جن کا میں شدت سے قائل ہوں. اس سے آگے معاملہ صرف یا شوہر کا ہے کہ جس کے لیے کوئی ستر نہیں ہے عورت کا، اور یا پھر یہ کہ حسب ضرورت کسی ڈاکٹر جو سرجن کا ہے. اگر یہ کہ کوئی عورت لیڈی سرجن مہیا نہیں ہے تو مرض بھی کر سکتا ہے، وہ ضرورت ہے، وہ ضرورت کے تحت ہے. تو میں اس کا قائل ہوں قرآن اور حدیث، اور جو ان آیات کے نزول کے بعد کے جو کیفیات احادیث نبویہ میں بیان ہوئی ہیں کہ فوراً اس کے بعد کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، تو میں اس کی بنا پر، اور تیسرے اپنے کامن سینس کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پر اس کا قائل ہوں.
اکثر یہ شدت مذہب میں شدت پسندی کی بات آئی ہے، تو آج کل ایک طرف تو حکومت جو ہے وہ اعتدال پسندی کی اور روشن خیالی کی تبلیغ کر رہی ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مذہبی دانشور جو ہیں مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر مذہب کا ایک تجدیدی ویژن جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. مثلا وہ
تجدیدی نہیں، تجدد
ہے، اور وہ یعنی اور پردے کے بارے میں جہاں تک چہرے کی ٹکیا کا تعلق ہے وہاں تو کچھ علماء کا بھی اختلاف ہے، لیکن یہ حضرات جو ہیں وہ سر کے بال، بازو کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ ستر میں شامل نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ رقص ہے یا موسیقی ہے یا مصوری ہے، تو یہ انسان کی حس لطیف جو حس ہے اس کا ایک لازمی تقاضا ہے ان کے مطابق. پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ داڑھی جو ہے اس کا وہ قرآن پاک میں کہیں حکم نہیں آیا داڑھی کا، اور اسی طرح قرآن پاک میں سود کھانے کا جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے. جو سود دیتا ہے وہ تو بیچارہ مجبور ہے، اس کا تو بس نہیں چل رہا، اسے تو دشواری پیش آئی، مشکل آئی، وہ مصیبت میں پھنس گیا تب اس نے لیا. اسی طرح وہ قرآن پاک میں جو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانے کا کہا گیا ہے ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس وقت کا یہ حکم تھا، لہذا اقلیتوں کو ایک اسلامی ریاست میں تو اقلیت اور مسلمان جو ہے وہ ایک ہی درجے کے شہری ہوں گے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں تفصیلی کچھ بتائیں، تاکہ اگر آپ کی بھی رائے یہی ہو تو ہم سمجھیں کہ بہت سی دنیا کے لیے اسلام ایک بڑا لبرل اور بہت آسان ہو جائے گا، قابل عمل ہو جائے گا بہت سی دنیا کے، اور اگر آپ اس کے خلاف ہیں تو پھر یہ جو یہ ذہن یہ اس طرف لوگوں کے جا رہے ہیں اس کی کوئی صحیح قسم کی تردید ہو سکے.
یہ جو مسئلہ آپ نے چھیڑا ہے اس کی کچھ نہ کچھ خبریں مجھ تک بھی پہنچتی ہیں، اگرچہ میں کچھ زیادہ ٹیلی ویژن دیکھنے والوں میں سے نہیں ہوں. خاص طور پر یہ مباحثے وغیرہ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں ذرا لیٹ ایٹ نائٹ، اور میں ذرا جلدی سو جانے کا عادی ہوں تو میں ان کو نہیں دیکھتا، لیکن مجھے سننے میں آتا رہا ہے کہ اس طریقے سے بعض دانشور جو ہیں اس کام کو کر رہے ہیں جس کا کہ آپ نے حوالہ دیا ہے. اب اس کا جو ہے میں دو اعتبارات سے اس کا انالیسس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو 1400 سال کی جو اسلام کی تاریخ ہے، بلکہ 1450 سال کی، اس میں اس کا پس منظر کیا ہے، اور ایک جو ہمارا کنٹمپریری جو اس وقت سیناریو ہے دنیا کا، اس کے اعتبار سے اس کے ڈانڈے کہاں ملتے ہیں. دیکھیے، ایک فتنہ ابتدا ہی سے شروع ہو گیا تھا، اور وہ فتنہ یہ تھا کہ اللہ کو مانو، اللہ کی کتاب کو مانو، رسول کو ماننا کیا ضروری ہے. اس فتنے کو سب سے پہلے یہود نے اٹھایا مدینے میں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اچھا رسولوں میں سے بھی اپنے رسول کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، کیا ضروری ہے کہ ہم محمد پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ہمیں بھی مومن مانا جائے، ہمیں بھی برابر کا سٹیٹس دیا جائے. جس پر قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، وہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں لوگوں میں سے کہ جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہے. یہاں آپ دیکھیں گے کہ ایمان بن رسالت بیچ میں سے غائب ہے، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور اس کو فرمایا گیا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کسی اور کو نہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. پہلا فتنہ یہ تھا. میں یہاں پر ایک آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سورہ نساء میں 150-151 جو دو آیات ہیں، اس میں اس مرض کی نشاندہی کی گئی ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا وعتدنا للکافرین عذابا مہینا. کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ اور اس کا کے رسول کا کفر کہتے ہیں، کرتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول میں تفریق کریں گے. یفرقون بین اللہ ورسلہ، رسولوں کو مانو نہ مانو کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ کو مانو یعنی اللہ کی کتاب کو مانو، اور رسول کی سنت جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے، رسول کو ماننا ضروری نہیں ہے. تو یہ جو فتنہ ہے جس کے بارے میں اب قرآن یہ کہہ رہا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ تو پکے اور کٹر کافر ہیں. اس کی ذیل میں پہلی مثال میں نے آپ کو دی یہود مدینہ کی، دوسری مثال تھی منافقین مدینہ کی. ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن رسول تو ایک انسان ہے ہم جیسا، اس کے بھی دو ہاتھ دو پاؤں دو کان ہیں، ایک انسان ہے، ساری بشری ضروریات اور جو حوائج اسے بھی لاحق ہے، ان کی ہر بات ماننا کیا ضروری ہے؟ لازمی نہیں ہے. اور خاص طور پر جب حضور نے ہجرت کے 6 مہینے بعد قریش کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ شروع کی ہے اور ان کے قافلوں کو کا تعاقب کرنے کا معاملہ کیا، اور 7 مہمیں جو ہیں، 8 مہمیں ہیں جن میں سے 4 میں خود حضور بھی شریک رہے اور 4 میں صرف صحابہ گئے، حضور نہیں گئے، تو 4 وہ غزوات کہلاتے ہیں اور 4 جو ہیں سرایا ہے. اس وقت منافقین کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو کوئی نیا مرحلہ آ رہا ہے اور ہمارے لیے بڑی آزمائش ہو جائے گی. تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ابھی قرآن میں تو کوئی حکم آیا نہیں جنگ کا، یہ خامخواہ جو چھیڑ چھاڑ محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا ایڈونچرزم ہے ایک طرح کا، یہ جو کر رہے ہیں یہ اس سے، ہاں قرآن کے اندر حکم آتا تو ہم مانتے، لیکن یہ کہ انہیں یہ کام ابھی نہیں کرنا چاہیے ہم نہیں مانیں گے. اسی طریقے سے وہ اپنے بعد مقدمات میں جا کے حضور کی بجائے وہ یہودیوں کی عدالتوں کے اندر طے کرا لیتے تھے. تو گویا کہ تفریق بین اللہ والرسول یہ پھر منافقین کی طرف سے ہوئی ہے، پہلے یہود پھر منافقین، یہ تو گویا کہ ابتداء اسلام کے اندر معاملہ ہو گیا. اس کے بعد میں 1000 سال کے بعد آ رہا ہوں، ہندوستان میں مغل اعظم اکبر اعظم علیہ ما علیہ، اس کا معاملہ کیا تھا کہ اس نے دین الہی اسی بنیاد پر بنایا. اس نے کہا کہ 1000 سال پورے ہو گئے اور قرآن مجید کی 2 آیات سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ پٹی اسے مولویوں نے پڑھائی تھی، وہ ابو الفضل اور فیضی دو بڑے بڑے علماء تھے جو اس کے 9 رتنوں میں شامل تھے، اس نے پٹی پڑھائی تھی، ورنہ وہ تو چٹا ان پڑھ آدمی تھا. پٹی یہ پڑھائی گئی کہ اللہ کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے، تو ہر رسالت کا دن بھی 1000 سال ہے. اب 1000 سال ختم ہو گئے، اب محمد کی رسالت کا دور ختم ہوا. اب ایسا کیا جائے کہ صرف خدا کو ماننے کے اصول پر سب لوگ جمع ہو جائے. خدا کو سب مانتے ہیں، کون انکار کرتا ہے؟ کوئی مہادیو کہتا ہے، کوئی پرماتما کہتا ہے، کوئی خدائے خدائے گاہ کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن سب مانتے ہیں. زیادہ یہی ہے نا کہ کچھ لوگوں نے خدا کے نائبین بھی مان لیے، خدا کا انکار تو نہیں کرتے نا. اس لیے اب ایسا ہونا چاہیے، اس کا نام اس نے رکھا دین الہی، الہ اللہ کے حوالے سے دین، گویا کہ رسالت کی نفی، کیونکہ سارا جو اختلاف پڑتا ہے وہ شریعت سے پڑتا ہے اور شریعت کا تعلق رسولوں سے ہے. تو اس اعتبار سے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں بھی ہے وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا، ہم نے ہر رسول ہر امت کے لیے ایک شریعت معین کی ہے، ایک منہاج معین کیا ہے. تو شریعتوں اور منہاج کے فرق سے یہ تفرقہ ہوتا ہے، اور ہندوستان کی عظمت کے راستے میں یہی چیز حائل ہے کہ یہاں پہ جو مذاہب کا آپس میں کلیش ہے وہ ہندوستان کو جو مقام ملنا چاہیے دنیا میں وہ حاصل نہیں کر سکتا. لہذا اس کو ختم کرنے کے لیے رسول کو ایک طرف رکھ دو، سنت کو ایک طرف رکھ دو، بس اللہ کو ماننے والے. اسی کا اسی دور میں وہ ہمہ اوستی تصوف بھی آیا تھا کہ مسجد مندر ہکڑو نور، ایک ہی نور ہے، مسجد ہو یا ممبر ہو، مندر ہو، ایک ہی نور ہے. ان دونوں کے حوالے سے یہ عظیم فتنہ اٹھا تھا. اللہ نے بر وقت خبردار کیا، علامہ اقبال کے الفاظ میں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہ باں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار شیخ احمد سرہندی رحمتہ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اس فتنے کی گردن جو ہے مروڑ دی، ختم کر دیا۔ تو یہ تھا دوسرا تاریخ کے اندر۔ پھر اس کے کئی سو سال بعد یہ پھر اٹھا ہندوؤں کی طرف سے، راجہ رام موہن رائے۔ راجہ رام موہن رائے بہت بڑا عالم تھا، فارسی کا، عربی کا، انگریزی کا، اور اس نے آئینہ تسلیف نامی کتاب لکھی۔ تسلیس جب یہ کرسچن مشنریز آئے ہیں تو ان کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے آئینہ تسلیس کتاب لکھی، تو اس اعتبار سے وہ بڑی عظیم شخصیت تھی۔ اس کو بھی سب یہی بات سمجھ میں آئی کہ ہندوستان میں رہنے والوں کو اگر ایک کرنا ہے تو یہ مذہبی تقسیم جب تک ختم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ ایک نہیں ہو سکتے، اور ہندوستان جو ہے وہ عظمت کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ لہذا اس نے بنایا جسے کہ ہندی میں برہمو سماج کہتے ہیں اور فارسی میں اسے وہ مجلس ایزدی، ایزد خدا، خدا کی مجلس، کہ بس خدا کو ماننے کا معاملہ ہے، اس کے اوپر سب جمع ہو سکتے ہیں، باقی یہ چیزیں کیا فرق پڑتا ہے، ان کو چھوڑو، ان کو ختم کر دو۔ یہ دوسرا تھا۔ گاندھی اسی کا چیلا تھا، اس نے خود مانا ہے کہ میں دو ہی اشخاص سے میں متاثر ہوں، راجہ رام موہن رائے اور ٹالسٹائی جو ایک ادیب تھا روسی۔ اچھا، اس نے پھر اس کو زندہ کیا اور متحدہ قومیت جو ہے ہندوستان کے لوگوں کی، اس کا پرچار کیا، اور بدقسمتی سے اس میں مسلمانوں میں سے بھی ایک نابغہ شخصیت جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد، وہ ان کے ہتھے چڑھ گئی، چنانچہ انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا۔ اگرچہ وہ ایک کوشش تھی کہ ہندو انگریز کی غلامی سے نجات پانے کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن اس کے لیے پھر متحدہ قومیت کا جس طرح کا ڈھول پیٹا گیا، اس میں پھر دفی ہو رہی تھی اسلام کی، اسلام کے جداگانہ تشخص کی، وہ تشخص جو ختم ہو رہا تھا اکبر کے زمانے میں، تو اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ احمد سرہندی تھے۔ لیکن اب اس موقع پر اللہ نے جس کو خبردار کیا وہ علامہ اقبال تھے، وہ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے مسلم نیشن ہڈ، سیپریٹ مسلم نیشن ہڈ کا تصور بڑے دلائل کے ساتھ پیش کیا 1930 کے اپنے خطبہ الہ آباد میں، اور اس کے حوالے سے انہوں نے وطنی قومیت کی وہ نفی کی ہے کہ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی رمیش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو یہ جو فتنہ ہے یہ بھی اس وقت جو ہے پھر دبا ہے اللہ کے فضل سے۔ اب اس سے آگے آئیے، اسی فتنے نے پھر ظہور کیا ہمارے اس پچھلے دور میں کہ ایک انکار حدیث کا، استخفاف حدیث کا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ قرآن مانو، قرآن ہی اصل شے ہے، اور یہ کہ سنت اور حدیث تو ہے بھی بڑی ضعیف شے، اتنے عرصے بعد تو جمع کی گئی تھی، اس میں لاکھوں میں سے چند ہزار جو ہیں امام بخاری نے سلیکٹ کی تھی، یہ ہے وہ ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے، اسی سے اختلافات ہوتے ہیں، لہذا اس کو ایک طرف رکھ دو۔ اور یہ ہے کہ قرآن، یہ فرقہ جو پیدا ہوا ہے، اس کو اپنے آپ کو وہ اہل قرآن کہتے تھے، لیکن ان کے لیے صحیح نام جو ہے وہ منکرین حدیث کا ہے یا منکرین سنت کا ہے۔ اس میں بڑی بڑی شخصیتیں ابھری ہیں، ان میں سے مولانا اسلم جیراج پوری ایک ہوتے تھے، نیاز فتح پوری ایک ہوتے تھے، بہت بڑے ادیب ہوتے تھے، مولانا عبداللہ چکڑالوی ہوتے تھے، چکڑالا یہ جو ہے کوہستان نمک کے میں ایک پرانا قصبہ ہے۔ یہ بڑی بڑی شخصیتیں جو ہے اس کے اندر آئی ہیں، جو بڑے، اور پھر اس کا اندر سب سے بڑی شخصیت جو آئی ہے وہ غلام احمد پرویز کی ہے۔ اس فتنے کا مقابلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اس میں مولانا سید ابو العلا مودودی کا بڑا نمایاں رول رہا، اور انہوں نے جو ہے جو سنت کی آئینی حیثیت کو جس طریقے سے بیان کیا، واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ باقی اور علماء نے بھی، مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی حجیت حدیث پر ایک کتاب بہت عمدہ تھی، تو اس میں باقی تو سب دب گئے، نہ جیراج پوری کا نام رہا، نہ فتح پوری کا نام رہا، نہ چکڑالوی کا، لیکن یہ کہ پرویز کا جو ہے وہ جادو، کیونکہ وہ اچھا مضمون نگار تھا، اچھا جو ہے وہ ادیب تھا، مقرر بھی اچھا تھا، وہ زیادہ بڑھا اور اب تک چل رہا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ چونکہ سرکاری عہدیدار تھا، وہ سینٹرل انڈیا میں پری پارٹیشن جو ہے وہ جو اصل وہاں کا تھا سیکرٹریٹ، اس میں ایک اہم عہدے پر تھا، پھر پاکستان بننے کے بعد وہ ڈپٹی سیکرٹری ہوا مرکز میں، ایوب خان کا بہت قرب اسے حاصل ہوا، اور ایوب خان کو سے اسی نے آئلی قوانین جو ہے ان کا آرڈیننس نافذ کروایا تھا۔ اس شخص نے ایک عجیب فلسفہ گھڑا، اور وہ یہ کہ اصل شے جو مستقل ہے اور ہمیشہ کے وہ صرف قرآن ہے، حدیث اور سنت جو قرآن میں آتا، عطی اللہ و عطی الرسول، عطی اللہ کا قائم مقام تو ہو گیا قرآن، اور عطی الرسول صرف حضور کے زمانے میں ان کی بحیثیت امیر جماعت یا بحیثیت سربراہ سلطنت یا بحیثیت مرکز ملت ان کی اطاعت لازم تھی، ان کے بعد ان کی اطاعت لازم نہیں ہے. اور قرآن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، عربی زبان ہے، اس کی لغت ہے، اسے سمجھیں اور ہم اپنی من مانی جو ہے جو ہمیں سمجھ میں آئے تفسیر کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حدیث کو سمجھا جائے اور حدیث کے حوالے سے بات سمجھی جائے. یہ فتنہ تھا کہ جو یہ ابھی چل رہا ہے اور یہ ہمارے انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کے اندر اسے کافی نفوذ حاصل ہوا، اس لیے کہ اس نے بھی مغربی تہذیب کی جن چیزوں کو ہمارے ہاں پڑھے لکھے طبقے نے، اپر ایلیٹ نے اختیار کر لیا تھا، اسے سند مل رہی تھی اور دین کی جکڑ بندیوں سے آزادی ملتی تھی اس حوالے سے. لیکن پھر جو وہ قرآن کی تفسیر جس طریقے سے کرتا تھا شخص، اس کی ایک مثال ہے بڑی مزر کا خیز کہ یہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، چور مرد ہو یا عورت ہو ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو کا مطلب ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، تو مولویوں نے غلط بات سمجھی ہے. یہ تو اثر میں یہ تھا جیسے کہ محاورے میں کہتے ہیں والدین اپنے بیٹے سے، بیٹے تم نے تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے، مطلب یہ کہ اب ہم کچھ کر نہیں سکتے، تم نے جو بھی قدم اٹھایا ہے اس کے بعد اب ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی آپشن ہے ہی نہیں، تم نے ہمارے ہاتھ کاٹ دی. بس اس معنی میں کہا گیا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی ایسا معاشرہ برپا کر دو کہ اس میں چوری کی ضرورت ہی نہ رہے، سب کی کفالت کا انتظام ہو جائے، تو چوری کاہے کو ہوگی پھر. اب حالانکہ اگر ذرا سا بھی دیانتداری ہو انسان میں تو وہ دیکھے کہ جہاں قطع ید کی آیت آئی ہے وہاں الفاظ کیا ہے، جزام بما کسبا نکالم من اللہ، یہ ہاتھ کاٹنا جو ہے بدلہ ہے ان کے کرتوت کا اور عبرت ہے اللہ کی طرف سے. تو کیا ایک اچھا معاشرہ قائم کرنا جس میں کہ سب کے لیے جو ہے ضروریات زندگی فراہم ہو جائیں، یہ کوئی عبرت ہے یا یہ کوئی کرتوتوں کی کوئی صدا ہے؟ لیکن وہاں تو ہے. تو اس طریقے سے جب قرآن کو آپ سنت سے علیحدہ کر لیتے ہیں تو پھر قرآن کو جسے ہم کہتے ہیں موم کی ناک کی طرح جدھر چاہیں موڑ دیں. یہ تو ہے میں نے آپ کے سامنے 1400 سال میں جو فتنہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مابین تفریق، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان میں ایک راستہ نکالے. تو اولئک هم الکافرون حقا، یہ کٹر کافر ہے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے. اب جو عہد حاضر کا سیناریو ہے اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دجال اپنے دو ہدف پورے کر چکا ہے. پوری دنیا میں اب حاکمیت عوام کا نظریہ اور اللہ کو سیاست اور سیاست سے نکال کر، اللہ ہو، خدا ہو، کوئی اور ہو، ان کو نکال کر علیحدہ مسجدوں میں، مندروں میں، سینیگاگز میں، چرچز میں بند کر دینے کا معاملہ تو ہو چکا جس کا نام سیکولر ازم ہے. تو دجال نے خدا کو بے دخل کر دیا، کوئی آسمانی شریعت، کوئی آسمانی قانون، کوئی آسمانی ہدایت، کوئی سوال نہیں، ہم خود قانون بنائیں گے جو چاہیں بنائیں، ہم دو مردوں کی شادی کو جائز قرار دیں اور ان کو رجسٹر کریں، کریں گے، ہمارا ہے. شراب پر پابندی لگائیں، اس کا بھی اختیار ہمیں، نہ لگائیں، اس کا بھی اختیار ہمیں. تو اس اعتبار سے اس میں دجال کی دجالیت جو ہے پوری فتح حاصل کر چکا ہے. دوسری سطح پر معیشت کے نظام میں سود کا تانا بانا بن کر اس نے جو ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے اسلام کی روح سے، قرآن کی روح سے، جس پر یہ آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اگر تم باز نہیں آتے، اب اس کو پیوٹ بنایا ہوا ہے، محور ہے جس کے گرد کے پورا معاشی نظام دنیا کا اس وقت گھوم رہا ہے، اینڈ اٹ از گلوبل، پوری دنیا میں. تیسرا مرحلہ ہے اصل میں جو دجالیت کو اب درپیش ہے کہ جو نیچے تہذیب ہے اس تہذیب کو بھی پوری دنیا میں اسی رنگ میں رنگ دیا جائے جس میں کہ مغرب رنگا جا چکا ہے. لہذا ان کی طرف سے اب جسے وہ سوشل انجینئرنگ کہہ رہے ہیں، جس کے لیے کہ کائرو کانفرنس ہوئی، پھر 5 برس کے بعد بیجنگ کانفرنس ہوئی، پھر کائرو بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی، یہ سب کیا ہے کہ یہ سارے رشتے ناتے یہ ان کو دوبارہ سے بلڈ کیا جائے. عورت آزاد ہے، اگر وہ پروسٹیٹیوشن کرنا چاہتی ہے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کوئی مرد جو ہے اپنی مسکولر اسٹرینتھ استعمال کرتا ہے، کسی چلا رہا ہے پیسے لیتا ہے، وہ بھی اپنے جسم کا ایک عضو جو ہے استعمال کرتی ہے، پیسے لیتی ہے، تو ہو آر یو ٹو آبجیکٹ؟ اسے برا کیوں کہتے ہیں؟ اس کو آپ پروسٹیٹیوٹ کہیں ہی نہ. یہ ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں، اسے کہا سیکس ورکر، وہ سیکس ورکر ہے. اسی طرح ملٹری کو جو ہوتے ہیں مل ورکر ہوتے ہیں، اور ورکر ہوتے ہیں، فارم ورکرز ہوتے ہیں، سیکس ورکر. اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے پورا تانا بانا جو ہے جو سوسائٹی کا شرم، حیا، عفت، عصمت کے سارے تصورات کو جیسے کہ ان کے ہاں ختم ہو چکے ہیں، اب وہ خاص طور پر وہ عالم اسلام میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلانا چاہتے ہیں. اب اس کے لیے انہیں چاہیے اعلی کار. اعلی کار ان کے جو بھی مسلمان حکومتوں کے سربراہ ہیں وہ تو اعلی کار ہیں ہی ہیں. اب انہیں چاہیے مسلمان حکمرانوں کے خلاف تو انہیں معلوم ہے کہ مسلمان عام عوام کے اندر وہ کوئی محبوب شخصیتیں نہیں ہیں، نہ ان کی کوئی تقلید کرنے والا ہے. انہیں چاہیے ایسے دانشور کہ جو یہ جو گیپ ہے ویسٹرن سویلائزیشن اور مسلم سویلائزیشن میں، اسے وہ پر کر سکے، برج کر سکے. چنانچہ رینڈ کارپوریشن کی جو 6-7 مہینے پہلے رپورٹ آئی ہے، انہوں نے 4 مسلمان کیٹیگریز جو ہیں وہ بیان کی. نمبر 1 فنڈامنٹلسٹ، جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم نے انہیں ختم کر کے رہنا. دوسری ٹریڈیشنلسٹ، جو قال اللہ و قال رسول میں رہتے ہیں، مذہبی ہیں، ان کے مدرسے ہیں، ان کی مسجدیں ہیں، بس اس سے آگے کوئی نظام اسلام کا تصور ان کے سامنے نہیں ہے. تو یہ اگرچہ فی نفس ہی تو یہ خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائے تو پھر بہت خطرناک ہے. اس لیے کہ ان کو جو ہے مسجدوں کے اندر ہر جمعے میں ان کا ایک جو ہے جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کے جو بھی کانٹیکٹ ہے وہ اس کی وجہ سے وہ بہت خطرناک ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ ان کو دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھو، فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ کو. اور ٹریڈیشنلسٹ کو ان کے جو آپس کے فقہی اور عقیدے کے اختلافات ہیں ان میں الجھاؤ، ان کو اور بڑھاؤ بھڑکاؤ تاکہ وہ اس میں الجھ رہے، اس سے باہر نکلنے نہ پائیں. تیسرے ان کا ماڈرنسٹ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی ایسی تعبیر کر رہے ہیں کہ جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جائے گی. یہ لوگ ہیں جنہیں سپورٹ کیا جانا چاہیے، کھل کر کہا انہوں نے. اب چونکہ ہمارے کا جو ہے سول سپریم پاور آن ارتھ ہے، اسے کوئی ڈھکا چھپا کر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ایک مسٹ فیل کی طرح ہے. اور وہ اپنی ہر بات، جیسے اس نے کہا کہ ہماری یہ پالیسی ہے پری ایمپٹیو، جو ہے ہم اٹیک کریں گے، جہاں سے بھی ہمیں اندیشہ ہوگا ہم اٹیک کر دیں گے، ہم نہیں پوچھیں گے، کوئی پرواہ نہیں کریں گے، نہ یونائٹڈ نیشنز کی نہ ورلڈ اوپینین کی. تو وہ تو ایک مست جو ہے ہاتھی ہے، اس لیے اس کو کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. اور وہ رپورٹ جو ہے آپ انٹرنیٹ سے اتار لیجئے، پڑھ لیجئے، صاف لکھا ہے ان کو کہ ان کو سپورٹ کیا جائے اور ان کو خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر اٹھایا جائے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور جو ہے جو پبلک کانٹیکٹ کا ذریعہ نہیں ہے، ایکسپوجر کوئی اور ہے نہیں، تو ان کو وہاں اٹھایا جائے. چنانچہ جو لوگ یہ کام اس وقت کر رہے ہیں ان کے بارے میں معلوم ہے، ان میں سے بعض کے بارے میں امریکن وائس رائے آ کر ان سے ملا، ان کے بارے میں اب وہ جو سرکار دربار میں رسائی ہو گئی ہے. تو اصل میں یہ پوری طاقت جو ہے وہ ہمارا پرویز مشرف جو ہے اس کا نظریہ جو ہے وہ جو روشن خیالی کا ہے، اور اس کے پیچھے جو سول سپریم پاور آن ارتھ جو ہے وہ جو اس کے پیچھے اس کی قوت اور اس کا پیسہ اور اس کے سارے ذرائع اور وسائل استعمال ہو رہے ہیں، پورا ورلڈ میڈیا استعمال ہو رہا ہے، وہ اس کام کے لیے ہے کہ اسلامی تہذیب کی بھی جڑیں کاٹ دیں. اب مثال کے طور پر جب یہ کہتے ہیں کہ یہ پردہ تو بس ایک وقت کا خاص کا کلچر تھا، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن کیا پری اسلام عربیہ میں کوئی کلچر نہیں تھا؟ کلچر تو تھا، جلباب پہلے سے لفظ عربی زبان میں موجود ہے، بڑی سی چادر جس میں عورت لپٹ کر نکلتی تھی، چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی، سر پر بھی ضرور نہیں تھا گلے، لیکن باقی اپنے جسم کو ڈھانپ لیتی تھی. تو اسی طریقے سے خمار کا لفظ پہلے سے ان کے ہاں تھا، اوڑھنی، اوڑھنی وہ سر پر ڈال لیتی تھی، یا جب گھر کا کام کرتی تھی عورتیں تو وہ اس سے اپنی کمر کس لیتی تھی، کہیں جھاڑو دے رہی ہے کچھ اور کر رہی ہے تو اس نے اپنی کمر کس لی. تو یہ دونوں الفاظ ان کے موجود تھے، حجاب کا لفظ ان کے ہاں موجود تھا، پردہ تھا نہیں، حجاب کا لفظ تو تھا، پردہ کا لفظ تو تھا. تو اصل میں جو بھی کلچر تھا عرب کا، اس میں مائنس پلس کر کے اسلامی کلچر بنا دیا گیا. لیکن اب یہ کلچر ہمیشہ کے لیے ہے، اب یہ مستقل کلچر ہے کہ جو حضور نے بنایا ہے. جیسے حج کا معاملہ پہلے بھی ہو رہا تھا، لیکن اس میں کچھ انہوں نے قطر محنت کر دی تھی. قریش جو ہیں وہ کہتے تھے ہم تو حرم والے ہیں، حرم کے متولی ہیں، حرم کے باہر ہم نہیں جائیں گے، تو وہ عرفات نہیں جاتے تھے. قرآن مجید نے آ کے اور حضور نے عرفات ہی کو اصل حج قرار دیا، الحج العرفہ، جب سب کو جانا پڑے گا. تلبیہ میں انہوں نے شرک شامل کر لیے تھے، وہ نکال دیا. تو مائنس پلس کر کے اس حج کا نظام کو دوبارہ زندہ کر دیا. تو اس طریقے سے اصل میں جو کچھ ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرب کا کلچرل بیک گراؤنڈ بھی اس میں تھا، لیکن اسی میں مائنس پلس کر کے اسلامی کلچر، اسلام کا نظام، اسلامی قانون، یہ ساری کی ساری چیزیں وضع کی گئی ہیں. اب یہ جو ہے ہمارے ہاں ایک اور ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ شراب جو ہے وہ تو شراب پینا تو حرام نہیں. کہاں لکھا قرآن میں کہ حرم علیکم الخمر؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں. اچھا تو میں نے ان سے کہا کہ حرم علیکم الزنا کہیں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو اصل میں یہ سارا شراب پی کر دھت ہو جانا اور مست اور مدوش ہو جانا حرام ہے، شراب پینا جو ہے وہ حرام نہیں. اب اصل میں کیا ہے، وہ سنت کو کاٹ دیں گے کہ حضور نے تو یہاں تک کیا کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے، اور جس چیز کی زیادہ مقدار سے نشہ ہو جائے اس کی قلیل بھی حرام ہے، اس کا قطرہ بھی حرام ہے. یہ ساری چیزیں تو سنت سے آئیں گی، اور جو حجاب کے اور ستر کے احکام آئے تھے وہ سنت سے معلوم ہوگا. جب یہ حجاب آ گئے تو پھر کیا ہوا؟ پھر خواتین جب نکلتی تھی تو اب ان کی شکل کیا ہوتی تھی؟ یہ سارا معاملہ سنت رسول اور سنت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے. سنت سے آپ کاٹ دیجئے، اس کے بعد اب آپ جو چاہیں مانی پہنا لیں. یہ تو وقت کے لیے تھا، یہ اس کے لیے تھا، یہ اس کے لیے تھا. حالانکہ اصل میں قرآن مجید اور سنت رسول یہ دو مستقل بنیادیں ہیں، سورسز ہیں اسلامی شریعت کی اور اسلامی نظام کی اور اسلامی تہذیب کی، اس حوالے سے میرے نزدیک. لیکن چونکہ یہ فتنہ اب جو ہے بڑی طاقتور جو قوتیں ہیں ان کی پشت پناہی سے اٹھ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کو جو بھی اس وقت ایکسپوجر مل رہا ہے، اور پھر جو بھی ہمارے ہاں جو مغرب پرست پہلے ہی سے ہیں، مغربی تہذیب میں پہلے رنگے گئے ہیں، انہیں ایک جواز مل رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اسلام کی طرف سے بھی دیکھو کتنا بڑا دانشور ہے، اور یہ کہہ رہا پردہ وردہ کوئی شے نہیں. آپ نے بتایا، یہ میرے علم میں تو نہیں تھا کہ سلیو لیس بھی کی کوئی ایسی ممانعت نہیں، رقص کی کوئی ممانعت نہیں، فلاں چیز کی ممانعت نہیں. تو میں نے ایک دفعہ ایک ہمارا سیمینار ہوا تھا، میں نے کہا تھا ہاں رقص، لیکن ایک رقص جسم ہے، ایک رقص جان ہے. جو علامہ اقبال نے کہا کہ رقص جسم جو ہے اس سے تو انسان کی مٹی حرکت میں آتی ہے، یعنی انسان کا حیوانی وجود، اور جو رقص جان ہے روح کا رقص، اس سے افلاق کے اندر جو ہے وہ برہمی پیدا ہو جاتی ہے. رقص تن در گردش آ رہا خاک رہا، انسان کا جو سفلی پہلو ہے، خاکی پہلو ہے، وہ گردش میں آتا ہے. لیکن رقص جان روح کا، دل کا، یہ رقص جو ہے یہ برہم درد افلاق رہا. تو یہ معاملے ہیں. اب ظاہر بات ہے کچھ لوگوں نے سنا یہ کہہ دیا مضامیر ہوتے ہی نہیں تھے. اچھا تو وہ حدیث کہاں سے آ گئی کہ میں مضامیر کو توڑنے کے لیے آیا ہوں؟ یہ ساری چیزیں اس کے لیے جو جس کو کہتے ہیں کہ ماسٹر کی چاہے کہ ایک دفعہ حدیث اور سنت سے کاٹ دو، اس کے بعد جیسے ہوتا ہے ایک جہاز جو ہے وہ بے لنگر کا جہاز ہے، لہروں کی وہ رحم و کرم پر ہے، وہ لہریں ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں. تو لنگر جو ہے دین کے لیے وہ سنت رسول ہے، جو اقبال کہتا ہے، جو پاکستان کا مفکر بھی ہے، مصور بھی ہے، مصطفیٰ برسا خیش را کے دین ہموس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دو، اس لیے کہ دین نام ہی مصطفیٰ کا ہے، دین بنتا ہی مصطفیٰ سے ہے. ورنہ یہ ہے کہ صرف قرآن کے ذریعے سے تو آپ جو چاہیں جو تعبیر کر لیں آپ کا اختیار ہے. تو یہ اصل میں اس وقت کی کنٹمپریری جو ہمارا دنیا کا انٹرنیشنل سین ہے عالمی، یہ اس میں پس منظر ہے، اور 1400 سال کی ہماری تاریخ کا پس منظر ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب چونکہ اس کے پیچھے قوت بہت بڑی ہے، اپنی سی کوشش تو ہم کریں، اس کا علاج یہی ہوگا کہ ایک تو یہ کہ اس کا جتنا بھی اللہ تعالی ہمیں ہمت دے ہم اس کا مقابلہ کریں دلیل اور برہان کے ذریعے سے، اور قرآن کی روشنی کو، صحیح روشنی کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن کی جو تعبیریں کر رہے ہیں یہ غلط ہیں. اور تیسرے یہ کہ ہم جو ہیں اس حدیث نبوی پر عمل کریں. حضور نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوبا للغرباء. اسلام کا آغاز ہوا تو وہ اجنبی سی چیز تھی، کوئی اس کو پہچاننے والا نہیں، نئی نئی باتیں کر رہے ہیں محمد، یہ کہاں سے لے آئے، یہ کہاں سے لے آئے. اور اس کے بعد اسلام میں جب قوت آ گئی، دولت اور سلطنت حاصل ہو گئی، تو سبھی اس کے جاننے والے بن گئے. لیکن عنقریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا، اگرچہ مسلمان جو ہیں بڑھتے رہیں گے لیکن اسلام غریب ہو جائے گا. تو جب غریب اسلام ہو جائے تو جو لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ رہیں، چاہے وہ اپنے معاشرے میں اجنبی بن جائیں، انہیں کہا جائے کہ یہ دقیانوس ہیں اور یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، تو یہ لکیر کے فقیر ہیں، یہ بسم اللہ کے گنبد میں رہنے والے ہیں، تانے سنیں برداشت کریں، لیکن وہ مجسم ایک احتجاج بن جائیں. یہ جو تجدد پسندی ہے اور دین کے اندر جو ہے ماڈرنزم پیدا کرنے کی جدوجہد ہو رہی ہے، اس کے خلاف عملی جو ہے جو ہوگا ریزسٹنس، وہ یہ ہوگا کہ ہم اتنے ہی اور زیادہ سنت رسول کے ساتھ اپنے آپ کو پیوستہ کر لیں.
اکثر انکار حدیث کے حوالے سے جو آپ نے تاریخ بیان کی ہے اس میں، یعنی ماضی قریب میں جو اس میں سب سے بڑا آدمی ہے وہ غلام محمد پرویز آپ نے بتایا ہے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو موجودہ دانشور ہیں جو ٹی وی پہ یہ ان خیالات کو، اس فکر کو پھیلا رہے ہیں، تو حقیقت میں وہ پرویزی فکر کو پھیلا رہے ہیں؟
اب میں اس کو پوائنٹڈلی یہ نہیں کہوں گا، میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ یہ فکر تو چلا آ رہا ہے، اور اس کا تو تھرو آؤٹ ہسٹری جو میں نے ٹریس کر کے آپ کو بتایا ہے، تو مختلف اوقات میں مختلف جو بھی محرکات ہوتے تھے اس کے تحت یہ فکر جو سامنے آتا تھا. تو اب یہ کہ انہوں نے کتنا اثر قبول کیا ہے, کس سے کیا ہے, یہ تو اب میں ایکزیکٹلی نہیں کہہ سکتا. لیکن اس میں میں نے جیسا کہ بتایا کہ باقی شخصیتیں جو ابھری تھیں وہ تو سب ختم ہو گئی, پرویز جو ہے وہ اصل میں باقی ہے اور اب بھی اس کے کیسٹس وغیرہ جو ہیں لوگ سنتے ہیں اور اس کی کتابیں ہیں جو ابھی پڑھی جاتی ہیں.
اکثر آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں اسلام کے حوالے سے بات کی کہ یہ سوشو اکنامک سسٹم جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے. اسلام کے بارے میں زیادہ تر تصور عام مسلمان کا وہ محدود ہے نماز, روزہ, حج تک. تو آپ کی گفتگو سے یہ ہمیں جیسے وہ ایک مذہب کا حصہ ہے اور یہ جو سوشو اکنامک سسٹم ہے یہ ایک دین کا حصہ ہے, تو آپ یہ ہمیں بتائیں گے کہ مذہب اور دین میں حقیقت میں فرق کیا ہے؟
مذہب کا جو تصور, ایک تو پہلے بات یہ نوٹ کر دیجئے کہ یہ لفظ جو ہے نہ قرآن میں آیا ہے.
کون سا مذہب؟
مذہب نہ کہیں حدیث میں میرے علم کی حد تک آیا ہے, اور ہماری تاریخ میں بھی استعمال ہوتا تھا تو فقہی مذہب, مذہب حنفی, مذہب مالکی, مذہب شافعی. اسلام کے لیے لفظ مذہب کبھی نہیں استعمال ہوتا تھا. یہ مذہب جو ہے درحقیقت تو ایلین اصطلاح ہے اسلام کے لیے, اور اس کے بارے میں جو تصور دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ مذہب صرف تین چیزوں پر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے. ایک کوئی عقیدہ, ایک خدا کو مانو, سو کو مانو, کسی کو نہ مانو, ایک عبادت, کسی طریقے سے خدا کو پوجو, انسین خدا کی بندگی کرو, نماز پڑھو, یا پتھروں کو پوجو, کسی کو پوجو, سورج کو پوجو, اور کچھ جو ہے سوشل کسٹمز اینڈ ریچولز اینڈ رائٹس. بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے, بپتسمہ کریں گے یا عقیقہ کریں گے, کوئی مرے گا تو کیا کریں گے, اس کی لاش جلائیں گے یا اس کو دفنائیں گے. یہ تین چیزیں, دیز گو ٹو میک ریلیجن, مذہب. اور آج کی دنیا میں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ان تین چیزوں کا تعلق صرف انسان کی انفرادی زندگی سے ہے, اور اس میں ہر انسان آزاد ہے, کوئی کسی پر اعتراض نہیں کر سکتا. البتہ دین کہتے ہیں نظام کو, اور نظام اجتماعی جو ہے اس کے تین گوشے پھر بن جاتے ہیں بڑے, سیاسی, معاشی, سماجی. تو جو دین ہے اس میں مذہب بھی شامل ہے. اسلام جو ہے اگرچہ اس کے لیے لفظ صرف دین کا استعمال ہوا قرآن مجید میں, ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, دین, دین اللہ کہا گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, یہ اللہ کا نظام اس میں داخل ہو رہا ہے. اسی طریقے سورہ یوسف میں دین الملک ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک, تو بادشاہ کا جو نظام تھا وہاں, حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس کے ایک بہت اہم افسر تھے, بہت بڑے کارندے تھے, شاید وزیر اعظم ہو, شاید وزیر خوراک ہو, واٹس ایور, لیکن بادشاہ تو نہیں تھے, نظام تو بادشاہ کا تھا. تو انہیں پابندی کرنی پڑی, اور وہ اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ہیلا سکھایا کہ ذالک کدنا لیوسف, اور یوسف کے لیے ہم نے اس طریقے سے ایک چال بنا دی, اور اللہ نے اپنے ذمے لے لیا کہ یوسف نے نہیں کیا, ہم نے کیا. اور یہ واقعانا لیا خدا خوف دین الملک. تو یہ دین جو ہے یہ ایک مکمل نظام ہے, اسلام ایک مکمل دین ہے, اس میں مذہب بھی ہے اور معاشی, سیاسی, سماجی نظام بھی ہے. اور اسی معاشی, سماجی اور سیاسی نظام کے تحت قوانین ہیں, قانون جو ہے کرمنل لا بھی ہے, سول لا بھی ہے, قانون شہادت بھی ہے, یہ سارے کے سارے قانون وراثت بھی ہے, یہ جو سود حرام ہے, جوا حرام ہے, شراب حرام ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں. اور معاشرے کے اندر یہ کہ یہ ایک مخلوط معاشرہ نہ ہو, ملا جلا نہ ہو, بلکہ یہ کہ ایک سیگریگیٹڈ سوسائٹی ہو, اور ظاہر بات ہے کہ پردے کی جو ہے حفاظت عورت کو مہیا کی جائے, یہ ساری چیزیں ایک نظام بنتا ہے اس سے. تو اسلام مجموعہ ہے ان تمام چیزوں کا. ہوا یہ ہے اصل میں کہ خلافت راشدہ تک, حضور کے 10 سال جو ہیں مدینے کے, اور پھر خلافت راشدہ کے 30 سال, اس وقت تک تو اسلام مکمل دین کی حیثیت سے قائم رہا. جیسے خلافت ختم ہوئی, خلافت راشدہ اب ملوکیت آ گئی, سیاسی نظام اب وہ اسلام والا نہیں رہا, اس میں وہ شورائیت نہیں رہی, اس میں ایک قبیلے کی حکومت آ گئی, اس میں جو ہے موروثی حکومت آ گئی, وغیرہ وغیرہ. اب بہرحال اس کے خلاف کچھ بغاوتیں تو ہوئیں لیکن سب کو چل دی گئی, لہذا لوگوں نے سمجھا اب ہمیں اسی چھت کے نیچے رہنا ہے. لہذا مذہبی لوگوں نے یا علمی کام شروع کر دیے, اور یا یہ کہ خانقاہی نظام کے لوگوں کی کم سے کم یہ کہ تزکیہ نفس کی کوشش تو کرو. اب اس کے بعد کیا ہوا, لیکن اس میں کیا تھا کہ چاہے وہ ملوکیت تھی لیکن قانون اسلامی تھا، جو عدالتیں کی فیصلہ قاضی ہوتے تھے اور مفتی ہوتے تھے، اور جمعہ ہوتا تھا صرف سرکاری، کوئی عام پرائیویٹ جمعہ نہیں ہو سکتا تھا، خطیب، یہ تین عہدے تھے جن عہدوں کے لیے یہ سارا جو نظام ہے دینی تعلیم، جس کو کہتے ہیں ہم دینی تعلیم کا نظام، یہ اصل میں سول سروس کی اکیڈمیز تھیں، یہ کہ حکومتوں کو ضرورت ہے قاضیوں کی، مفتیوں کی اور خطیبوں کی، تو وہ پروڈیوس کرے۔ اس کے بعد جب آ گیا کلونیل دور، اب انگریز آ گیا، اب کرمنل لا تو اس کا ہے، سول لا تو اس کا ہے، لہذا اب وہ قاضی اور وہ مفتی حضرات کی بھی اہمیت کم ہو گئی، البتہ انہوں نے یہ مذہبی آزادی دے دی، نماز پڑھو ہم نہیں روکتے، تو نماز کے مسائل مفتی صاحب سے پوچھ لے جا کے، طہارت کے، پاکیزگی کے مسائل، روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا ہے، اور انگریز نے کم سے کم یہ بھی رکھا کہ جو آئلی قوانین تھی ان میں ہمیں آزادی دیے رکھی، وہ تم اپنے مفتیوں کے حوالے رکھو، جو چاہو جس طرح چاہو کرو، فیملی لاس میں ہم دخل نہیں دیں گے۔ اسی طرح وراثت کے قانون میں اس نے یہ کیا کہ آپ چاہیں تو شریعت کے مطابق ہم فیصلہ دے دیں گے، اور چاہیں تو رواج کے مطابق دے دیں گے، چاہیں تو ہمارے انگلش لا کے تحت لے لیجیے، اس آپشن فار یو۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ دائرہ سکڑ گیا، وہ جو دین کا دائرہ تھا پورا نظام زندگی، وہ تو خلافت راشدہ کے بعد ہی ایک منزل تو ختم ہو گئی، دوسری منزل جو تھی وہ سارا کا سارا جو ہے وہ کولونیل دور میں کہیں 200 برس انگریز یہاں پر رہا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ کنڈیشننگ ہو گئی ہے عوام کے ذہنوں کی، اور اس کو علماء نے بھی قبول کر لیا ہے، ریکنسائل کر لیا ہے کہ بس اسلام نام اسی نماز روزے کا ہے، یہ عبادت ہے، پرسنل ہے، یہ ہے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے کہ جو اسی تصور پر مبنی ہے، نظام کی وہ بات ہی نہیں کرتی، ہاں وہ تقوی کی بات اسمانی میں عبادات کے اندر جو ہے وہ زیادہ ذوق و شوق ہو جائے، اتباع سنت کا ذوق و شوق زیادہ ہو جائے، یہ یقیناً ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں، لیکن نظام کی بات ہی نہیں۔ اس اعتبار سے یہ ایک بڑا اہم کارنامہ تھا جس کا سب سے پہلے سہرا بنتا ہے علامہ اقبال کے ماتھے پر، کہ انہوں نے دین اور مذہب کی یہ دوئی تھی اسے ختم کیا ہے۔ دین کا لفظ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ تو دین جو ہے یہ تو در حقیقت ہے ان سب کے اوپر ایک اوور آل ایک سٹرکچر ہے، یہ صرف مذہب نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا کہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اسلام کہاں آزاد ہے، اسلام کے سارے باقی قوانین تو بند پڑے ہوئے ہیں اور ساری شریعت جو ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے۔ تو اب یہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہیں، اسی کو کہا ہے رینڈ کارپوریشن والوں نے کہ ٹریڈیشنلسٹ مسلمان جو ہے اس وقت وہ اصل میں اس نظام تعلیم کو بھی ابھی سینے سے لگائے بیٹھا ہے جو مسلم حکومتوں کی سول سروس کے لیے لوگوں کو قاضی اور مفتی اور خطیب مہیا کرنے کا ذریعہ تھا، اسی کو سینے سے لگا رکھا ہے، ان کے اندر جو ہے اپنے آبا کے نقش قدم پر چلنا، ان کی تقلید کرنا وہ اپنا لازم سمجھتے، حالانکہ وہ نظام تعلیم اس وقت کے دور کی جو ہے اس دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے وہ مذہب کا کانسیپٹ ہے عوام کے اندر، پھر اس مذہب کے کانسیپٹ میں بھی جو اور ڈی جنریشن آئی ہے وہ اور ہے کہ اب یہ اس میں جو ہے وہ مشرکانہ اوہام بھی ہے، عوام کی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اس میں وہ شرک ہے اور نہ معلوم کیا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس دلدل سے ہمیں نکالے، آسان کام نہیں ہے۔
تو اس وقت جو مسلم دشمن قوتیں ہیں ان کا ٹارگٹ کیا ہے، دی اسلام کا وہ نظام جو ہے یا وہ جو عبادات ہیں جو مسلمان کرتے ہیں؟
بہت عمدہ سوال آپ نے کیا ہے، بلکہ یہ مجھے پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا، ویسٹ کا ٹارگٹ جو ہے اسلام ایز اے دین ہے، ناٹ مذہب۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر بش یہ کہے کہ ہم اسلام کے دشمن نہیں ہیں تو سچ کہتا ہے، اسلام ایز اے ریلیجن ایز اے مذہب وہ دشمن نہیں ہے، وہ کہہ سکتا ہے اور بالکل مربلا کہہ سکتا ہے، یو ہیو کم ٹو امیرکا، یو پرچیز چرچز، ٹرن دیم انٹو ماسکس، تم نے چرچ خریدے، سنیگوگ خریدے، مسجدیں بنا لی، پرپز بلڈ مسجدیں بنا لی، ہم نے کبھی روکا ہے تمہیں؟ تم نمازیں پڑھتے ہو ہم نے تو نہیں روکا، روزے رکھتے ہو ہم نے نہیں روکا، اگر تم روزے رکھتے ہو تو ہم ایک افطار پارٹی وائٹ ہاؤس میں دے دیتے ہیں، تمہاری عید ہوتی ہے عیدین ہوتے ہیں تو ہم یادگاری ٹکٹ ایشو کر دیتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں، مذہب سے ہماری کوئی جنگ نہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا رینڈ کارپوریشن نے چار حصوں میں تقسیم کیا، تو ان میں سے فنڈامنٹلسٹ وہ ہیں جو اسلام کو نظام سمجھتے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، نتھنگ ڈوئنگ، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں، انہیں تو ہم نے ختم کر کے رہنا ہے۔ اصل میں اسی پس منظر میں سمجھیے کہ 40 برس تک جو کولڈ وار رہی دنیا میں، اور دنیا کے بہترین وسائل و ذرائع جو زمین کے اندر اللہ نے پیدا کیے تھے وہ خرچ ہوئے ہیں آپس کے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی تیاری میں، مسلحہ بنانا، اس کی دوڑ، یہ ساری کیا تھی، اس میں کوئی مذہب کا معاملہ تھا ہی نہیں، نظام کا معاملہ تھا. وہ یہ ایک طرف تھی ویسٹرن کیپٹلزم، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، مارکیٹ کا اکانومی جس کو وہ کہتے ہیں، اور جس کو یہ اور مختلف الفاظ، کنزیومر سوسائٹی، مارکیٹ اکانومی، انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ نظام کی بنیاد کے اوپر پورا نظام معیشت جو ہے. اور وہاں وہ تھا کہ انفرادی ملکیت، جو بھی مینز آف پروڈکشن ہے ان کی انفرادی ملکیت ختم. ظاہر بات ہے اب سود کا سوال ہی نہیں رہا، سود خود بخود ختم ہو گیا. تو اس حوالے سے وہ نظام کی جنگ تھی، اس میں مذہب کا کوئی ایلیمنٹ تھا ہی نہیں سرے سے. اب جو ہے انہیں خطرہ ہے اسلام کا. اصل میں ان کی جو ذرائع ہیں حالات کے معلوم کرنے کے، وہ ہمارے ذرائع سے بہت زیادہ ہیں. ہم اپنے حالات کو دیکھ کر مایوس ہوتے ہیں. انہیں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ اندر ہی اندر ایک لاوا جو ہے وہ کھول رہا ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا ابلیس کی مجلس شورا میں، ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو. جیسے کہ ایک انگارہ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے راکھ آ گئی، اب نظر ہی نہیں آ رہا کہ اس کے اندر آگ بھی ہے. آپ نے غلطی سے ہاتھ اٹھ میں لے لیا تو پتہ چلے گا اس کے اندر تو آگ ہے. تو امت مسلمہ کے اندر جو ہے، اس کی روح کے اندر وہ ایک ہے، ایک باغیانہ عنصر ہے. اور یہ عنصر پیدا ہو گیا تھا آزادی کے فوراً بعد، جیسے ہی کلونیل جو بساط تھی وہ لپٹنی شروع ہوئی اور مسلمان ممالک آزاد ہوئے فرام انڈونیشیا ٹو موراکو. تو انہیں یہ احساس ہوا بھائی ہمارا بھی ایک نظام تھا، ان کا نظام ہے ہمارا بھی نظام تھا، ان کا کرمنل لا ہے ہمارا بھی کرمنل لا تھا، ان کا سول لا ہے ہمارا بھی سول لا تھا، تو ہم اس کو قائم کریں. تو یہ جذبہ فوری طور پر جیسے ہی کلونیل بستر لپٹا ہے پورے عالم اسلام میں پیدا ہوا. چنانچہ مسلمی پارٹی آف انڈونیشیا، جماعت اسلامی آف انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ، فدائین آف ایران، الاخوان المسلمون آف عرب ورلڈ، یہ تحریکیں اٹھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ میتھڈالوجی کے معاملے میں مار کھا گئی. ایک تو انہوں نے ایمان پر ان کا اتنا امفیسائز نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا، اور دوسرے یہ کہ میتھڈالوجی جو ہے، جو اس زمانے میں کنٹمپریری جو چالو چیزیں ہیں ان کو لے کر انہوں نے چاہا کہ ہم اسلام قائم کر دیں، وہ ناممکن ہے. اس لیے وہ بھٹک گئیں اور وہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن اندر جو ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو، وہ شرارے آرزو موجود ہے اور وہ خطرہ ہے. افغانستان میں بھی انہیں اندیشہ یہی ہو گیا تھا کہ اگرچہ ابھی کوئی وہاں نظام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف یہ کہ چند سزائیں انہوں نے نافذ کی ہیں شرعی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پورے افغانستان 95% علاقہ جو ان کے کنٹرول میں ہے جرائم سے پاک ہو گیا. ایک حکم امیر المومنین کا آیا ملا عمر کا، اور پوسٹ کی کاسٹ جو ہے وہ ختم، زیرو. اور بلینز اور بلینز آف ڈالرز وہ دیتے ہیں کہ خدا کے لیے بند کرو، پیسے لے لو ہم سے، منہ تو بند نہیں ہوتا. وہ وہاں کے بار لارڈ سب سے زیادہ اسی سے کمائی کرتے ہیں، اس میں ان کے وزراء بھی شامل ہیں، ان کے گورنر بھی شامل ہیں، سب کے سب شامل ہیں. تو یہ جو ایک نظام تھوڑا سا اس نے تھوڑا سا اپنا، ابھی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ چھوٹی چھوٹی دو پتیاں ظاہر ہوئی تھی، وہ ڈر گئے خطرناک ہے کہ یہ معاملہ اگر آگے آ گیا. جیسے ڈاکٹر جاوید اقبال، وہ بھی ہمارے یہاں کے اس دور کے متجددین میں سے ہیں، سیکولر تھنکر ہیں، دانشور ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ جو حالات میں کابل میں دیکھ کر آیا ہوں، اگر چند اور مسلمان ممالک میں وہ ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی. یہ الفاظ تھے ان کے، اتنے متاثر ہوئے تھے. تو اس حوالے سے انہیں خطرہ ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ ہمارے ساتھ ٹکرا جائے گا، ہمیں ختم کر دے گا. اگر اس کی جھلک بھی دنیا نے دیکھ لی کہیں کسی سائزیبل ملک میں، تو ہمارا نظام ختم ہو جائے گا. جیسے کہ آتا ہے حدیث میں کہ حضرت مسیح کی بینائی جہاں تک پہنچے گی، آپ کی آنکھوں کی نگاہ جہاں تک جائے گی، یہودی پگھلتے چلے جائیں گے. تو یہ اسلامی نظام کسی ایک ملک کے اندر قائم ہو جائے، پورا کا پورا بھرپور پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، تو یہ ہے کہ تمام جتنے بھی جن کا اپنا نظام کا تارو پود ہے، یہ بکھر کر رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ملٹ اوے ہو جائے گا. یہ ہے اصل بات کہ جو دین کے وہ خلاف ہیں، مذہب کے خلاف نہیں. رہو ٹھیک ہے.
ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے خاصی مایوسی کا اظہار کیا ہے، اور یہ آپ کی بعض تقاریر اور بعض تحریروں میں بھی جھلکتی ہے کہ آپ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے مکمل مایوس ہو چکے اور آپ کو روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی.
آپ نے بہت ہی میری دکھتی ہوئی رگ کو پکڑا ہے. یہ بات تو میں بہت طویل عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک فیکٹس آن دی گراؤنڈز کا تعلق ہے، مجھے اب کوئی امید نہیں رہی، حالات جو ہیں بالفعل. لیکن میری جو 400 سال پچھلی تاریخ اس کے حوالے سے اور مستقبل کی جو پیشین گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے مجھے امید اب بھی ہے. حالات بہت خراب ہیں. اسلام کی، پاکستان کی مثبت بنیاد وہ یہ تھی کہ یہاں اسلام آئے، اسلام کا نظام آئے، اور جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا اور قائد اعظم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنا دیا دور حاضر میں، اور اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے رکھیں. اس میں تو ہم نے 0.1% بھی پیش رفت نہیں کی. تو مثبت اساس منہدم ہو چکی ہے. اب 60 سال علی قبری صاحب سے تو 61 سال ہو چکے، اور یہ کہ ویسے بھی 59 سال تو ہو ہی گئے. اور ایک منفی بنیاد تھی ہندو کسے جو خوف اور خطرہ انتقامی جذبہ اس کا، تو اس کے پروٹیکشن کے لیے ہمیں چاہیے تھا ایک علیحدہ ملک. وہ اب امریکہ کے دباؤ میں آ کے جو نارملائزیشن ہو رہی ہے اور اس میں جو آمد و رفت شروع ہو رہی ہے، اور وہ شاعر آ رہے ہیں، ادیب آ رہے ہیں، اور صحافی آ رہے ہیں، اور ثقافتی طائفے آ رہے ہیں، یہ سب لوگ آ رہے ہیں، ممبرز آف پارلیمنٹ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ وہ جو دشمنی اور وہ جو دوری تھی وہ بھی اب ختم ہو رہی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں، میں خود بھی چونکہ وہاں کوئی 1 مہینہ سوا مہینہ رہ کر آیا تھا 1.5 سال پہلے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ جو ایک تاریخی عداوت دشمنی تھی، انتقام کا جذبہ تھا، اب وہ چونکہ ان 60 سالوں میں بہت سا پانی جو ہے وقت کے دریا میں، وقت کے پل کے نیچے سے بہت سا پانی بہ گیا ہے، وہ نسلیں گئی، اب تو تیسری جنریشن ہے، تو انہیں وہ اب وہ چیزیں زیادہ یاد بھی نہیں ہیں. اور ہندوؤں نے اب یوں سمجھیے کہ ان کی مڈل کلاس تقریباً تمام، اور خاص طور پر اپر مڈل کلاس اینڈ اپر ایلیٹ، وہ سیکولرزم کو ایک مذہب کے طور پر اختیار کر چکے ہیں. کوئی حیثیت نہیں مذہب کی، چھوڑو اس کو، کوئی مسلمان جائے مسجد میں، کوئی ہندو جائے وہاں مندر میں، اصل مسئلہ جو ہے وہ تو یہ ہے، یہ معیشت کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، پیسے کا ہے، اور جو بھی کچھ بھی نظام ہے اس کا ہے. تو اس پہلو سے وہ منفی احساس بھی اب ختم ہو رہی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ پاکستان اپنا جواز کھو چکا ہے. یہ تو ہے فیکٹس آن دی گراؤنڈ کی حیثیت سے، لیکن چونکہ میں 400 سال کی ہسٹری سامنے رکھتا ہوں کہ ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا عہدہ جو تھا دینی اعتبار سے مجددین، جو اللہ نے حضور نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس امت کے اندر ہر 100 سال میں ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کھڑا کرے گا جو دین کو تازہ کر دے گا. تو آپ نے بھی وہ لفظ غلط استعمال کیا تھا، تجدیدی، تجدید کہتے ہیں اور اس سے مجدد بنا ہے، اور تجدد کہتے ہیں نئی بات کو لانا، اس سے متجدد بنے گا. تو تجدید تو بہت عمدہ کام ہے، دین کو تازہ کرنا، نیا کر دینا، تو اس کے اوپر جو گرد و غبار آ گیا اس کو ہٹانا. تو 1000 برس تک وہ جو 1000 وہ جو اکبر کو پٹی پڑھائی گئی تھی، سارے مجددین عالم عرب میں آئے، اور 11ویں صدی سے مجددین کا سلسلہ انڈین سب کانٹیننٹ کو شفٹ ہو گیا. بھائی کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ دور اندیشی والی بات جو ہے، کوئی اس کی لانگ پلاننگ ہے؟ اس نے جو تو کہا یدبر الامر من السماء الى الارض، اس کی تدبیر ہوتی ہے. فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اور اس کی یہ تدبیر 1000 سال کی ہوتی ہے. تو اب یہ جو ہے یہ 400 برس میں سارے مجددین ہندوستان میں آئے. پھر یہ کہ جب فریڈم، جب خلافت کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھیں تو تحریک احتجاجی صرف ہندوستان میں چلی، حالانکہ خلافت کوئی ہندوستانی مسلمانوں کا ایکسکلوسیو ایشو تو نہیں تھا. اس زور شور کے ساتھ چلی کہ گاندھی شامل ہوا اس میں، کہاں گاندھی کہاں خلافت. پھر جب تحریکیں چلی ہیں آزادی کی تو پوری مسلم دنیا کے اندر لوکل نیشنلزم کی بنیاد پر تحریکیں چلی ہیں، ملے نیشنلزم، سمجھے، عرب نیشنلزم. اگر جو ہے جمال عبد الناصر نے برطانویوں کو، انگریزوں کو اٹھا کر اور میڈیٹرین میں پھینکا تھا تو کس بنیاد پر؟ عرب نیشنلزم. نحن ابناء الفراعنا، ہم فرعونوں کی اولاد. اور صدام نے کہا تھا نحن ابناء النماردا، ہم نمرودوں کی اولاد. تو یہ نیشنلزم ہے، ان کے اوپر تحریک، سوائے ایک تحریک پاکستان کے کہ وہ اسلام کے نام پر چلی. تو یہ چیزیں ہیں. پھر یہ کہ معجزہ ہے کانگریس جیسی جماعت اور تحریک زبردست، اور ہندو جیسی یعنی ہم سے 3 گنا وہ جو تعداد کے اندر، پھر سرمایہ دار اور تعلیم یافتہ اور انگریزی محکموں میں جو ہے سرکاری میں بہت آگے نکل گئے تھے، ہندو مسلمان بہت پیچھے رہ گئے تھے، اس کے کچھ بہت سے اسباب ہیں. تو اس کے باوجود اور پھر جبکہ پاکستان کی تحریک کے خلاف چند بہت ہی مؤثر مسلم حلقے بھی تھے، بس طرح کے سرحد میں سرحدی گاندھی عبد الغفار خان جو ہے اس کی تحریک جو تھی خدائی خدمت گار کو معمولی نہیں تھی، بڑی عوامی تحریک تھی. اس طرح پنجاب میں احرار کی تحریک کو معمولی تحریک نہیں تھی، بڑے بڑے خطیب تھے، آتش بیان اور مختلف تھے. پھر یہ کہ جمیع علماء ہند پورے انڈیا کے اندر اس کے جو ہے وہ اس کا حلقہ اثر تھا، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الکلام آزاد جیسا جینیس. پھر پاکستان کیسے بن گیا؟ یہ معجزہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اے اللہ تیرا دین قائم کریں گے، دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کریں گے تیرے دین کی. اللہ نے کہا لو. حالانکہ ایک سال پہلے ہمارا قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر چکا ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ کم سے کم 10 سال کے لیے نو کانسیپٹ آف انڈیپینڈنٹ پاکستان، 3 زون ہوں گے، مرکزی حکومت ایک ہوگی. ہاں 10 سال کے بعد کوئی زون علیحدہ ہونا چاہے تو اسے آزادی ہوگی. وہ تو پنڈت نہرو کا خدا بھلا کرے، اس نے کہہ دیا کون علیحدہ ہونے دیتا ہے بعد میں. تب قائد اعظم نے کیا کہ یہ ان کے پلانس ہیں اور یہ جو ہے سنسیریٹی کے ساتھ اس کو نہیں تسلیم کر رہے تو پھر ہم واپس جاتے ہیں. اب ان کے اوپر کوئی الزام نہیں دے سکتا تھا، کوئی انگریز جو ہے ماؤنٹ بیٹن یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو محمد علی جناح تو، اس لیے کہ وہ تو اس سے سارا کا سارا معاملہ خراب کرتی. یہی وجہ ہے کہ مولانا ابو الکلام آزاد نے اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں اپنی صرف ایک غلطی مانی ہے کہ میں نے اس وقت کانگریس کی صدارت سے استعفی دے دیا اور مجھ پر زور بھی تھا کہ میں رہوں، میں نے نہیں مانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے شو بوائے کہہ کے ان کو اتنا ڈیمورلائز کر دیا تھا کہ ان میں اب جرت نہیں تھی. انہوں نے مانا کہ میں نے غلطی کی کہ پنڈت جواہر لال صدر بن گئے، انہوں نے سارا کا سارا سیبوٹاج کر دیا. اور یہ جو کیبنٹ مشن پلان تھا اٹ واز دی برین چائلڈ آف مولانا آزاد، ابو الکلام آزاد کی ذہن کی پیداوار تھی. تو بہرحال یہ جو حق ہے. اور پھر آخری بات یہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کہ پاکستان جو ہے لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا. یہ جو فیکٹس ہیں یہ مجھے بتاتے ہیں کہ کچھ ہوگا، ہونا ہے، کچھ مایوس نہ ہو، نومید نہ ہو ان سے، رہبر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. اور آگے کی جو پیشن گوئیاں ہیں ان میں حضرت مہدی کا ظہور جو ہوگا وہ عرب کے علاقے میں ہوگا، اس کے لیے فوجیں جو جائیں گی ان کی حکومت کو جمانے کے لیے وہ ایک مشرقی ملک سے جائیں گی. اب وہ مشرقی ملک جو اسی کو کسی اور حدیث کے حوالے سے اقبال نے کہا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو یہ کچھ احادیث بھی موجود ہیں کہ پاکستان اور افغانستان، چونکہ ایک حدیث میں پھر نام جو ہے خاص طور پر خراسان کا آتا ہے، خراسان کا مین بلک جو ہے وہ موجودہ پاکستان ہے. البتہ جیسے کڑھا ہوتا ہے بڑا کڑھا اور اس کے اوپر جو ہے ادھر بھی کنڈا ہے ادھر بھی کنڈا ہے، تو مین تو تھا بلک اس کا افغانستان، لیکن کنڈا ایک ایران میں تھا جو اب بھی خراسان کا پروونس ہے ان کا، اور ایک کنڈا پاکستان میں تھا، یہ جو بالا کنڈ سے اوپر کا پاکستان ہے، یہ سوات ہے، دیر ہے یہ، اور اوپر جا کے چترال ہیں، یہ علاقے ہیں، یہ بھی اسی بالا کنڈ کے اسی خراسان کا حصہ. تو ان احادیث کو دیکھ کر اور اقبال اگرچہ لیکچرز میں اس نے یہ مہدی وغیرہ کے تصور کی ذرا اس نفی کی ہے کہ یہ پرانی کہاوتیں چلی آ رہی ہیں اور ان کی، لیکن یہ کہ شعر اس کا ایسا ہے کہ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، وقت کا امام جو ہوگا خضر رہنما راستہ بتانے والا، وہ خلوت حجاز جو ہے دشت حجاز کی خلوت میں سے برآمد ہوگا، اور کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، اور جو کارواں چلے گا وہ اس وادی سے جو دور و دراز کی وادی ہے. اب یہ خضر وقت کے حوالے سے جو شیعہ اور سنی دونوں کانسیپٹ ہیں مہدی کے، اس کو کور کر لیا. ان کے نزدیک حضرت مہدی 1200 برس سے چھپے ہوئے ہیں، وہاں سے برآمد ہو گئے. ہمارے نزدیک بھی روایات میں یہ ہے کہ جب عرب میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی تو ایک شخص جو ہے مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا، اس لیے کہ لوگ اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہی شوڈ کم اور اس ہی شوڈ لیڈ جو ہے لوگوں کو رہنمائی دے، اور وہ اسے ذمہ داری سے بھاگے گا. پھر وہاں سے اس چھپے ہوئے کو تلاش کر کے نکال کر اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، حالانکہ وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. تو یہ دونوں خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو، کارواں جو جائے گا وہ اس وادی سے، یہ وادی کون سی ہے؟ وادی سندھ. اس لیے کہ ادھر سے بھی سارے دریا آ رہے ہیں اور سندھ میں جا رہے ہیں، پنجاب کے پانچوں دریا آئے اور سندھ میں گئے، ادھر سے افغانستان کے سارے دریا آ کر سندھ میں مل رہے ہیں. دریا کابل بدرا بڑا ہے لیکن پھر یہ کہ گومل ہے، ٹوچی ہے، یہ سارے سارے دریا جو آ رہے ہیں. تو جیسے ایک درخت جو ہے اس کا تنا ہے اور اس کے ادھر ادھر جو پھیل رہے ہیں، تو یہ سندھ ہی کی وادی ہے اصل میں، کہ جو مشرقی افغانستان ہے، جو اصل جو پختون علاقہ ہے، وہ اصل میں اسی وادی سندھ کا حصہ ہے. یہاں سے کارواں نکلے گا. یہ اقبال جو ہے اسے میں سیر مانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ وہ مستقبل میں اس کی نگاہ چاہتی تھی. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. تو یہ چیزیں ہیں جو ماضی کا ایک ہے پس منظر 400 سال کا، اور مستقبل کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں، اس سے مجھے امید ہے کہ کوئی معجزہ ہی رونما ہو سکتا ہے کہ اس قوم کو پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر زمین خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، ہو جائے گی. یہ علامہ اقبال کے اشعار ہیں. اور یہ کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو یہ ایک رجائیت جو اس میں تھی، ایک پر امید. تو کچھ تھوڑا سا اس کا عقیدت مند کہہ لیجئے، خوشہ چین کہنے کے اعتبار سے وہ میرے اندر بھی اس پہلو سے تو ہے، لیکن حالات فیکٹس آن دی گراؤنڈ آر ویری ڈس اپوائنٹنگ.
یہ جو پاکستان دنیا کی ساتویں اور واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے، اس کو بھی آپ اسی زمرے میں لیتے ہیں جس طرح
اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے؟ یقین، یہ بھی بالکل ایک موجودہ ہے. نہ ہمارے سائنسدان اس کے لیے ابھی کوئی تیار تھے، نہ ہمارے کوئی ادارے ایسے مضبوط تھے. جیسے کہ انڈیا کے اندر تو ایک بڑی ماس اسکیل کے اوپر جو ہیں وہ سائنٹسٹ اور انجینئرز پیدا کیے گئے، اس کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے.
اکثر یہ اس وقت پھر ایک دفعہ مشرق وسطی جو ہے وہ آتش فشاں بنا ہوا ہے، اور حالیہ لبنان اسرائیل جنگ جو ہے جو شاید اب کوئی خاتمے کی طرف، اس کی سلامتی کونسل اس کے قرارداد منظور کرنے کو ہے اس کی وہاں سیز فائر کے لیے، تو آپ کیا اس کو اسی بڑی جنگ کا حصہ سمجھتے ہیں جس کا حدیث میں ذکر ہے، یا یہ کوئی ویسی علاقائی ایک جھڑپ ہے؟
نہیں، یہ علاقائی جھڑپ والی بات تو ہرگز نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو احادیث کی کتابوں میں جو کتاب الملاحم، ملاحم جنگوں کا باب، کوئی ایک جنگ نہیں ہے اس میں، جنگوں کا سلسلہ ہے، جس کو کہ صدام نے کہا تھا پہلی جو جنگ ہوئی تھی 91 تھی وہ غالباً، وہ جو خلیج وار ہوئی تھی 99. تو اس میں اس نے کہا تھا کہ یہ ام المحارب ہوگی، یعنی یہ جنگوں کی یہ جو ہے اس کی ماں ہوگی، اس کی جڑ سے، اس کے بطن سے بہت سی جنگیں جو ہے وہ جنم لیں گی. تو اصل میں تو یہ سلسلہ ان ملاحم کا وہاں سے شروع ہو چکا ہے، وہ اس کا پہلا ڈرامہ تھا، اس کے بعد جو آگے چل رہا ہے. اور پیچھے اصل میں کیا ہے، گریٹر اسرائیل بنانا. دو چیزیں ہیں اس وقت جو انٹرنیشنل سین پر سمجھنے کی ہیں، ایک ہے یہودی اور جو نیو کون جو عیسائی ہیں، جو کہ بیپٹسٹ ہیں اور پروٹیسٹنٹس ہیں اور ایونجلسٹ ہیں، اور ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے یہ کرسچن زائنسٹ ہیں. ان کا پروگرام کیا ہے؟ چار چیزوں پر وہ متفق ہیں. ایک بہت بڑی جنگ مڈل ایسٹ میں، گریٹر اسرائیل کا قیام، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کا انہدام، اور تھرڈ ٹیمپل جو ہے اس کی تعمیر، اور اس میں تھرون آف ڈیمڈ اگر رکھنا. یہ پانچ چیزیں ہیں. یہ مذہبی سطح پر یہ ہے چیز کہ جو پش کر رہی ہے اس وقت پوری بش انتظامیہ کے اوپر، یہودی اور یہ نیو کونز جن کو کہہ دیا جاتا ہے، یہ چھائے ہوئے ہیں. اور یہ اصل میں جیسے کہ بش کہتا ہے مجھ سے اللہ نے یہ کہا کہ یہ کرو تو میں نے یہ کیا ہے، تو یہ خالص ایک مذہبی انداز کا بیک گراؤنڈ ہے. یہ ورنہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ عراق پہ کائے کے لیے جنگ کی تھی، کوئی بے شرمی کی انتہا ہے کہ کوئی بھی تو اس قسم کا اس کی وجہ ثابت نہیں ہو سکی پوری دنیا کے اندر. اب یہ سارا معاملہ جو ہو رہا ہے تو ان کے اپنے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ان کو اس پہلو سے. لیکن وہ ایک مذہبی جنون جو ہے وہ کچھ وہ جو کر رہا اور وہ گریٹر انزائٹی بنانے کی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل دینا، وٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ نقشہ بدلنا وہ یہی ہے کہ عراق تو ان کے قبضے میں آ ہی گیا، اور یہ اس نے شیرون نے جو پڑا ہوا ہے ابھی، وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، مرا نہیں ہے، اس نے کہہ دیا تھا جیسے ہی کہ وہ صدام کا ڈاؤن فال ہوا اور عراق جو ہے اس پر قبضہ ہو گیا امریکیوں کا، کہ عنقریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. تو عراق انہیں بلکہ پہلے کہتے تھے کہ ہمارا گریٹر اسرائیل جو ہے وہ دریائے فرات تک ہوگا، یوفریٹس تک. اس وقت اس نے یہ کہا کہ نہیں، اب ہم آگے ٹائگریس تک، دجلہ تک لیں گے، تاکہ عراق کا جو زرخیز دوآبہ ہے سارا کا سارا ہمارے پاس آ جائے. پھر اس کے اندر لبنان بھی لینا ہے انہوں نے، اس میں جو ہے شام بھی لینا ہے انہوں نے، کچھ ترکی کا جنوبی حصہ بھی لینا ہے انہوں نے. اس جنوبی حصے سے پانی آتا ہے، وہ پانی کے بند باندھ کے وہ اسرائیل کے اندر لے کر آئیں گے تاکہ اور ادھر ادھر پانی جائے نہ. اسی طریقے سے انہوں نے اپنے خیال کے مطابق مصر کا سینائی پیننسولا جو ہے وہ لینا ہے، سیرائے سینا، اور جو ڈیلٹا ہے نائل کا، جوشن کا علاقہ جہاں پر کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو آباد کیا تھا، وہ بھی لینا ہے. اور سعودی عرب کا حجاز کا بھی شمالی حصہ انکلوڈنگ مدینہ لینا ہے. تو احادیث میں یہی آیا، مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال، لیکن باقی کے مطلب یہی ہے کہ ہو جائے گا. اچھا، دوسرا اس کے اندر جو ہے مالیاتی استعمال ہے، اس میں بھی بیک پر یہودی ہے، لیکن اصل میں وہ امریکہ اور ویسٹرن جو ہے مالیاتی استعمال جو ہے پوری دنیا کے اوپر، کہ دنیا جو ہے ورکرز کے اوپر مشتمل رہ جائے گی، اور یہ لکیریں جو ہیں، یہ ملک ختم ہو گیا، دوسرا شروع ہو گیا، یہ بے معنی ہو جائے گی. ملٹی نیشنلز کی حکومتیں ہوں گی، بڑی بڑی ملٹی نیشنلز جو ہیں ان کے امپائرز بنیں گے، اور اس سے ہم پوری دنیا کی جو ہے معیشت اس کو کنٹرول کر لیں گے. یعنی ایک استعمار وہ تھا کہ ہندوستان کو فتح کرو، اب کیا ہوتا تھا، ہندوستانی تمہیں ماریں گے، تم ہندوستانی کو مارو گے. اب یہ کیا ضرورت ہے مارنے کی، ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑوں سے کیا بحث ہے، لہذا کام کریں وہ، لیکن ان کی جو ملائی ہے وہ ساری ہم کھینچ لیں گے سود کے ذریعے سے. اللہ نہ خیر، کام وہ کریں، مہم سے وہ حیوانات ہیں، ان حیوانات کے ذریعے سے ہم جو ہے اس کا معاشی مفاد ہم حاصل کریں گے. یہ ہے سارا پروگرام کہ جو چل رہا ہے، اور یہ سب ایک ایک قدم کر کے یہ بات آگے بڑھ رہی ہے.
اکثر یہ یہاں جو پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کا معاملہ ہے، اور جیسے کہ امریکہ مشرق وسطی میں اسرائیل کو یعنی گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، اور اسرائیل کو ایک اپنا وہاں ایک قلعہ کے طور پر وہاں اپنا جمانا چاہتا ہے، کیا اس طرح جنوبی ایشیا میں بھی یہاں ہندوستان کو وہی صورتحال دینا چاہتا ہے جو اس نے مشرق وسطی میں اسرائیل کو دی ہے؟
بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ پچھلی صدی میں کولڈ وار جو تھی، اس کا ہدف تھا کنٹینمنٹ آف رشیا یا کنٹینمنٹ آف یو ایس ایس آر. اب ان کا جو ہدف ہے کنٹینمنٹ آف چائنا ہے، اگر خوف ہے تو چائنا سے ہے صرف. لہذا اس کے لیے ایک آلٹرنیٹ جو ہے مد مقابل کے طور پر یہ بھارت کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں. اور چونکہ اب سرکل جو ہے ادھر سے افغانستان، ادھر سے وہ ریاستیں جو ہیں ازبکستان وغیرہ، قازقستان، یہ سب امریکن انفلوئنس میں آ چکا، ادھر انڈیا آ گیا، درمیان میں صرف پاکستان ہے. یا تو پاکستان سر جھکا کر اور بھارت کی منڈی بن جائے اور اس کا سیٹلائٹ بن جائے، تو ٹھیک رہے، ایک ملک رہے، بلکہ وہ کچھ نہ کوئی مراعات بھی دے دیں گے، کچھ نہ کوئی پانی بھی ہمارا شاید اور چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ تم ہماری منڈی ہو اور تمہاری کوئی فورن پالیسی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی، سر جھکا دو. جیسے نیپال ہے تو نیپال کو 10 سے ضرب دے لو، تمہارا رقبہ 10 گنا ہے بس، لیکن اس سے زیادہ اسٹیٹس نہیں. اگر پاکستان اس میں، جس کا کہ مجھے ہے گمان کہ شاید اس میں جو اندر چھپا ہوا کمانڈو ہے مشرف میں، ایک حد ہوتی ہے آخر ایک دیوار سے لگنے کی، ایک وقت پہ آ کر جو ہے وہ پھر ریٹیلیٹ کرتا ہے، تو اگر یہ ریٹیلیٹ کیے اس نے، جیسے کہ بش کے دورے کے فوراً بعد یہ چائنا گیا تھا اور بتا بھی دیا تھا میں بے چائنا ہو کے آیا ہوں، اگر اس نے اس طرح کی کوئی کوشش کی تو پھر کرنچ، بگ کرنچ فرام بوتھ سائڈس آئے گا. کسی نہ کسی ذریعے سے ہماری نیوکلیئر پاور کو امریکہ نیوٹرلائز کر دے گا. کوئی ہمارا سارا جو ہے، اگر جو ہمارا جو ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم سے جام کر دے، کیا کرے گا آپ کا نیوکلیئر؟ آخر بٹن دبائیں گے تو نیوکلیئر چلے گا، بٹن سے کچھ ہوتا ہی نہیں. جو صدام کے ساتھ کیا تھا، جو پہلی جنگ تھی، وہ سارا کا سارا کمیونیکیشن ختم، اب اس کا جہاز تو اڑ ہی نہیں سکتا. تو سارا جو ہے کوئی ایک چیز آج کل تو یہ کہ بجلی ختم کر دیں، پورا کا پورا ملک جو ہے اس کا کیا حشر ہو جائے گا. تو کسی طریقے سے ہماری ایٹمک پاور کو یہ نیوٹرلائز کر کے اور پھر بھارت اور ادھر سے افغانستان کے ذریعے سے دین پاکستان ول بی اوبلیٹریٹڈ.
لیکن ڈاکٹر اس میں کیا چین کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرے گا؟
چین کی ابھی ہمت نہیں ہے اور اس کی پالیسی بھی یہ ہے کہ ابھی وہ میدان میں نہیں آتا. ویسے میرا خیال یہ تھا کہ اگر طالبان کے زمانے میں پرویز مشرف کھڑا ہو جاتا تو ایک تو یہ کہ اس مسلمان ممالک دوسرے بھی کچھ کھڑے ہو جاتے اور چین بھی کھڑا ہو جاتا. یعنی یہ بات کہ ہمارا وہ حشر کر دیتے کہ جو افغانستان کا ہوا تھا وہ ممکن نہیں تھا. یہ چائنا کسی صورت گوارا نہ کرتا. لیکن اب صورتحال جو ہے اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ چائنا بیٹھا رہے اور وہ اپنی ساری قوت جو ہے ادھر جمع کریں گے کہ چائنا اور رشیا ایک ہو جائیں.
اس میں میرا سوال مکمل ہی ہو سکا تھا کہ چائنا کو گوادر بندرگاہ اور یہ کوسٹل ہائی وے کے ذریعے جو راستہ دے رہے ہیں دوسری دنیا کے ساتھ ملانے کے لیے, امریکہ اگر پاکستان بالکل جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ نیپال کے سائڈ یا بغل بچہ بن جائے گا انڈیا کا, یہ سہولتیں یہ فائدہ چائنا کو بھی تو پہنچ رہا ہے, وہ پاکستان کے وجود کی وجہ سے ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو چائنا کو بھی بہت بڑا نقصان اپنے طور پر ہوگا.
دیکھیے اس وقت اسے کوئی سہولت اس میں سے حاصل نہیں ہے, لیکن وہ دنیا میں اکنامیکلی جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. امیزنگ. اس حوالے سے اسے سوچنا پڑے گا کہ میں ان ایڈیشنل سہولتوں کے لیے کتنا بڑا رسک لوں. سوچنا پڑتا ہے ملکوں کو. اس لیے بہرحال میں نہیں کہہ سکتا, آئی کانٹ پروفیسائز کہ میں کوئی پیشن گوئی کروں, لیکن یہ کہ مختلف سیناریوز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح سے کہ جس کو کہتے ہیں بھوت سوار ہے امریکہ کے سر پر, وہ کیا کر گزرے وکاٹ سے.
اس لیے کہ ادھر دوسری طرف سے مشرق وسطی میں بھی چائنا کوئی کردار ادا نہیں کر رہا, لیکن چائنا کو اپنی ترقی کو جاری رکھنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہے جو اس کے اپنے پاس نہیں ہے. تو انرجی یا اس نے مشرق وسطی سے حاصل کرنی ہے اور یا یہ پاکستان سے یہ ذریعے اس کو راستہ بنانا ہے. تو میرے سوال کا مقصد تھا کہ اگر یہ چائنا اس چیز کو بالکل اگنور کر دیتا ہے کہ پاکستان کا کیا حشر ہوتا ہے تو چائنا بھی محدود ہوتا نہیں چلا جائے گا.
اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کو بنا دینا انرجی کی ہائی وے جو کہا گیا تھا کوریڈور, تو یہ تو ٹھیک ہے. کام کس کی آئے گی یہ تو وقت بتائے گا. ہو سکتا ہے یہی کوریڈور جو ہے رشیا بھی چاہتا, یہ امریکہ بھی چاہتا کہ سینٹرل ایشیا کا تیل جو ہے وہ افغانستان اور یہ بلوچستان سے ہو کر ہمارے کام میں آئے. یہ تو ٹائم ول ٹیل. اور یہ کہ چائنا کس حد تک آگے آ کر کنفرنٹیشن میں آتا ہے, ابھی تک وہ اس موڈ میں نظر نہیں آتا.
ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کی نشست میں ہم نے تنظیم اسلامی کے بانی امیر ڈاکٹر اسرار احمد سے ان کے ذاتی حالات, ملکی اور بین الاقوامی حالات پہ ان کی نگاہ اور دین کے معاملے میں ان کے نظریات اور اسلامی انقلاب کے حوالے سے ان کے خیالات سنے. مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے یہ بہت معلومات افزا ہوں گے. ہم یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے اور دیگر ممتاز شخصیات کو بھی مدعو کریں گے. اگلی نشست میں ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.